نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد سورہ ابراہیم ترتیبی نزولی کے اعتبار سے اس کا نمبر 72 ہے. اس سے پہلے سورہ ہود، سورہ یوسف اور سورہ رعد میں مسئلہ توحید تینوں قسم کے دلائل کے ساتھ مبرہن کیا گیا اور شرک کے تمام اقسام کی نفی کی گئی. تو اب اس صورت کے اندر اس مسئلے کو بیان کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. جب مسئلہ مبرہن ہو گیا، مدلل ہو گیا، شرک کے تمام اقسام کی نفی ہو گئی، اب اس مسئلے کو بیان کیا جائے. تو گویا کہ یہ سورت ما قبل کے سورتوں کے مضمون کا داعی ہے اور یہی ربط ہے سورت کا ما قبل کے ساتھ. باقی سورت منقسم ہے، پانچ اقسام کی طرف. سب سے پہلے سورت کے اندر توحید ہے اور لفظ علم چار مرتبہ آیا ہے. تو پہلے علم سے جدال المشرکین مع الموحدین والمبلغین کا بیان ہوگا کہ جب موحد مبلغ مشرق کے پاس مسئلہ توحید بیان کرے گا تو مشرق اس کے جان کے در پہ ہو جائے گا، اور یا یہ ہے کہ جلاوطن کرنے کے لیے کوشش اور سعی کرے گا. پھر دوسرے عالم سے جدال المشرکین فی ما بینہم، مشرکین کے آپس میں جو اختلافات ہوتے ہیں، جنگ اور جدال ہوتا ہے، اس کا تذکرہ ہے. اور تیسرے عالم میں پھر امثلہ بیان کیے گئے ہیں فریقین کے لیے، اور اس طریقے سے فریقین کے انجام کو بیان کیا گیا ہے، کافر مومن. ان میں فرق کرنے کے لیے امثلہ کا بیان ہے، اور اسی طریقے سے ان کا جو انجام ہے وہ بیان کیا گیا ہے. اور چوتھے عالم سے پھر تین دلائل عقلیہ اور دو دلائل نقلیہ، اور سورت کے اندر تخویفات، وقائے اور کلمہ طیبہ، کلمہ خبیصہ کے ساتھ مثال بیان کی گئی. یہ سورت کا مختصر خلاصہ ہے. الف لام را کتاب انزلناہ الیک، صداقت قرآن ہے. ھذا کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے. لتخرج الناس من الظلمات. اس بات رسالت ہے اور مقصد انزال ہے کہ کتاب ہم نے آپ کے اوپر کیوں نازل کی ہے. لتخرج الناس من الظلمات الى النور, تاکہ آپ لوگوں کو کفر اور شرک کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی کی طرف لے کر آئے. اس لیے یہ کتاب آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے. لیکن بإذن ربهم, اللہ تبارک و تعالی کی توفیق کے ساتھ. اس لیے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالی کی توفیق شامل حال نہیں ہوتی ہے, تب تک کوئی آدمی قرآن مجید کے ساتھ کسی کو دعوت نہیں دے سکتا. دعوت دینے کی توفیق اللہ تبارک و تعالی سے مل جاتی ہے, پھر دائی تو دعوت دیتا ہے. الی صراط العزیز الحمید, یہ بدل ہے الی النور سے, تاکہ آپ لوگوں کو نکالے ظلمات سے کس کے طرف؟ نور کے طرف. نور سے مراد کیا ہے؟ تو الی صراط العزیز الحمید اس سے بدل واقع ہے, یعنی اس اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو اندھیروں سے کفر شرک سے نکال کر لے کے آنا جو زبردست اور تعریفوں والا ہے. وہ اللہ کہ جو زبردست ہے اور تعریفوں والا ہے, اس کے راستے کی طرف لے کے آنا ہے. اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض, یہ دلیل عقلی ہے. اللہ ہی کے لیے ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے, یعنی اوپر بھی اس کا راج ہے اور نیچے بھی اس کا راج ہے. تو جب اوپر اسی کا حکم چلتا ہے, نیچے اسی کا حکم چلتا ہے, تو یہ انسان پھر آپ کیوں باغی بن جاتے ہو اس کے حکم کی تعمیل سے, اور اپنے لیے آپ نے چھوٹے چھوٹے خدا تلاش کیے اور ان کے آگے سجدوں میں اور الہا حزاری میں لگے ہوئے ہو اور پڑے ہوئے ہو, جبکہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس لیے کہ اوپر بھی مخلوقات اس کی ہے, نیچے مخلوقات اسی کی ہے, راج ہے اوپر اس کا نیچے اس کا, کوئی شریک نہیں ہے اس کا, نہ اوپر ہے نہ کوئی نیچے ہے. یہ آپ کا زعم باطل ہے. تو یہ دلیل عقلی نمبر ایک ہے. ویل للکافرین من عذاب شدید, یہ انجام ہے منکرین کا, ہلاکت ہے, تباہی ہے کافروں کے لیے سخت عذاب کی. الذین یستحبون الحیات الدنیا, یہ کفار کی علامت ہے. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخرہ, کفار کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ وہ اختیار کرتے ہیں دنیا کو آخرت کے مقابلے میں, یا محبت کرتے ہیں دنیا سے آخرت کے مقابلے میں, آخرت کو بھولے ہوئے ہیں, غافل بنے ہوئے ہیں, پوری محنت دنیا پر ہے اور دنیا کو اختیار کیے ہے. تو یہ ضلال ہے. یہ کیا ہے؟ ضلال, یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اختیار کرنا یہ ضلال ہے. اور آگے پھر ان کا اضلال ہے. وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے دین کی طرف جانے سے, یہ ان کا اضلال ہے. تو ضلال اور اضلال دونوں بیماریاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا, اور یہ طلب کرتے ہیں ٹیڑپن. اولئک فی ضلال بعید, یہی لوگ ہیں کہ جو بھٹک گئے ہیں اور بہت دور نکل گئے ہیں صراط مستقیم سے. یعنی ہمیشہ وہ اگر دین کو سنتے ہیں تو اعتراض کے لیے, کجی تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں اور اسی کے ساتھ پھر لوگوں کو بہکانے کے اور غرغرانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہماری عادت یہ ہے کہ ہم نے جتنے پیغمبروں کو بھیجا جس قوم کے طرف تو اسی قوم کے زبان والے کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کی عادت رہی ہے شروع سے. اس لیے کہ نبی کو پیغام دیا جاتا ہے امت کے لیے, تو ظاہر ہے اگر قوم کے زبان والا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ پیغام سمجھا سکے گا اور قوم اس سے بات کو سمجھنے میں قوم کو آسانی ہوگی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ ہر قوم کے طرف جس پیغمبر کو نبی بنا کر بھیجا ہے تو وہ اسی قوم کے زبان والا ہوتا ہے. آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا تو آپ کے جو اولین مخاطب تھے وہ عرب تھے, اس لیے آپ کی اپنی زبان بھی عربی تھی اور جو کتاب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دی وہ عربی میں تھی تاکہ عربوں کے لیے سمجھنا آسان ہو اور پیغمبر کے تعلیمات کامل طریقے سے وہ حاصل کر سکے اور جو پیغام اللہ تبارک و تعالی نے دیے ہے اس پیغام کو صحیح طریقے سے پیغمبر سے سمجھ سکے اور پھر ساری دنیا تک اس پیغام کو پہنچا سکے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے عربی پیغمبر بھیجا عربوں کے طرف اور جو کتاب اللہ تبارک و تعالی نے دی وہ بھی عربی ہے اور صحابہ کرام نے پھر حق ادا کر دیا اس پیغام کے قبول کرنے میں اور اس پیغام کے آگے بھیجنے میں. لیکن بعد میں جب اسلام جزیرہ عرب سے نکلا عجم کے علاقوں کی طرف تو عجم نے بھی پھر کوئی کسر نہیں چھوڑا, عجم نے پھر عربی زبان کے اندر وہ مہارت حاصل کی کہ عربوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجم ہمت کے اعتبار سے اس قدر جو ہے نا مضبوط ہے کہ اگر ایمان سوریا ستارے پر ہو تو وہاں سے بھی عجم ایمان کو حاصل کر کے لے کے آئیں گے. اور سب سے بڑا مجتہد جس کو امام اعظم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت, انہوں نے جو وصول وضع کیے ہیں مسائل کے استخراج اور استنباط کے لیے قرآن اور سنت سے, وہ یہ افغانستان کے رہنے والے تھے, عجم تھے, اور باقی تقریباً اکثر فقہا ان کے شاگرد ہے, کوئی ایک واسطے سے شاگرد ہے, کوئی دو واسطوں سے شاگرد ہے اور کوئی تین واسطوں سے شاگرد ہے, اور اکثر جو محدثین ہے اس میں بھی نامور محدثین وہ عجم ہے اور انہوں نے حدیث کی بڑی خدمت کی ہے, اسماء الرجال پر بھی انہوں نے بڑا وسیع جو ہے نا کام کیا ہے. تو پھر یہ ہے کہ عجم نے بھی کسر نہیں چھوڑا اور عربی زبان کے اندر انہوں نے مہارت حاصل کی اور پھر قرآن اور سنت کی خدمت میں اور نشر اور اشاعت میں پھر وہ عربوں سے پیچھے نہیں رہے. تو وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه, ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو الا بلسان قومه مگر اس کے قوم کے زبان والے کو, لیبین لہم, کیوں, تاکہ وہ بیان کرے ان کے لیے, سمجھا سکے, واضح کر سکے ان کو وہ پیغام جو اللہ تبارک و تعالی ان کے نام دیتے ہیں. فَيُذِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ, باقی آگے اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتے ہیں براہ کرتے ہیں, جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا کرتے ہیں. یعنی جو لوگ اس پیغام کو قبول نہیں کرتے ہیں تو اللہ ان کو بے راہ کر دیتے ہیں، اور جو لوگ اس پیغام کو قبول کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو راہ دکھاتے ہیں اور ہدایت عطا کرتے ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست حکمت والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. یہ نمونہ ہے ارسال رسول کا. تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا، اپنی آیات کے ساتھ. ان اخرج قومکا، کہ آپ نکالے اپنی قوم کو، من الظلمات الى النور، کفر شرک کے اندھیروں سے ایمان کی نور کی طرف. وذکرهم بایام اللہ، اور آپ ان کو سمجھائے ایام اللہ کے ساتھ. ایام اللہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ زمانہ ان کو یاد دلائے جب بنی اسرائیل فرعون کے غلام تھے اور وہ ان سے کام کاج لیتے تھے اور ان کے اوپر ظلم اور بربریت جو ہے نا انہوں نے روا رکھا تھا، یہاں تک کہ ان کے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نجات عطا فرمائی فرعون سے اور فرعون کے سرداروں سے، اور اسی طریقے سے ان کے جو سرزمین تھی وہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دے دی ان کو ہٹا کر، اور آپ کو مالک بنا دیا اس علاقے کا. اور اسی طریقے سے عمالقہ جو زمانے کے بہت طاقتور قوم تھی، ان کے زمین بھی اللہ تبارک و تعالی نے بالاخر شام وہ بھی آپ کے حوالے کر دیا، وہ بھی آپ کی مل گئی. تو یہ ایام اللہ ہے، اس کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھائے کہ کس قدر انعامات ہے تمہارے رب کے تمہارے اوپر، اس لیے تمہیں تو اعراض نہیں کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی کے نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام اور تورات کو من وعن بغیر کسی چونچرا کے قبول کرنا چاہیے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں واضح نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والا اور ہر شکر کرنے والا. عبرت ہے کہ آپ کے اوپر اگر تکلیف ہے تو آپ صبر اختیار کرے، نعمت ہے آپ کے پاس تو اس پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرے. مصیبت کے وقت گھبرانا اور نعمت کے وقت اترانا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ آپ مصیبت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرے کہ استقامت اختیار کرے، اور جب مصیبت ہٹ جائے اور نعمتیں شروع ہو تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کی طرف جائے، شکر ادا کرے اللہ کا. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اُذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتیں یاد کرو جو تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی. اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یہ نعمت نمبر ایک ہے. اس نے تمہیں نجات دی آلِ فرعون سے. يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو پہنچاتے تھے تم کو ناکارا عذاب. آگے اس ناکارا عذاب کی تشریح ہے کہ وہ ناکارا عذاب کیا تھا. وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، یہ تھا وہ ناکارا عذاب کہ تمہارے لڑکوں کو وہ ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو وہ زندہ رکھتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، اور اس آزمائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوئی اس آزمائش کے اندر. مِن رَبِّكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس آزمائش کے اندر تمہارے رب کی مدد ہوئی جو کہ بہت بڑی مدد، یعنی اتنی بڑی مدد جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، جس قوم کے آپ غلام تھے، جس کے آپ ماتحت تھے، جو آپ کے اوپر ظلم کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ان سے آپ کو آزادی، صرف آزادی نہیں عطا فرمائی بلکہ ان کو ہٹا کر ان کی جائیدادیں آپ کے ہاتھوں میں دے دی، ان کے محلات، ان کے بنگلے، ان کے مارکیٹیں اللہ پاک نے آپ کے قبضے میں دے دی. اور اسی طریقے سے دوسری قوم عمالقہ ان کے جو علاقے تھے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ کے اوپر ہوئی. وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ. اور جب اعلان کیا اللہ تبارک تمہارے رب نے بدریہ موسیٰ علیہ السلام, اور وہ اعلان کیا تھا لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم میری نعمتوں کا شکر بجا لاؤ گے تو میں اپنی نعمتوں کو اور بڑھاؤں گا. وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ, اور اگر ناشکری کی طرف جاؤ گے تو یاد رکھ کے صرف نعمتوں سے محروم نہیں کیے جاؤ گے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے. اس لیے ہمیشہ شکر گزار بندے بنے رہے اور ناشکری سے اجتناب اور پرہیز کرے. وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فان اللہ لغنی حمید. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, یعنی اپنی قوم کو سمجھاتے وقت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا, اگر انکار کرو گے تم, اور صرف تمہاری بات نہیں ہے بلکہ روئے زمین پر جو بھی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انکار کرے گی اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کا انکار کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. قوم کے انکار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تو غنی ہے, حمید خوبیوں والا ہے. نقصان انکار کرنے والے قوم کا ہوگا. نقصان کس کا ہوگا؟ انکار کرنے والی قوم کا ہوگا. الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم, اب یہ پہلا جو ہے نا علم ہے, اے کفار کیا نہیں آیا تمہارے پاس خبر ان لوگوں کا جو تم سے پہلے گزرے ہیں. کون سے لوگ ہیں وہ؟ قوم نوح, جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے. وعاد وسمود, اور قوم عاد ہے, قوم سمود ہے. والذین من بعدہم, اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے. لا یعلمہم الا اللہ, نہیں جانتا ہے ان کو مگر صرف اللہ. مراد کیا ہے؟ تفصیل, یعنی ان کے تفصیل کو صرف اللہ جانتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. جاءتہم رسلہم بالبینات, ان تمام قوموں کے طرف مختلف اوقات کے اندر رسل آئے ان کے پیغمبر آئے. بالبینات, واضح معجزات کے ساتھ. فردوا ایدیہم, بس لٹایا انہوں نے اپنے ہاتھوں کو. فی افواہہم, اپنے منہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, کس کے طرف لٹایا؟ کس کے طرف؟ اپنے منہ کی طرف, یعنی غصے کی وجہ سے. جس طریقے سے دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے, عزو علیکم الانامل من الغیظ, عزو علیکم الانامل من الغیظ, یہ آپ کے اوپر جو ہے نا اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالیں گے. کس کی وجہ سے؟ غصے کی وجہ سے. تو اس طریقے سے غصے کی وجہ سے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو لٹایا, کس کے طرف؟ اپنے منہ کی طرف, اور اس طریقے سے جو ہے نا کاٹنے لگے اپنے ہاتھوں کو. وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به, اور کہا, یعنی ہاتھوں کو لٹھانا اپنے منہ کی طرف یہ عملی انکار ہے, اور بعد میں انہوں نے پھر قولی انکار کیا. فقالوا, اور کہا کہ انا کفرنا بما ارسلتم به, جس مضمون کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا ہے ہم اس مضمون کا انکار کرتے ہیں اور ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. وانا لفی شک مما تدعوننی الیہ, اور ہم شک میں ہے اس توحید سے جس کے طرف آپ ہمیں دعوت دیتے ہو. مریب اور خلجان میں ہے, لہذا یہ بات آپ کے ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے. اور ہم شک میں ہیں توحید کے بارے میں جس کی طرف آپ ہمیں دعوت دیتے ہو. قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض. انبیاء نے کہا کہ کیا تم اللہ تبارک و تعالی میں شک کرتے ہو جو زمین آسمان کا پیدا کرنے والا ہے؟ تمہارا اپنا وجود وہ کافی ہے اللہ تبارک و تعالی کی وجود اور وحدانیت پر دلالت کرنے کے لیے. یہ جو تمہارا وجود ہے یہ دلالت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی وجود پر اور اللہ کی وحدانیت پر. لیکن اس کے علاوہ یہ جو عالمی اور سفری نظام ہے اور یہ نظام جو عجائب اور غرائب کے اوپر مشتمل ہے, تو یہ نظام دلالت کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ اس نظام کے پرزوں کو بنانے والا اور پھر اس کے پرزوں کو جوڑنے والا یہ وہ ہاتھ ہو سکتا ہے جو کسی انتہائی طاقتور کے ہاتھ ہو, جو عالم کے ہاتھ ہو, جو سمیع کے ہاتھ ہو, جو بصیر کے ہاتھ ہو, جو اعلی کل شین قدیر کے ہاتھ ہو. تو وہ ہاتھ جو ہے نا ان پرزوں کو بنا سکتی ہے اور وہ ہاتھ جو ہے نا وہ ان پرزوں کو جوڑ سکتا ہے. تو انسانی فطرت نے کیا کر لیا, یعنی تلاش کر لیا, سراغ لگا لیا اس ذات کا جو اس نظام کا خالق ہے, جو اس نظام کا مالک ہے اور جس نے اس نظام کو ربا دبا رکھا ہے, کہ وہ ذات انتہائی طاقتور ہے اور وہ انتہاج وہ ذات علم محیط جو ہے نا وہ رکھتی ہے, اور وہ ذات ہر چیز پر جو ہے نا وہ قادر ہے, وہ سمیع اور بصیر ہے. سمجھے نا؟ تو یہ ایک سادہ عقیدہ ہے, ایک سادہ عقیدہ ہے جس کا سراغ انسان کی فطرت نے لگا دیا ہے. تو اب اس سادہ عقیدے کو آپ نے کیا کر دیا, اوہام اور جنون کے دلدل میں ڈال کر اس کو جو ہے نا آپ نے کیا کر دیا, مشکوک بنا دیا. یہ کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنی جو ہے نا بڑی زیادتی ہے. تو ماننا چاہیے تھا آپ کو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے تھا. قال رسلهم, تو انبیاء نے کیا جواب دیا, افی اللہ شک کن, کیا تمہیں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں شک ہے؟ فاطر السماوات والارض, جو آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے, اور اوپر کا نظام نیچے کا نظام اسی کا مخلوق ہے, اور وہ نظام یہ نظام جو ہے نا جب سے وجود میں آئے ہے یہ اب تک اور قیامت تک جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اسی طریقے سے اللہ کے حکم سے روا دوا رہے گا. یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم, وہی ذات انبیاء کے ذریعے سے تمہیں دعوت دیتی ہے اپنی بندگی کی طرف, کہ آؤ میری بندگی اختیار کرو, کہ میری بندگی اختیار کرو. لیغفر لکم من ذنوبکم, تاکہ وہ بخش دے وہ شرک اور کفر جو تم نے اللہ کی بندگی میں آنے سے پہلے کیا. تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں اس کفر سے اور شرک سے, اس لیے وہ اپنی بندگی کی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں. کس کے ذریعے سے دعوت دیتے ہیں؟ انبیاء کے ذریعے سے. وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, اور تاکہ تمہیں جو ہے نا لے جائے تمہارے جو ہے نا وقت مقرر تک پہنچا دے. وَقَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عما كان يعبد آباؤنا. قوم نے کیا جواب دیا, اور قوم کا جو بڑا اعتراض ہمیشہ رہا ہے وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا ان انتم الا بشر مثلنا, تم تو ہمارے طرح انسان ہو, تم تو ہمارے طرح کیا ہو, انسان ہو, تو ہم کس طریقے سے مانے کہ تم اللہ کے رسول ہو؟ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بھیجنا تھا تو کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے, جب ان کو معلوم ہے کہ ابتدا ہی سے لے کر انتہا تک اللہ تبارک و تعالی نے کسی فرشتے کو رسول بنا کر نہیں بھیجا. اور بالفرض اگر اللہ تبارک و تعالی ایسا فیصلہ کر لیتے تو پھر رسول وہ انسان کی صورت میں بھیج دیتے, فرشتے کو بھی اگر رسول بنا کر بھیجنا ہوتا تو بھی انسان کی صورت میں رسول بنا کر بھیجتے تاکہ انسان اس سے استفادہ کر سکے اور انسان اس سے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام ہے اور کتاب ہے وہ سیکھ سکے اور وہ جو ہے ان کو سکھا سکے. تو جب انسان کی صورت میں آتا پھر آپ وہی اعتراض کرتے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ جس قوم کے طرف جس کو رسول بنا کر بھیجا تو وہ اس قوم کے زبان والا ہوتا تھا. اس لیے کہ رسول بھیجا جاتا ہے کتاب سمجھانے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام سمجھانے کے لیے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قوم کے زبان والا ہو. تو اس طریقے سے پیغام سمجھانے میں اور سمجھنے میں کیا ہوگی, آسانی ہوگی. تو کہا کہ ہم کس طریقے سے آپ کو مانے, اس لیے کہ آپ تو ہمارے طرح انسان ہو. تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا, آپ چاہتے ہو کہ آپ ہمیں روک دے اس دین سے, اس شریعت, اس دین سے, اس بت پرستی سے جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے, معبودان باطلا. تو ان کی عبادت سے آپ ہمیں روکنا چاہتے ہو. فاتونا بسلطان مبین, لہذا آپ ہمارے پاس کوئی واضح معجزہ لے کر آئے تو پھر ہم بات کریں گے, ورنہ یہ ہے کہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. جواب رسول, انبیاء کا جواب کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہم تو تمہارے طرح انسان ہیں, باقی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے جس پر احسان کرتے ہیں اور جس کو منتخب کرتے ہیں وحی کے لیے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کو منتخب کرتے ہیں وحی کے لیے اور ان کے پاس وحی بھیجتے ہیں. تو ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی ہے اور ہم پر اللہ پاک نے یہ احسان کیا ہے, باقی ہم تو آپ کی طرح انسان ہیں. وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا بإذن اللہ, اور یہ انبیاء اپنے سے مختار کل ہونے کی نفی کرتے ہیں. کیا ہم مختار کل نہیں ہے, بلکہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہے. وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان, اور ہمارے پاس اختیار نہیں ہے کہ ہم تمہارے پاس لے کر آئے تمہارا فرمائشی معجزہ, الا بإذن اللہ, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو معجزہ آ جاتا ہے, جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا تو معجزہ نہیں آتا. فرمائشی معجزے ہمارے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ ہم لا کر آپ کو دے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور یہ علاج مخالفت ہے کہ آپ مخالفت کی طرف نہ جائے اور فرمائشی معجزوں کی فرمائش چھوڑ دے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل کرے, اس لیے کہ ایمان والے اللہ پر توکل کرتے ہیں. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا, یہ رفع معنی, یعنی کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی معنی نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل نہ کریں. کیوں ہم توکل نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر؟ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دارین کے منافع کے تمام کے تمام راستے بتا دیے کہ دنیا کی کامیابی کس چیز سے ملے گی, کون سا راستہ ہے جس میں دنیا کی کامیابی پڑی ہے, اور کون سا راستہ ہے جس میں آخرت کی کامیابی پڑی ہے. تو ان راستوں کی طرف رہنمائی کے بعد ہم کیوں اللہ پر توکل نہیں کریں گے؟ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا, عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا, اور یہ علاج حزن ہے کہ ہم صبر کریں گے ان تکلیف دہ باتوں کے اوپر جو آپ ہمیں جو ہے نا تکلیف دینے کے لیے کہتے رہتے ہو. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ, اور اللہ ہی کے اوپر توکل کرنے والے کیا کرے؟ توکل کرے. لہذا ہمیں حکم ہے کہ جو تکلیفیں آپ ہمیں دیں گے ہم اس پر صبر اختیار کریں گے. تو ہم نے صبر اختیار کرنا ہے, اور صبر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ اجر و ثواب کو رکھا ہے. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. یہ پہلا علم جاری ہے, اور میں نے کہا تھا کہ پہلے علم کے اندر جو ان کا معاملہ ہے مسلمانوں کے ساتھ اس کا بیان ہوگا, اور ان کا معاملہ ان کافروں کا معاملہ موحدین کے ساتھ اور اسی طریقے سے مبلغین کے ساتھ کیا تھا, یہی تھا کہ یا تو آپ کو ہم قتل کریں گے اور یا یہ ہے کہ آپ کو اپنے علاقے سے ہم نکالیں گے. تو اسی کا بیان شروع ہو گیا. وقال الذين كفروا لرسلهم, کافروں نے اپنے انبیاء سے کہا لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا, یا تو ہم اپنے علاقے سے آپ کو نکال باہر کر دیں گے اور یا یہ ہے کہ آپ ہمارے آبا و اجداد کی دین کی طرف واپس آئے. دو راستے ہیں, قتل کرنا, نکالنا, باہر کرنا, اور یا یہ ہے کہ آپ واپس آ جائے, ہمارے جو آبا و اجداد کا دین ہے بت پرستی ان کی طرف واپس آ جائے. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين, اب پیغمبروں کے لیے تسلی ہے, تسلی برائے انبیاء. اللہ تبارک و تعالی نے وحی بھیجی اپنے پیغمبروں کے پاس. فأوحى إليهم ربهم, پیغمبروں کے پاس وحی جو ہے نا بھیجی ان کے رب نے, لنهلكن الظالمين, یہ دفع مضرد ہے کہ ان ظالموں کو ہم کیا کریں گے, ہلاک کریں گے. ولنسکننکم الارض من بعدہم, اور ان کو ہلاک کرنے کے بعد ان کے جو زمینیں ہیں اور ان کے جو شہر ہے ان میں ہم آپ کو بسائیں گے. تو یہ جلب منفعت ہے, دفع مضرد, ان کو ہم ہلاک کریں گے, جلب منفعت, جو ان کی زمینیں ہیں وہ آپ کے حوالے کر دیں گے, ان کو ہٹا کر آپ کو وہیں پر جو ہے نا آباد کریں گے. یہ وحی اللہ تبارک و تعالی نے بھیجی پیغمبروں کے پاس, اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایسا ہی کیا. کافر قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے ہٹایا اور ان کے علاقے اللہ پاک نے پیغمبر کے اوپر ایمان لانے والوں کے حوالے کیے, جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کمزور تھی, حالانکہ 7.25 لاکھ تو موسیٰ علیہ السلام مصر سے لے کر آئے تھے, لیکن یہ ہے کہ جو فرعونی تھے وہ بہت زیادہ تھے اور طاقت میں تھے, اور ان کی فوج اتنی زیادہ تھی کہ ان کے لیے ہاسٹل اور رہائشگاہ بنانا جو ہے نا مشکل تھا, اس لیے خیمے لگاتے تھے ان کے لیے اور خیموں کے اندر ان کی فوج رہتی تھی. اس سے اندازہ لگائے کہ ان کی تعداد کتنی ہوگی. لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنا وعدہ پورا کیا, جو وعدہ اللہ نے انبیاء کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ ان کو ہلاک کریں گے اور پھر ان کی جو سرزمین ہے وہ آپ کے حوالے کر دیں گے اور آپ کو اس میں بسائیں گے. تو اللہ پاک نے مصر بھی بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا, اور آگے شام کا علاقہ بھی پھر اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا. ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید, اور یہ وعدہ نجات اس کے لیے ہے, اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لمن خاف مقامی, جو میری پیشی سے ڈرتا ہو, وخاف وعید, اور اس طریقے سے وہ جو عذاب کا وعدہ ہے اس سے بھی وہ ڈرتا ہو, یعنی اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے ڈرتا ہو اور اللہ تبارک و تعالی کے پیشی سے ڈرتا ہو, اور اسی وجہ سے وہ دنیا کے اندر وہ پیغمبر کی دعوت کو قبول کرتے ہیں, اور اس طریقے سے وہ اللہ تبارک و تعالی کے فرمان کے نافرمانی اور کفر اختیار نہیں کرتے ہیں. تو یه نجات اللہ تبارک و تعالی ان کو دیں گے. واستفتح وخاب كل جبار عنید, اور فیصلہ چاہا اللہ تبارک و تعالی نے عذاب کا, یعنی پیغمبروں نے دعا مانگی قوموں کی تباہی کی, اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دعا کو قبول کیا تو عذاب آیا اور قومیں جو ہے نا وہ تباہ ہو گئی. وخاب کل جبارن, اور نامراد ہوا ہر سرکش عنید زدی, ہر سرکش زدی جو ہے نا وہ سب کے سب کیا ہو گئے، نامراد ہو گئے. میں ورائی جہنم، اور پھر آگے جو ہے نا کیا ہے ان کا، یہاں ورا قدام کے معنی میں ہے، یعنی آگے کیا ہے جہنم میں ہے. ویوسقا مما ان سدید، اور ان کو جو پانی پلایا جائے گا جہنم کے اندر وہ جہنمیوں کا پیپ ہوگا. جس طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھوک ڈالیں گے جہنمیوں کے اوپر، شدید بھوک لگ جائے گی، اور پھر وہ کیا کریں گے، یستغیثون، وہ چیخیں گے چلائیں گے کہ ہمیں بھوک لگی ہے کھانا کھلاؤ. فیغاثون، تو پھر ان کی درخواست قبول کی جائے گی اور ان کو جو پہلا کھانا دیا جائے گا وہ کڑوا کانٹوں کا کھانا ہوگا. لا یسمن ولا یغنی من جو، نہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا نہ اس سے جو ہے نا بھوک میں کمی آئے گی. پھر دوبارہ کھانا مانگیں گے، دوبارہ کھانا دیا جائے گا، زی غصہ جو گلے کے اندر اٹکنے والا ہوگا. تو پھر وہ کیا کریں گے، آپس میں بات کریں گے. دنیا کے اندر جب کھانا اٹکتا تھا تو ہم اوپر کیا کرتے تھے، پانی پیتے تھے، تو پھر پانی جو ہے نا مانگیں گے، تو پھر ان کو جو ہے نا پانی دیا جائے گا. کون سا پانی دیا جائے گا، جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ، فی کلابی بالحدید، لوہے کی گلاسوں کے اندر، اور وہ گلاس بالکل جو ہے نا وہ آگ کی طرح گرم ہوں گے. تو فیضادنت من وجوہہم، تو جب وہ گلاس منہ کے قریب لے کے آئیں گے تو ہمت نہیں ہوگی کہ اس کو منہ سے لگائے، پیچھے سے فرشتہ ڈنڈا مارے گا، اور پھر جو ہے نا مجبوری کے ساتھ منہ لگائیں گے. تو منہ لگاتے ہی چہرے کے جو کال ہے نیچے بھاگ جائے گی، اوپر چلی جائے گی، اور گوشت سارا کا سارا کھل جائے گا اور وہ برتن کے اندر گر جائے گا. اور پھر جب پانی کا قطرہ اندر جائے گا تو وہ تمام کے تمام آنتوں کو کاٹ پیٹ کر پخانے کے راستے سے سب کچھ باہر آ جائے، بہت پریشان ہوں گے. تو کیا کہیں گے کہ چلو جہنم کی خزانے سے بات کرتے ہیں. فیدعون خزانۃ جہنم، جہنم کے خزانے کو بلائیں گے اور ان سے جو ہے نا درخواست کریں گے. تو وہ یہ کہے گا کہ آپ کے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو وہ کہیں گے نبی تو آیا تھا. وہ پھر کہے گا بس چیختے چلاتے رہو، لیکن یہ ہے کہ تمہاری فریاد قبول نہیں کی جائے گی. پھر جب خزانہ سے نا امید ہو جائیں گے تو مالک جو ڈی جی ہوگا جہنم کا، پھر اس کو آواز دے گی اور وہ اس سے کہیں گے کہ ہماری اوپر موت جو ہے نا وہ آ جائے تاکہ یہ تکلیفیں ختم ہو جائے. تو حدیث میں ہے کہ 1000 سال کے بعد وہ کیا کرے گا، جواب دے گا انکم ماکسون، اب موت نہیں آئے گی. موت کے علامات ہر طرف سے جو ہے نا آپ کے طرف بڑھیں گے لیکن موت نہیں آئے گی، اب اسی تکلیف کے اندر جو ہے نا آپ نے رہنا. اور یہ سوال 1000 سال کے بعد، یہ جواب یہ 1000 سال کے بعد دے گا. پھر یہ لوگ کہیں گے کہ چھوڑو خزانہ کو اور مالک کو، چلو رجوع کرتے ہیں اپنے رب کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. اللہ کو آواز دیں گے کہ اللہ ہمیں واپس دنیا بھیج دے، اور جو پیغام آپ نے بھیجا تھا اور ہم نے اس کو قبول نہیں کیا، اب ہم تیار ہیں کیونکہ ہم نے تو عذاب کو دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، اب اس کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، واپس ہمیں جو ہے دنیا بھیج دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اخسو فیہا، اب ذلت اور رسوائی کے ساتھ اسی جہنم میں پڑے رہو، واپس جانا نہیں. جب یہ اعلان سنیں گے، یہ فیصلہ سنیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو اس کے بعد پھر جو ہے نا زفیر اور شہیق کی آوازیں جو نکلے گی، یعنی گدھے کی جو آواز ہے اس کے پہلے حصے کی طرح اور آخری حصے کی طرح آوازیں نکلنا شروع ہو جائے گی، اور پھر ہمیشہ کے لیے جو ہے نا یہی آوازیں ان سے نکلتی رہے گی. یہ جو ہے نا ان کی سزا ہے. وَيُسْخَى مِمَّا سَدِيد يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، گونڈ گونڈ کر جو ہے نا یہ پئیں گے اس پانی کو. وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، اور اس کو اتار نہیں سکیں گے گلے سے آسانی کے ساتھ. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، اور اسباب موت ان کے طرف آئے گی، من کل مکان، ہر طرف سے. وما ہو بے میتن، لیکن یہ ہے کہ وہ مریں گے نہیں، مریں گے نہیں، موت نہیں آئے گی. بظاہر ان کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ اب موت جو ہے نا واقع ہو جائے گی، اسباب موت ہر طرف سے، یعنی وہ جو ہر تکلیف ہوگی وہ اتنی شدید ہوگی کہ اس سے جو ہے نا آدمی مر سکتا ہے، لیکن موت نہیں آئے گی. وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور صرف یہ نہیں بلکہ اس سے آگے اس سے بھی زیادہ سخت عذاب ہے، اس سے آگے اور زیادہ جو ہے نا سخت عذاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر جو عذاب دیں گے تو وہ عذاب ہمیشہ ایک طرح کا عذاب نہیں ہوگا، بدل بدل کر جو ہے نا عذاب دیا جائے گا. اس لیے کہ اگر عذاب ایک نوعیت کے ہو تو آدمی مانوس ہو جاتا ہے عذاب سے، اور پھر وہ تکلیف نہیں ہوتی ہے جو تکلیف پہلے ہوتی تھی. تو اس لیے عذاب بدل بدل کر جو ہے دیا جائے گا، اور ہر بعد والا عذاب جو ہوگا وہ پہلے کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ سخت ہوگا. یعنی دوسرے عذاب کی سختی اتنی زیادہ ہوگی کہ آدمی پہلے عذاب کو کیا ہو جائے گا؟ بھول جائے گا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے جو ہے نا پیچھے ایک اور عذاب ہے جو اس سے بھی زیادہ سخت ہے. یعنی اس طریقے سے ہر عذاب کے بعد ایک اور عذاب، ہر عذاب کے بعد ایک اور عذاب، ہر عذاب کے بعد ایک اور عذاب، اور وہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ سخت ہوگا. مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ. اب اللہ تبارک و تعالی مثال بیان کرتے ہیں، مثل الذین کفروا بربہم، حالت ان لوگوں کے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کر لیا، جنہوں نے اپنے رب کا کیا کر لیا؟ انکار کر لیا. تو آگے مثال کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے اعمال صالحہ وہ کیا ہو جائیں گے؟ وہ خبط ہو جائیں گے، اور وہ جو ہے نا وہ ضائع ہو جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے. مثل الذین کفروا بربہم، حال ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے رب کا انکار کر لیا، اعمالہم کرماد، ان کے اعمال کس کی طرح ہوں گے؟ راک کی طرح ہوں گے. اشتدت بہ الریح، یعنی تیز ہوا اس کو تیزی کے ساتھ جو ہے نا کیا کر لے؟ اڑا لے. فی یوم عاصف، اندھی کے دن میں، یعنی جب راک پڑا ہو اور آندھی آئے تو آندھی کے اندر جو ہوا ہوتی ہے وہ راک کو جو ہے نا تیزی کے ساتھ کیا کر دیتی ہے؟ اڑا دیتی ہے، اور پھر وہاں کسی قسم کا راک نہیں رہتا. تو بالکل جو ہے نا ان کے اعمال یہ راک کی طرح کیا ہو جائیں گے؟ دنیا کے اندر اڑ جائیں گے، اور آخرت کے اندر ان کے ہاتھ دنیا کے اندر کیے اعمال میں سے کچھ بھی نہیں آئے گا. ہاتھ کیا ہوں گے؟ خالی ہوں گے. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، یعنی کچھ ہاتھ میں نہ ہوگا، مما کسبوا جو انہوں نے کیا ہے، علی شیء یعنی اپنی کمائی میں سے ان کے ہاتھ میں جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہوگا. مما کسبوا علی شیء ذالک هو الضلال البعید، یہ ہے بھٹک کر جو ہے نا دور جا پڑنا. الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض، اب یہ دوسرا عالم ہے، یہاں سے آپس کے اندر جو ان کا جنگ و جدال ہوگا اس کا بیان ہے مشرکین کا. ان مشرکین کے خیال یہ ہے کہ ہم جب مر جائیں گے خاک ہو جائیں گے، بس قصہ ختم ہو جائے گا. اور یا یہ ہے کہ ہم جو اپنے علاقے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو اتنی بڑی برادری، اتنا بڑا قبیلہ، کون ہمیں یہاں سے ہٹا سکتا ہے؟ اس لیے ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو اللہ تبارک و تعالی سمجھاتے ہیں، الم ترا، آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ خلق السماوات والارض، یہ دلیل عقلی نمبر دو ہے، کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو بالحق حق کے ساتھ، یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، وہ قادر مطلق ہے، اگر وہ چاہے گا تمہیں فنا کر دے گا اور دوسری قوم کو لا کر تمہاری جگہ بسا دے گا، یعنی بغیر ستونوں کے اس آسمان کو اٹھانے والا اور زمین کو بچھانے والا اور پھر زمین کے نظام کو پیدا کرنے والا، آسمانوں کے نظام کو پیدا کرنے والا، اور اس قدر مضبوطی کے ساتھ ان نظاموں کو پیدا کر چلانے والا، اس کے لیے تمہیں دوبارہ اس مٹی سے نکالنا اور اس کے لیے تمہیں اس زمین سے ہٹا کر اور یہاں دوسرے قوم کو لا کر بسانا کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، جس نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں تو دو فٹ کے انسان کو ہٹانا، 6 فٹ کے انسان کو ہٹانا اور وہاں اور لوگوں کو لا کر بسانا کیا مشکل ہے؟ یا مٹی کے اندر جو تمہارا پورا جو ہے نا مٹیل پڑا ہوا ہے اس کو دوبارہ جو ہے نا ترتیب دے کے کڑا کرنا اور لوہ کو اس کی طرف واپس لوٹانا، یہ کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کوئی مشکل نہیں ہے۔ وبرزوا للہ جميعا، پیش ہوں گے یہ تمام کے تمام لوگ، یہ تمام کے تمام کافر یعنی تابع متبوع سب کے سب کیا ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو پیش ہوں گے۔ فقال الضعفاء للذین استکبروا، کمزور کہیں گے طاقتور سے کہ ہم تو دنیا کے اندر انا کنا لکم تبعا، ہم تو آپ کے پیچھے تھے، جو آپ کرتے تھے تو ہم آپ کے اتباع میں وہی کام کرتے تھے۔ فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شے، مطالبہ کریں گے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ پہنچا ہے ہمارے پاس، اب تو اللہ کے عذاب سے جو ہے نا ہمیں کچھ بچاؤ، کچھ ہماری مدد کرو، تو وہ کیا کہیں گے؟ یعنی متبو تابع سے کیا کہیں گے؟ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت دیتے تو ہم آپ کو ہم آپ کی رہنمائی کرتے صحیح راستے کی طرف، تو اللہ پاک نے ہمیں ہدایت نہیں دی، ہم خود گمراہ تھے، تو ظاہر ہے گمراہ تو اپنے متبعین کو گمراہی کا راستہ بتائے گا، اس لیے ہم نے آپ کو گمراہی کا راستہ بتایا۔ اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم سبیل الہالکین، کوا تو گندگی کہتا ہے تو جب وہی قوم کا لیڈر بن جائے گا تو وہ ہلاکت کا راستہ، گندگیوں کا راستہ، تباہی کا راستہ جو ہے نا وہ اپنی قوم کو دکھائے گا، اس لیے ہم نے تو آپ کو وہی راستہ دکھایا جو گمراہی کا راستہ تھا، کیونکہ ہم خود کیا تھے؟ گمراہ تھے۔ سواء علینا، اس وجہ سے قوم کو چاہیے کہ جاہل کا اتباع نہ کرے اور جاہل کو جو قرآن اور سنت سے بے خبر ہو اس کو اپنا لیڈر نہ بنائے، بلکہ اپنا لیڈر کس کو بنائے؟ عالم کو بنائے، تاکہ وہ صحیح راستے پر جو ہے نا اپنی قوم کو اور امت کو لے کر جو ہے نا وہ آگے بڑھے۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، اب برابر ہے ہمارے لیے، یعنی چیخ نہ چلانا یا صبر کرنا، مالنا من محیص، اور اب جو ہے نا ہمارے پاس ہمارے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اب چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چیخنا چلانا اور خاموش رہنا یہ اب دونوں ہمارے لیے کیا ہے؟ برابر ہے، اب کوئی بھاگنے کی جگہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اچھا یہ تو کیا کہیں گے؟ یعنی جو چھوٹے ہیں وہ اپنے بڑوں سے کہیں گے، پھر اس سے جو بڑا ہوگا پھر اس کے پاس جائیں گے، اس سے جو بڑا ہوگا پھر اس کے پاس جائیں گے، اور آخر میں پھر جو ہے نا کس کے پاس آئیں گے؟ شیطان کے پاس آئیں گے، بالکل آخر میں شیطان کے پاس آئیں گے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، شیطان جو ہے نا پھر یہ بات کہے گا جہنم میں داخل ہونے کے بعد یعنی فیصلے کے بعد جہنم میں داخل ہونے کے بعد یا جہنم میں داخل ہونے سے پہلے. شیطان جو ہے نا کیا کرے گا, یہ بات کہے گا. کیونکہ یہ سارے لوگ جب شیطان کے پاس جمع ہوں گے تو مورد الزام شیطان کو ٹھہرائیں گے اور کہیں گے کہ آپ نے ہمیں گمراہ کیا اور اس راستے پر چلنے اس راستے کے اوپر آپ نے ہمیں ڈالا اور ہم تو آپ کی عبادت کرتے تھے, اللہ کو بھول گئے تھے, اب کچھ کرو. تو اب شیطان کیا کہے گا؟ آگے اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کے جواب کو یہاں ذکر کیا ہے. شیطان یہ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق, اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ساتھ سچا وعدہ کیا تھا. وعدتکم فاخلفتکم, اور میں نے آپ کے ساتھ جھوٹا وعدہ کیا تھا, میرے وعدے کا جھوٹا ہونا آج تمہارے سامنے ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سچا وعدہ کیا تھا, جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کا مانا تو آج انہوں نے اللہ کے کیے وعدے کو کیا کر لیا, پورا کر لیا, پا لیا. اور تمہارے لیے نہ ماننے کی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا تھا جہنم کا, تو تمہارے ساتھ جو وعدہ تھا اس کو بھی اللہ نے پورا کر دیا نہ ماننے والوں کے ساتھ, ماننے والوں کے ساتھ جو وعدہ تھا اس کو بھی اللہ نے کیا کر دیا, پورا کر دیا. تو اللہ کے وعدے تو سچے تھے, ماننے والوں کے لیے بھی اللہ کا وعدہ سچا تھا, نہ ماننے والوں کے لیے بھی اللہ کا وعدہ سچا تھا, اور میرا وعدہ جو تھا وہ کیا تھا, جھوٹا تھا. فاخلفتکم, آج تم دیکھ رہے ہو کہ میں نے اپنے وعدے کے خلاف کیا, پورا نہیں کیا میں نے. وما کان لی علیکم من سلطان, شیطان کہے گا کہ میرا آپ پر کوئی جو ہے نا زور نہیں تھا, میرا آپ پر کیا نہیں تھا, کوئی زور نہیں تھا. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی, بس اتنی سی بات ہے کہ میں نے تمہیں گمراہی کی طرف بلایا تم نے میری دعوت کو قبول کر لی. تو میدان کے اندر تو اکیلے میں نہیں تھا, میدان کے اندر تو انبیاء تھے, میدان کے اندر تو انبیاء کے شاگرد تھے, علماء تھے اور نیک لوگ تھے, اور تمہاری ہدایت کے لیے اللہ پاک نے آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا, اور زور شور سے جو ہے نا وہ دعوت دے رہے تھے, کس کی طرف, صراط مستقیم کی طرف اور جنت کے راستے کی طرف. اور میں نے دعوت دی کس کی طرف, گمراہی کی طرف. میں نے تو کوئی زبردستی نہیں کی آپ کے اوپر, میں نے آپ سے ہاتھ آپ کو ہاتھ سے نہیں پکڑا کہ ہاتھ سے پکڑ کر آپ کو کھینچ کر لے کر آیا کس کی طرف, گمراہی کی طرف. بلکہ میں نے بھی آپ کو دعوت دی, آپ نے ان کی دعوت کو چھوڑ کر میری دعوت کو کیا کر لیا, قبول کر لیا. اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے آپ نے ان کی دعوت کو قبول چھوڑا اور میری دعوت کو قبول کیا. فستا جب تم لی, تم نے میری دعوت کو قبول کیا. فلا تلومونی ولومو انفسکم, آج مجھے ملامت مت کرو, اپنے آپ کو ملامت کرو, سمجھے نا. تو ساری جو ہے نا برائی مجھ پر مت ڈالو, بلکہ اس برائی کے اندر میرے ساتھ آپ بھی کیا ہو, شریک ہو. کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو اختیار دیا تھا, اور دو دعوتیں آپ کے سامنے تھی, وہ جو حق کی دعوت تھی اس کو آپ نے چھوڑ دیا, اور میری دعوت باطل کی دعوت تھی, میری دعوت کو آپ نے کیا کر لیا, اپنی مرضی سے قبول کر لیا. تو آج مجھے ملامت مت کرو, اپنے آپ کو ملامت کرو. ما انا بے مصرخکم وما انتم بے مصرخیا, اور آج تم میری جو ہے ہاں, میں آج تمہاری چیخ پکار میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا, اور تم جو ہے نا چیخنے اور میں جو ہے نا میں میری چیخنے اور چلانے میں تم میری مدد نہیں کر سکتا. آج نہ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں نہ آپ میری مدد کر سکتے ہو. انی کفرتو بما اشرکتمونی, اور پھر اعلان کرے گا کہ انی کفرتو, آج میں انکار کرتا ہوں اور میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں تمہارے فعل سے, تمہارے فعل سے میں بیزاری کا انکار اعلان کرتا ہوں, اور اس طریقے سے میں انکار کرتا ہوں. بما اشرکتمونی من قبل, کہ اس سے پہلے دنیا کے اندر آپ نے جس طریقے سے مجھے شریک ٹھہرایا تو میں اس سے انکار کرتا ہوں. ان الظالمین لهم عذاب علیم, اب مشرکین کے لیے کیا ہوگا, دردناک عذاب ہوگا. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ, تو یہ آپس کے اندر بتا دیا
یعنی یہ جو مشرق ہے ان کے آپس کے اندر بھی کیا ہوگا؟ جدال ہوگا. وہ جدال کی صورت آپ کے سامنے آ گئی. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, بشارت ہے ایمان والوں کے لیے, داخل کیا جائے گا ایمان والوں کو جنت کے اندر. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, جنہوں نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کیا, کہاں داخل کیا جائے گا؟ جنات تجری من تحتها الانہار, ایسے جو ہے نا باغات کے اندر جن کے درختوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی. خالدین فیہا, ہمیشہ ان باغات کے اندر ہوں گے. بیزن ربہم, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. تحیتہم فیہا سلام, ملاقات اور استقبال کس کے ساتھ ہوگا؟ سلام کے ساتھ. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ, یہ تیسرا عالم ہے جس کے اندر مثالیں بیان کی جائے گی فریقین کے لیے, اور اس طریقے سے ان کا انجام بتایا جائے گا. تو تمہید توحید ہے. الم ترا, آپ نے نہیں دیکھا, کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ, کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کے لیے, جو کہ کس کی طرح ہے؟ شجرہ طیبہ کی طرح ہے. اصلها ثابت و فرعها فی السماء, جن کی جڑیں وہ شجرہ طیبہ, وہ درخت جس کے جڑیں زمین کے اندر کیا ہے؟ گہری ہے, اور اس کے شاخیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہے. سمجھے نا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارا سہارا ہے تو یہاں ایک درخت ہے, اور وہ درخت جو ہے نا وہ مثال ہے کلمہ طیبہ کی. طلحہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ذہن جو ہے نا وہ اس طرف گیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے, لیکن جو کہ ابوبکر عمر اپنے والد سے کہا کہ آپ لوگ بیٹھے تھے, آپ نے کچھ نہیں کہا, تو اس لیے میں خاموش ہو گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹھا اگر یہ علم کے بعد آپ اس وقت کہہ دیتے تو جو خوشی مجھے ہوتی آپ کی اس بات کے کہنے کی وجہ سے کہ میرے بیٹے نے علم پر مبنی گفتگو کی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, تو اس سے مجھے جو خوشی ہوتی سرخ اونٹوں کے ملنے سے مجھے وہ خوشی نہ ہوتی. تو آپ نے پوچھا کہ وہ درخت کون سا درخت ہے جو یہاں تمہارے سہارا میں کڑا ہے, اور وہ مثال ہے کس کا؟ کلمہ طیبہ کا. کشجرۃ طیبہ اصلہا ثابت و فرعها فی السماء, جس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط جو ہے نا نیچے گئی ہے, اور اس کے شاخیں جو ہے نا ٹینیاں وہ آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہے. تو اتی اکلہا کل حین, اور وہ درخت جو ہے نا وہ دیتا ہے اپنا پھل وہ ہر وقت. تو ہر وقت سے مراد کیا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے اقوال مختلف ہیں. بعض نے ہر دو ماہ کے بعد وہ پھل دیتا ہے, بعض نے کہا کہ 6 ماہ کے بعد وہ پھل دیتا ہے, کیونکہ کھجوروں کی اقسام مختلف ہیں. اور بعض نے کہا کہ نہیں, اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہر سال موسم کا پھل وہ دیتا ہے بِإِذْنِ رَبِّهِ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو درخت ہے یہ پھل دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جتنے دانے کا ہوتا ہے اتنے دانے جو ہے نا یہ پیدا کرتا ہے. اور جو سبق ان کو دیا گیا ہے پورا پورا جو ہے نا اس سبق کے اوپر یہ عمل کرتے ہیں. سیب میں سیب پیدا ہوتا ہے سیب کے درخت میں, اور کھجور کے درخت میں جو ہے نا کھجور, اور انار کے درخت میں انار. ایسا نہیں ہوا کہ انار کے درخت میں سیب پیدا ہو جائے, سیب کے درخت میں جو ہے نا وہ ناشپتی ہو, ناشپتی کے درخت میں انگور پیدا ہو جائے. سمجھے نا؟ جو سبق ان کو دیا گیا ہے اس پر پورا پورا کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں. اور اللہ کے حکم سے کتنے سال آپ نے اتنے دانے دینے ہیں اتنے دانے ہوتے ہیں. یعنی ہر درخت کے لیے جو حکم ملتا ہے کہ اس سال آپ نے اتنے دانے دینے ہیں, اچھا اس میں دانے کا جو وزن ہوتا ہے وہ بھی اس کو جو ہے نا اس کا بھی حکم دیا جاتا ہے کہ آپ نے اتنے دانے دینے ہیں, اس میں اتنے وزن کے اتنے ہوں گے, اتنے وزن کے اتنے ہوں گے, اتنے وزن کے اتنے ہوں گے, مقدار چھوٹا بڑا جو ہے نا وہ سب کا حکم دیا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے وہ درخت حکم کا تعمیل کرتا ہے, اتنے دانے پیدا کرتا ہے, اور اسی حساب سے اسی وزن کے دانے جو ہے نا وہ پیدا کرتا ہے. بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ. اللہ تبارک و تعالی مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے, لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ, تاکہ لوگ جو ہے نا وہ نصیحت حاصل کرے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان یہ محسوسات کی دنیا میں رہتا ہے, تو اس لیے مثالوں سے یہ بات کو آسانی طریقے سے سمجھ لیتا ہے. اس لیے اہم مہم باتیں سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی مثالیں بیان کرتے ہیں. تو یہاں مسئلہ کلمہ توحید کی مثال کس کے ساتھ اللہ نے دی ہے؟ اس درخت کے ساتھ دی ہے جس کے جڑیں زمین کے اندر مضبوط ہوتی ہیں, اور ان کے جو اس کے جو شاخیں ہیں اور ٹہنیاں ہیں وہ آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہے, اور وہ درخت کس کا ہے؟ کھجور کا درخت ہے. تو کھجور کا درخت جو ہوتا ہے وہ ہواؤں کے ساتھ دائیں بائیں جھکتا نہیں ہے, وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ سیدھا کھڑا رہتا ہے, اور اس طریقے سے اس کے پتے کسی موسم پر سوکھتے نہیں ہیں. ہر موسم میں سردی ہو, گرمی ہو, بہار ہو, خزان ہو, اس کے پتے کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہرے ہوتے. تو یہی مثال جو ہے نا کس کا ہے؟ مسلمان کا ہے, کہ مسلمان وقت کے فتنوں کے ساتھ اس میں بہتا نہیں ہے, بلکہ وہ سیدھا کھڑا رہتا ہے, اور حالات سے جو ہے نا وہ دائیں بائیں نہیں جھکتا کہ حالات نامناسب آ گئے لہذا مفاہمت کر بیٹھے. نہیں, مسلمان ایسا نہیں کرتا. وہ کھجور کے درخت کی طرح جو ہے نا وہ سیدھے کھڑے رہتا ہے. ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں, گزر جاتے ہیں, طوفان جو ہے نا وہ آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں, لیکن وہ سیدھا کھڑا ہے. تو اس طریقے سے مسلمان حالات سے متاثر نہیں ہوتا, اور حالات کی وجہ سے مسلمان جو ہے نا وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے, بلکہ مضبوطی کے ساتھ مسلمان اپنی جگہ جو ہے نا وہ کھڑا رہتا ہے. اور جس طریقے سے درخت کھجور کا درخت وہ ہمیشہ ہرا رہتا ہے, تو اسی طریقے سے مسلمان کے اوپر جو بھی حالات آ جائے, بیمار ہے, صحت ہے, غربت ہے اور امیری ہے, اور اس طریقے سے نامناسب حالات ہے, مناسب جیسی بھی حالات ہو, ہر وقت مسلمان اپنے رب کے ساتھ مضبوط جو ہے نا اس کا رابطہ مضبوط ہوتا ہے, اور اس سے فائدہ ملتا رہتا ہے لوگوں کو, اور وہ حالات سے جو ہے نا وہ دین سے دور نہیں ہوتا, بلکہ ہر وقت جس طریقے سے درخت جو ہے نا وہ سرسبز و شاداب رہتا ہے, تو اس طریقے سے جو ہے نا ایمان سے یہ تر و تازہ رہتا ہے, اچھے حالات میں بھی, برے حالات میں بھی. بلکہ اچھے حالات میں تو یہ اور زیادہ تکڑا ہوتا ہے, اس لیے کہ مسلمان تکلیف کے اندر, تکلیف کی گھڑی میں اس کی نظر تکلیف پر نہیں, بلکہ تکلیف کے عوض میں ملنے والا جو اجر و ثواب ہوتا ہے اس پر نظر ہوتی ہے. اور اس طریقے سے تکلیف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبت ہے اور تعلق ہے اس پر نظر ہوتی ہے, تو زیادہ خوشی ہوتی. تو یہ ہے کلمہ طیبہ یعنی کلمہ توحید کی مثال جو ہے نا وہ کیا ہے؟ شجر طیبہ کی طرح ہے. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ, اور کلمہ خبیثہ شرک کی مثال جو ہے نا کس کی طرح ہے؟ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ, جس طریقے سے شجر خبیثہ ہوتا ہے, اجتست من فوق الارض, جو اکاڑ لیا گیا ہو زمین کے اوپر سے, ما لہا من قرار, اور اس کے لیے مضبوطی نہیں ہوتی ہے زمین کے اندر, اس کے جڑے جو ہے نا وہ مضبوط نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا ایک پودا ہوتا ہے, چھوٹا سا ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے اس میں دانے ہوتے ہیں, اور یہاں یہ دوری آباد کی طرف جاؤ گے تو سہاراؤں میں بہت بہت زیادہ وہ ہوتا ہے, کانٹے بھی اس میں ہوتے ہیں. تو اس کے جڑے جو ہے نا وہ اتنا سا پودا ہوتا ہے, اتنا جو ہے نا پھیل جاتا ہے, اور وزن اس کا کافی ہوتا ہے, نیچے جڑے بالکل کمزور ہوتی ہیں, تو ادھر سے ہوا آتی ہے تو ادھر گر جاتا ہے, ادھر سے ہوا آتی ہے تو ادھر گر جاتا ہے. تو یہ شجر خبیثہ کی مثال ہے, کلمہ خبیثہ کی مثال ہے, کلمہ شرک. یعنی مشرک جو ہوتا ہے, ظاہر ہے اس کے پاس تو کوئی عقیدہ نہیں ہے, اس کا کوئی ایمان نہیں ہے, اس لیے جو بھی مصیبت آتی ہے, جو بھی تکلیف آتی ہے, اس میں جو ہے نا وہ بہہ جاتا ہے. کبھی ادھر بہتا ہوا نظر آئے گا, کبھی ادھر جو ہے نا وہ بہتا ہوا نظر آئے گا, سمجھے نا. اور ظاہر ہے پھر جب دجال آئے گا تو پھر تو سارے کے سارے دجال کے جو ہے نا نالے کے اندر بہ جائیں گے. تو یہ ہے کلمہ خبیثہ کی مثال, کس کی طرح؟ شجر خبیثہ کی طرح ہے, جس کی جڑیں زمین کے اندر جو ہے نا, جس کو ہوا نے کیا کر لیا, اکیڑ لیا ہو, من فوق الارض زمین کے اوپر پڑا ہے، ما لها من قرار، اس کے جڑے جو ہے نا وہ زمین کے اندر مضبوط نہیں ہیں. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، ثابت قدم رکھتا ہے، مضبوط کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو، بالقول الثابت لا الہ الا اللہ کے ساتھ. یہ ثمرہ ہے کلمہ طیبہ کا. مضبوط بات، مضبوط بات پر، یہ مضبوط بات سے مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ سے مسلمان ثابت قدم رہتا ہے دنیا کے اندر. لا الہ الا اللہ سے مسلمان ثابت قدم رہتا ہے کس کے اندر؟ قبر کے اندر. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مسلمان جو ہے اسی کلمے کے ساتھ کیا رہتا ہے؟ ثابت قدم رہتا ہے. فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. ویذل اللہ الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا وہ کیا کریں گے؟ ظالموں کو کیا کریں گے؟ بہکائیں گے. اور پچھلا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو. یعنی یہ مثال ہے کس کے؟ کلمہ خبیثہ کی. کلمہ خبیثہ والے جو ہوتے ہیں ان کے جڑیں مضبوط نہیں ہوتی ہیں، اور وہ جو ہے نا وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ بہ جاتے ہیں، ثابت قدم نہیں رہیں گے. دنیا کے اندر بھی وہ ثابت قدم نہیں رہتے ہیں، اور اس طریقے سے قبر کے اندر بھی اور آخرت میں بھی. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالی کرتا ہے جو چاہتا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ. یہ اہل مکہ کے ناشکری کے بارے میں ہے. آپ نے نہیں دیکھا الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، جنہوں نے تبدیل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمت کو کس کے ساتھ؟ کفر کے ساتھ. وَأَحَلُّ قَوْمَهُمْ دار البوار، اور اتارا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر، یعنی ہلاکت کے گھر پہنچا دیا، جہنم پہنچا دیا اپنی قوم. آگے یہ دار البوار سے بدل ہے جہنم، جہنما. دار البوار سے براد کیا ہے؟ جہنم ہے. یہ بدل واقع ہے. یسلونہا و بیس القرار، یہ وہاں جو ہے نا پہنچیں گے، اور بہت بری جگہ جو ہے نا رہنے کے ہے، یا بہت برا ٹکانہ ہے جہنم. یعنی جو مشرکین مکہ تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے طرف پیغمبر کو بھیجا، اور پیغمبر سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بیت اللہ کا خادم بنایا، جو کہ بہت بڑا اعزاز تھا. اتنا بڑا اعزاز تھا کہ سرزمین حجاز پر یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں تھا. اور یہی وجہ ہے کہ بدامنی کا زمانہ تھا، اور بازاروں سے بچوں کو اغوا کیا جاتا تھا، اور دوسرے جگہ لے جا کر اس کو بیچتے تھے. یہ جو زید بن حارثہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا، اور پھر آپ نے ان کو آزاد کیا تھا، اسی طریقے سے وہ بازار گئے تھے ماں کے ساتھ، اور وہاں لوگ آئے، انہوں نے پکڑ لیا، اغوا کر لیا، اور اس کے ماں کو درخت کے ساتھ باندھ لیا. وہ چیختی چلاتی رہی، لیکن کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ جو ظالم ہوتے تھے، ڈاکو ہوتے تھے، اغواکار ہوتے تھے، وہ طاقتور ہوتے تھے. جیسے کہ آج کل بعض علاقوں کے اندر جو اغواکار ہوتے ہیں یا قاتل ہوتے ہیں، بدماش ہوتے ہیں، کوئی ان کے مقابلے کے لیے نہیں نکلتا. تو ماں کو باندھ لیا درخت کے ساتھ، بیٹے کو جو ہے نا اغوا کر کے لے کر گئے، اور پھر جو ہے نا مکے کے بازار کے اندر بھیجا. حکیم بن حزام نے خریدا اس کو، اور لا کر جو اپنے پوپی کو دے دیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آزاد کر دیا، اور ان کے والد پریشان، قوم قبیلہ پریشان، اور والد نے فراق کے اندر قصیدے جو ہے نا پڑھے تھے، اسد الغابہ کے اندر آپ پڑھیں گے تو آپ کو رون آئے گا، ان کے والد کی قصیدوں، اور والد قصیدے پڑھے تھے، اور انہوں نے انعام کا اعلان بھی کیا تھا کہ جو خبر لے کر آئے گا تو اس کو 10 اونٹ ملیں گے، اور جو بتائے گا کہ فلاں جگہ ہے، یعنی یہ خبر لے کر آئے کہ زندہ ہے، 10 اونٹ ملیں گے، اور جو شہر بتائے گا کہ فلاں جگہ ہے تو 100 اونٹ ملیں گے. تو شتربانوں نے وہ قصیدے یاد کیے تھے، اور وہ قصیدے پڑھتے جاتے تھے، اور اپنے قافلے قافلے چلتے رہتے تھے. مکہ میں قافلہ داخل ہوا، اور وہ ان کے والد کا خزیدہ پڑھ رہے تھے. زید بن حارثہ حضرت کے کام سے بازار گئے تھے تو انہوں نے اپنے والد کے قصیدے کو جب سنا تو وہ سمجھ گئے کہ تو میرے والد کا کلام ہے. اور اس نے پھر جو ہے نا جواب دیا کہ میں تو بیت اللہ کے قریب ایک معزز گھرانے کے اندر رہتا ہوں اور میرے والد سے کہے کہ وہ پریشان نہ ہو. بہرحال شتربان نے جو ہے نا وہ پیغام پہنچا دیا اور پھر ان کے والد اور چچا یہ سب آئے ملاقات کے لیے اور ملاقات ہو گئی اور پھر لے جانے کے لیے کہا. حضرت نے فرمایا کہ بالکل یہ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو غلام نہیں آزاد لوگ ہیں. آپ نے فرمایا کہ جب ہمارے ہاتھوں آئے ہم نے بھی اس کو آزاد کر دیا اور اگر آپ لے جانا چاہتے ہو تو بالکل ساتھ لے جائیں. لیکن زید بن حارثہ نے انکار کر دیا کہ جس نے اس نور کو قریب سے دیکھا ہے وہ کہاں اس نور کے فراق کو برداشت کرے, اس لیے میں نہیں جا سکتا. اور پھر اپنے والدین کو انہوں نے دعوت دی اسلام کی اور والدین بھی والد اور چچا یہ لوگ مسلمان ہو گئے. اور پھر جب وہ جانے لگے تو حضرت سے اجازت طلب کی زید بن حارثہ نے کہ میں ذرا ان کو رخصت کروں. آپ نے فرمایا بالکل رخصت کرے. تو ان کو رخصت کرنے کے لیے جب نکلے تو قبیلے کے ایک ایک آدمی کا نام لیا کہ ان تک میرے یہ پیغام پہنچا دے کہ وہ بھی اسلام قبول کرے. اور پھر سارا کا سارا قبیلہ جو ہے نا وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور شرف اسلام ہوا. تو یہ زمانہ تھا. اس زمانے کے اندر ان کے دو قافلے چلتے تھے مکے والوں کے جو خادم حرمین تھے. سردی کے زمانے کے اندر ان کا تجارتی قافلہ وہ یمن جاتا تھا اور گرمی کے اندر وہ شام جاتا تھا. قافلے لوٹے جاتے تھے لیکن حرم کے خادم ہونے کی وجہ سے ان کے قافلے کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا اور یہ امن سے آتا جاتا تھا. یہ عزت جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دی تھی, یہ کوئی کم نعمت ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے آخری پیغمبر آپ کے خاندان سے آپ کے شہر سے اور آپ کے قوم سے جو ہے نا آپ کی طرف بھیجا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید جو ہے نا وہ آپ کی طرف نازل فرمائی. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عربوں کا سردار بنایا. تو نعمت پہ نعمت, نعمت پہ نعمت, لیکن تم نے ان تمام نعمتوں کی کیا کی؟ ناقدری کی اور کفر کا راستہ اختیار کیا. اور اسی طریقے سے اپنی خود بھی جہنم کے گڑے میں جا گرے اور اپنی قوم کو بھی جہنم کے گڑے میں ساتھ ساتھ کیا کر دیا, گرا دیا. تو یہ ان کی حالت کا تذکرہ ہے. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار. جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کا جواب کس کے ساتھ دیا؟ کفر کے ساتھ دیا. اور اپنے قوم کو جو ہے نا ہلاکت کے گھر پہنچایا. اور ہلاکت کے گھر سے مراد کیا ہے؟ جہنما, جہنم ہے. یسلونہا وبئس القرار. وجعلوا للہ اندادا, اور تجویز کیے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شریک کو. 360 بت لا کر کعبے کے اندر رکھے تھے, کچھ اندر کچھ باہر. لیوزلو عن سبیلہ, تاکہ بہکائے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے. قل تمتعوا فإن مصیرکم الی النار. زجر ہے, چند دن کا فائدہ اٹھاؤ دنیا سے, باقی یہ ہے کہ تمہارا لوٹنا کس کی طرف ہے؟ جہنم کی آگ کی طرف ہے. اگر اسی عقیدے میں رہو گے اور تو بتائب نہیں ہوئے تو پھر اس عقیدے کی وجہ سے آپ کا لوٹنا کس کی طرف ہے؟ جہنم کی آگ کی طرف ہے. وَقُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا, اور کفار کے مقابلے میں مومنین کو تلقین شکر ہے. اور کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے ہیں. يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور نماز جو ہے نا قائم کرتے ہیں. یہاں يُقِيمُ یہ امر کے معنی میں ہے, یعنی قائم کرو نماز. وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, اور جو مال ہم نے دیا ہے اس سے خرچ کرو. سرن وعلانیتن, چھپ کر اور ظاہر, یعنی نفلی صدقہ ہے چھپ کر دیا کرے, اور فرض صدقہ ہے تو علانیتن دیا کرے. من قبل ایاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال, اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ خرید و فروخت سے آپ کو نیکی ملے گی نہ دوستی کی وجہ سے پھر آپ کو نیکی ملے گی. اس دن کے آنے سے پہلے خوب اپنے مال کو نیکیاں کمانے کے لیے, اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے دنیا کے اندر خرچ کرو. اللہ الذی خلق السماوات والارض, دلیل عقلی نمبر 3 ہے. اللہ ہی ہے وہ ذات جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا. وانزل من السماء ماء, آسمان سے بارشوں کو اتارا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم, اور ان بارشوں سے جو ہے نا اس نے تمہارے لیے بعض پھلوں کو پیدا کیا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، ایک اور نعمت اس نے جو ہے نا تمہارے لیے تابعدار کر دیا، کس کو؟ کشتیوں کو، لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ، تاکہ جو ہے نا وہ چلے سمندروں کے اندر اور دریاؤں کے اندر، بِأَمْرِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. وَسَخَّرَ لَكُمْ، یعنی بہت بڑا جہاز ہوتا ہے اور ایک آدمی جو ہے نا اس کے ہاتھ میں اس کا سٹیرنگ ہے، چلا رہے اس کو، اللہ نے تابع کر دیا. بے جان، بے جان جو ہے نا جہازوں کو اللہ نے مسخر کر دیا. گاڑی ہے بے جان، لوہا ہے، اللہ نے کیا کر دیا؟ مسخر کر دیا. جہاں آپ لے جانے چاہتے ہو اس طرف چلتی، جہاں کڑا کرنا چاہتے ہو وہاں کڑی ہو جاتی گاڑی، روکتے ہو رک جاتی، چلاتے ہو تو چل جاتی. تو اس طریقے سے اللہ نے کائنات کو تمہارا مسخر بنا دیا اپنے حکم سے. وسخر لکم الانہار، نہروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا مسخر بنا دیا. روکتے ہو تو رک جاتے ہیں، موڑتے ہو تو مڑ جاتے ہیں، پھر جو ہے نا اپنے زمینوں کے اندر جہاں لے جاتے ہو تو وہاں جانے کا انکار نہیں کرتے، ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. مسخر کر دیا اللہ پاک نے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا کر دیا وہ تمام کے تمام چیزیں جو تم مانگتے ہو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہے کہ اسے گننا تمہاری بس کی بات نہیں ہے. اور ظاہر ہے جب نعمتوں کا گننا ہماری بس کی بات نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھی ہماری بس کی بات نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ شکر ادا کرنے کا طریقہ ہمارے لیے آسان بنا دیا. کیونکہ اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. کیوں؟ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ کے نعمتیں گننا اگر ہم شروع کریں تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، اللہ کے نعمتوں کی گنتی ختم نہیں ہوگی، تو شکر کہاں سے ادا کریں گے؟ لیکن اللہ پاک نے شکر کو آسان کر دیا. کیا آسان کر دیا؟ کہ دن میں 5 وقت کی نمازیں پڑھو اور صبح شام مجھے یاد کرو، بس تمام نعمتوں کا شکر کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا. آسان کر دیا اللہ پاک نے ادا کی شکر کی طریقہ کار کو. ان الانسان لظلوم کفار، انسان جو ہے نا یہ بڑا بے انصاف ہے، کفار اور بڑا ناشکرہ ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رب اجعل هذا البلد آمنا، آج تم بت پرستی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ طریقہ ہمیں اپنے آبا و اجداد سے ملا ہے، تو اتنا بڑا جھوٹ. تمہارا جو جد امجد ابراہیم علیہ السلام، اس نے تو وہ تو خالص توحید کے اوپر تھے، اور اس نے توحید پر رہنے کے لیے، شرک سے بچنے کے لیے، اللہ یعنی کہ میری اولاد توحید پر رہے اور میرے اولاد شرک سے بچے، انہوں نے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگی. اور آج تم بت پرستی میں مبتلا ہو اور کہتے ہو کہ یہ تو وہ طریقہ ہے جو ہمیں اپنے آبا و اجداد سے ملا ہے، یہ تو ہمارا خاندانی جو ہے نا کیا ہے، عبادت ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اب ابراہیم علیہ السلام کی دعائی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ دعائی ابراہیم علیہ السلام نے کب مانگی تھی؟ جس طریقے سے بخاری کی روایت ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ آپ اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو اور ننے مننے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے جائے اور وادی مکہ میں جو ہے نا چھوڑ کر واپس آ جائے، تو ابراہیم علیہ السلام بیوی اور بچے کو لے کر گئے. اور وہاں ایک درخت تھا وادی غیر ذی ذرع، جہاں کسی قسم کی کھیتی نہیں تھی، وہاں ایک درخت تھا، اس درخت کے چھاؤں میں جو ہے نا ان کو چھوڑ دیا، کھجور کا ایک تیلا پانی کا مشکل تھا ساتھ رکھ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم تھا کہ وہاں چھوڑ کے واپس شام آنا ہے، پھر وہاں سے واپس مڑے شام کی طرف. کچھ دیر کے لیے بیوی ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ چلتی رہی، اور انہوں نے کہا کہ کس کے حوالے کر کے جو ہے نا جاتے ہو، جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دے رہے تھے اور چلے جا رہے تھے. تو پھر بیوی نے کہا کہ اللہ امرہ کا، اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں یہاں چھوڑ کر آپ کو واپس جانے کا. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر جو ہے نا کہا کہ نام اللہ کا حکم ہے. تو پھر ان کی بیوی نے کہا کہ اذن لا یزیون, جب اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ابراہیم علیہ السلام پھر چل پڑے اور بیوی واپس آ گئی اپنے بچے کے پاس. تو ابراہیم علیہ السلام جب وہ ایسی جگہ پہنچے کہ بیوی بچہ نظر نہیں آتا, بیت اللہ نظر آتا ہے, تو وہاں انہوں نے یہ دعائیں مانگی, یہ دعائیں مانگی مکہ کے لیے, مکہ شہر کے لیے یہ دعائیں مانگی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا, اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب کر دے اس شہر کو امن کا گہوارہ, وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ, یا اللہ بچا مجھے اور میری سلبی اولاد کو, ان نعبد الاصنام, کہ ہم بتوں کی جو ہے نا عبادت نہ کریں, بتوں کی عبادت سے یا اللہ مجھے بچا میری اولاد کو بچا. ربی انہن اضللن کثیرا من الناس, یا اللہ ان بتوں نے تو بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا. کیا مطلب؟ یعنی بہت سارے لوگوں کے گمراہی کا سبب یہ بت بنے ہیں. فمن تبعنی فانه منی ومن عصانی فانک غفور رحیم, یا اللہ جو میری اتباع کرے گا وہ میرا ہے, اور جو میری نافرمانی کرے گا تو یا اللہ فانک غفور رحیم, آپ بخشنے والے مہربان ہیں. تو یہاں سے سبق ملا کہ کفار کے لیے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے کفار کے لیے ہدایت کی دعا مانگی, فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, وَمَنْ عَصَانِي, اور جس نے میری بات نہیں مانی کافر, فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, یا اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے, یا اللہ تو ان کو بھی معاف کر دے. تو ظاہر ہے معافی تب ملے گی کہ جب وہ ہدایت پر آئیں گے. تو گویا کہ ہدایت کی دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے کافروں کے لیے, تو اسی لیے آپ بھی کافروں کے لیے ہدایت کی دعا مانگ سکتے ہیں. مغفرت کی دعا نہیں مانگ سکتے ہیں موت کے بعد. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع, یہ تیسری دعا ہے کہ اللہ میں نے ٹھہرایا ہے من ذریتی اپنے بچوں میں سے بعض کو, کیونکہ ایک بیوی تو شام میں تھی, اسحاق علیہ السلام بھی شام میں تھے, اسماعیل علیہ السلام اور ان کے والدہ حضرت ہاجرہ کو یہاں چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو اپنے اولاد میں سے بانس کو میں نے یہاں چھوڑا, بوادن غیر ذی زرع, یعنی ایسی وادی کے اندر جہاں کھیت کا سبزی کا نام و نشان نہیں ہے. عند بیتک المحرم, کس کے پاس میں نے چھوڑا؟ تیرے گھر کے پاس, المحرم جو عزت والا گھر ہے اس کے پاس. تو اس وقت تو گھر جو ہے نا وہ طوفانی نوح کے اندر گر گیا تھا, شہید ہو گیا تھا, مطلب یہ ہے کہ نام و نشان بھی نہیں تھا. لیکن یہ ہے کہ چونکہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تھا, وہ زمین تو تھی. ربنا لیقیم الصلاۃ علت اسکان, یا اللہ میں نے ان کو یہاں کیوں ٹھہرایا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے اس گھر کو آباد کر کے یہاں نمازیں پڑھنی ہے, تاکہ وہ یہاں کیا کرے, نمازیں پڑھے. فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ, یا اللہ لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے اس شہر کی طرف اور اس گھر کی طرف. تَهْوِي إِلَيْهِمْ, تاکہ وہ ان کے لوگوں کو مائل کر دے اس شہر کی طرف اور اس گھر کی طرف. لیکن یہاں مِنَ النَّاس کہا, یعنی بعض لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے. تمام کے تمام لوگوں کے دلوں کو کی دعا نہیں مانگی, ورنہ یہ ہے کہ اگر ساری دنیا کے دلوں کے لیے دعا مانگتے تو ساری دنیا اگر ٹوٹ پڑتی مکے کے اوپر تو پھر تو وہاں جگہ نہ ہوتی. بعد لوگوں کے دلوں کو یا اللہ مائل کر دے کہ وہ یہاں پہ آیا کرے. وَرْزُقْهُمْ مِنَ السَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ, یا اللہ اس شہر کے رہنے والوں کو رزق کے اندر پھل دیے, پھلوں میں سے دیا کرے, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے. ربنا, چوتھی دعا, ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن, یا اللہ تو خوب جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو ہمارے سینوں کے اندر ہے اور وہ جو ہم ظاہر کرتے ہیں. وما يخفى على الله وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ آسمانوں کے اندر اور نہ زمینوں کے اندر. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل، یہ نعم سابقہ کے اوپر شکر ادا کرتے ہیں. تمام تعریفیں ہیں اس ذات کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے کے زمانے کے اندر بیٹے دی، اولاد دی، اسماعیل علیہ السلام کو اور اسحاق علیہ السلام کو. ان ربی لسمیع الدعا، میرا رب دعا کو خوب سنتے ہیں. رب جعلنی، پانچویں دعا، یا اللہ مجھے بنا دے مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا. ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ ہو کہ جو نمازیں قائم کرتے ہو. ربنا وتقبل دعا، یا اللہ میری دعاؤں کو قبول کر دے. ربنا اغفر لی، چھٹی دعا، یا اللہ میری بخشش فرما. ولی والدیا، اور میرے والدین کی مغفرت فرما. ولی المومنین، اور ایمان والوں کی. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام والدین کے لیے والدین کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں. تو شاید یہ دعا اس زمانے کے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ علم نہیں تھا کہ والد کفر کے حالت میں مرے. اور یہ ہے کہ یہ اس زمانے کی دعا ہے کہ ابھی ممانعات نہیں آئی تھی کافر کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے سے. پھر جب ممانعات آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس دعا کو مانگنا چھوڑ دیا. ربنا اغفر لی ولی والدیا، یا اللہ مغفرت فرما میری اور میرے والدین کی. ولی المومنین، اور تمام کے تمام مومنین کی. یوم یقوم الحساب، جس دن جو ہے نا حساب کیا ہوگا، وہ قائم ہوگا، یعنی روز محشر. ولا تحسبن اللہ غافلا عما يفعل الظالمون، آپ اللہ تبارک و تعالی کو غافل گمان نہ کرے. عما يعمل الظالمون، جو کچھ عامل ظالم کرتے ہیں تو اس سے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی کو غافل نہ سمجھے، اور اللہ کے بارے میں جو ہے نا یہ گمان نہ کرے کہ اللہ بے خبر ہے. سب اللہ کے علم میں، آپ کا عمل، آپ کا ظلم، یہ سب اللہ کے علم میں ہے. باقی یہ ہے کہ آپ کے ظلم کے باوجود اگر اللہ تبارک و تعالی فوری سزا نہیں دیتے ہیں تو اس میں حکمت ہے اور اس میں آپ کا فائدہ ہے، آپ کو وقت مل جاتا ہے غور فکر کا، توبہ کا. تو آپ ظلم کرتے ہو اور فوری سزا نہیں دی جاتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ آپ کے عمل سے بے خبر ہے. اللہ باخبر ہے، لیکن تاخیری عذاب میں، تاخیری سزا میں حکمت ہے. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تبارک و تعالی کبھی سزا کو مؤخر کرتے ہیں. لیوم، اس دن کے لیے. تشخص فیہ الابصار، پٹی رہ جائے کہ اس کے اندر آنکھیں بوجہ حیرت کے. مہتعین، اور دوڑ رہے ہوں گے اس دن لوگ. مقنعی رؤوسہم، اور سر اٹھائے ہوں گے لوگ. لا یرتد الیہم طرفہم، اور نظریں واپس ان کی طرف نہیں آئے گی. وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل جو ہے نا وہ کیا ہوں گے، اڑے ہوئے ہوں گے، بدحواس ہوں گے. یعنی قیامت کا جو پہلا جھٹکا اللہ تبارک و تعالی ڈالیں گے زمین کے اوپر، اور اس طریقے سے پہاڑ جو ہے نا وہ کیا ہو جائیں گے، وہ چلنا شروع کریں گے، اور پھر چلتے چلتے جو ہے نا پٹ جتنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر روئی کے گالوں کی طرح جو ہے نا اڑتے پھریں گے. انسان جو ہے نا چھوٹے چھوٹے پروانوں کی طرح وہ ہواؤں میں جو ہے نا وہ اڑیں گے. تو وہ جو آواز ہوگی اور وہ جو چٹکا ہوگا، اس کی جو شدت ہوگی وہ اس قدر جو ہے نا خوفناک ہوگی، اور اس طرح جو ہے نا خطرناک ہوگی کہ لوگوں کی آنکھیں جو ہے نا وہ پٹی کی پٹی رہ جائے گی، اور اس طریقے سے لوگ جو ہے نا وہ کیا ہوں گے، باغ باغی کے اندر جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہوں گے، سر اٹھائے ہوئے ہوں گے. جس طریقے سے گھبراہٹ کے وقت کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو آدمی پیچھے کی طرف بھاگتا ہے، اور اس طریقے سے آنکھیں جو ہے نا وہ کیا ہو جاتی، پٹی رہ جاتی ہے، اور اس طریقے سے جو ہے نا وہ ہٹتا رہتا ہے، اور پھر نظر آدمی کی طرف واپس نہیں آتی، حواس بختہ ہو جاتا ہے دل. تو اس طریقے سے یہ کیفیت طاری ہوگی. تو اس دن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کے عذاب کو کیا کریں گے, مؤخر کرتے ہیں کبھی کبھی. وانذر الناس یوم تاتیہم العذاب, اور فرض رسول آپ ڈرائیے لوگوں کو اس دن سے جس دن آئے گا عذاب. فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قریب, پھر ظالم کہیں گے کہ اللہ ہمیں جو ہے نا کیا کر دے, یعنی یہ درخواست دیں گے کہ ہمیں جو ہے نا مہلت دی جائے, اور تھوڑی مدت کے لیے ہمیں مہلت دی جائے. نجیب دعوت کا, تاکہ جو پیغام آپ نے بھیجا ہے انبیاء کے ذریعے اس پیغام کو ہم قبول کرے. ونتبع الرسل, اور انبیاء کی کیا کرے, اتباع کرے. عذاب نظر آتے ہی ہر کافر جو ہے نا پھر وہ یہی کہتا ہے اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال, تو درخواست جو ہے نا یہ درخواست رد کی جائے گی اس طریقے سے کہ کیا تم نہیں تھے اقسمتم من قبل, دنیا کے اندر تم قسمیں کھاتے تھے ما لکم من زوال کہ تم جو ہے تمہارے لیے ٹلنا نہیں ہے اور تم نے ہمیشہ رہنا ہے. وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا, اور کوئی عذاب نہیں آئے گا اور تم رہتے تھے. وسکنتم, اور تم جو ہے نا کیا کرتے تھے, رہتے تھے. فی مساکن الذین ظلموا انفسہم, ان لوگوں کے علاقوں میں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شہروں کو تباہ کر دیا تھا, ان کی گنڈرات تمہارے سامنے تھی اور تم وہاں سے جو ہے نا شام کی طرف آتے جاتے وقت جو ہے نا گزرتے تھے اور آتے جاتے تھے وہاں سے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. وتبین لکم, اور تمہارے اوپر جو ہے نا یہ بات اچھی طریقے سے کیا ہو گئی تھی, واضح ہو گئی تھی کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا نہیں مانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا اور اپنا عذاب جو ہے ان کے پر بھیج دیا. تو آج عذاب دیکھنے کے بعد آپ کس منہ سے کہتے ہو کہ اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے, اب جو ہے نا بات ہمیں یقین ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے نا وہ آتا ہے نافرمانوں کے اوپر, تاکہ ہم آپ کے نازل کردہ دعوت کو قبول کرے اور انبیاء کے اتباع اختیار کرے. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ, ہم نے آپ کو اچھے طریقے سے جو ہے نا واضح کر کے بیان تمہیں جو ہے نا سمجھایا تھا کہ ہم نے ان قوموں کو کس طریقے سے تباہ کیا جنہوں نے کفر اختیار کیا. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ, اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی تھی. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ, سبب تعظیم, انہوں نے جو ہے نا تدبیری کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ان کی تدبیریں. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالَ, اگرچہ ان کی تدبیریں اتنی خطرناک تھی اگر وہ تدبیریں پہاڑوں کے خلاف کی جاتی تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ جاتے ہیں, اتنی خطرناک تدبیریں, لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے طرف بھیجنے کا فیصلہ جن ہستیوں کا کیا ہے وہ پہاڑوں سے زیادہ استقامت والے ہوتے تھے انبیاء کرام, اس لیے ان کے تدبیروں کے وجہ سے وہ اپنی جگہ سے ہٹے نہیں اور وہ استقامت کے جگہ پر جو ہے استقامت کے ساتھ وہ اپنی جگہ کھڑے رہے اور کام جو ہے نا وہ کرتے رہے, دعوت و تبلیغ جو ہے نا وہ فرماتے رہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا اور ان کے تمام تدبیریں جو ہے نا وہ ناکام ہو گئی اور اس طریقے سے وہ قومیں ہلاک ہو گئی اور تباہ ہو گئی. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالَ, اگر چین کی تدبیر اتنی خطرناک تھی کہ ہٹ جائے اس سے جو ہے نا پہاڑ, زائل ہو جائے اس سے پہاڑ, مطلب یہ ہے کہ وہ تدبیر اگر پہاڑوں کے خلاف کی جاتی تو پہاڑ جو ہے نا وہ ہٹ جاتے اور وہ جو ہے نا وہ اپنی جگہ چھوڑ کے چلے جاتے. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ, آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان نہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے انبیاء کے ساتھ کیے وعدوں کے خلاف کرے گا, نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں, جو وعدے اللہ نے انبیاء کے ساتھ کیے ہیں وہ اپنے وعدوں کو جو ہے نا وہ پورا کرتا رہتا ہے. البتہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ایک وقت مقرر کیا ہے اس وعدے کے لیے, اور جب وہ وقت آتا ہے تو پھر وہ عذاب جو ہے نا وہ آ جاتا ہے, قوم تباہ ہو جاتی ہے جو قوم پیغمبر کی بات کو نہیں مانتی. ان اللہ عزیز ذو انتقام, اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست انتقام لینے والے ہیں. یوم تبدل الارض, غیر الارض والسماوات، اور جس دن تبدیل ہو جائے گی یہ زمین، غیر الارض، اور اس کے جگہ دوسری زمین آ جائے گی، زمین تبدیل ہو جائے گی، پہلی زمین کی کیا ہوگی؟ غیر ہوگی، ذاتن وصفن دونوں اعتبار سے جو ہے نا وہ جو زمین ہوگی قیامت والی وہ دنیا کی زمین سے کیا ہوگی؟ وہ غیر ہوگی، تانبے کی ہوگی. والسماوات، اور اس طریقے سے آسمان. وبرزوا للہ الواحد القہار، اور پیش ہوں گے لوگ روبرو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی کے، الواحد جو اکیلا معبود ہے، القہار جو سب پر غالب ہے، اس کے جو ہے نا عدالت کے اندر لوگ جو ہے نا کیا ہوں گے؟ اس کے روبرو پیش ہوں گے. وتر المجرمین یومئذ مقرنین، اس دن آپ دیکھیں گے مجرمون کو، مجرمین کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں لائے جائیں گے، وہ کیا ہوں گے؟ مقرنین فی الاسفار، فی الاسفاد، زنجیروں کے اندر وہ جکڑے ہوں گے، جو یہاں فرعون بنے ہوئے تھے اور بڑے بڑے بادشاہ سرکش، وہ زنجیروں کے اندر کیا ہوں گے؟ جکڑے ہوئے ہوں گے. اور غریب مسلمان جو ہے نا وہ وہاں کیا ہوگا؟ وہاں کا بادشاہ ہوگا. لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ پورا پورا جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی دے، سزا دے، بدلہ دے ہر نفس کو جو اس نے کیا ہے. ان اللہ سریع الحساب، اللہ تبارک و تعالی ضرور بہت جلدی حساب نمٹانے والے. ہاں حساب شروع ہونے میں وقت لگے گا، لیکن جب ایک دفعہ حساب شروع ہو جائے گا پھر حساب نمٹانے میں وقت نہیں لگے گا. اس لیے کہ ساری جو ہے نا شاہدیں موجود ہوگی، زمین کے ٹکڑے گناہوں کے گواہ ہوں گے وہ موجود ہوں گے، فرشتے وہ اعمال کے گواہ ہوں گے وہ موجود ہوں گے، انبیاء موجود ہوں گے، کتاب جس میں آپ کے اعمال درج ہے وہ موجود ہوں گے، اور یہاں تک کہ آپ کے جسم کے اعضاء جو ہے نا وہ بھی کیا کریں گے؟ گواہی دینے کے لیے موجود ہوں گے. تو پھر حساب کتاب کے اندر وقت نہیں لگے گا. ھذا بلاغ للناس، اے پیغمبر یہ خبر پہنچا دینی ہے لوگوں کو. یہ صداقت قرآن ہے بالکل آخر میں، یہ خبر پہنچا دینی ہے لوگوں کو. ولی یونظرو، تاکہ لوگ چونک جائے. ہاں ولی یونظرو بھی، تاکہ جو ہے نا لوگ چونک جائے جو ہے نا اس سے اور بیدار ہو جائے. ولی عالمو، اور تاکہ لوگ جان لے. انما ہوا الہ واحد، کہ اللہ تبارک و تعالی اکیلا معبود ہے. یہ سبق جو ہے نا لوگوں کے دل و دماغ میں اتر جائے. وليذكر اولو الالباب، اور تاکہ اہل عقل جو ہے نا وہ کیا کرے؟ اس سے نصیحت حاصل کرے. سورہ ہجر نزول کے اعتبار سے سورت کا نمبر 54 ہے. سورہ یوسف کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے. ما قبل کے ساتھ ربط بالکل واضح ظاہر ہے. ابھی آپ نے پڑھا ھذا بلاغ للناس، سورہ ابراہیم کے آخر میں صداقت قرآن کا ذکر ہے، اور سورہ ہجر کی ابتدا صداقت قرآن سے. یعنی جس سبق کے اوپر سورہ ابراہیم ختم ہو رہی ہے اسی سبق سے سورہ ہجر کا آغاز ہے. صداقت قرآن پر پہلی سورت ختم ہو رہی ہے، اور صداقت قرآن ہی سے دوسری سورت کیا ہو رہی ہے؟ شروع ہو رہی. یہ ما قبل کے ساتھ جو ہے نا سورت کا ربط ہے. اور باقی یہ ہے کہ ایک ربط یہ بھی ہے کہ حسب سابق اس سورت کے اندر بھی دلائل اور واقعات جو ہے نا وہ ذکر کیے گئے ہیں. خلاصہ سورت کا، اس سورت کے اندر دو دلائل عقلیہ اور اس طریقے سے تخویفی دنیاوی کے پانچ نمونے جو ہے نا وہ اس سورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں. تین نمونے اقوام سابقہ کے ہیں، اور دو جو ہے نمونے کفار مکہ کے جو ہے نا بیان کیے گئے ہیں، اور پانچ تسلیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس طریقے سے شکوے ہیں سورت کے اندر، اور عداوت شیطان کا تذکرہ ہے اس سورت کے اندر. اور دعوی سورت کیا ہے؟ التخویف للمجرمین بعذاب السابقین بذکر اقوام الخمسہ المہلکہ، یہ سورت کا دعویٰ ہے. یعنی مجرمین کے لیے تخویف عذاب سابقین کے ساتھ، اور اسی طریقے سے ان اقوام کے تذکرے کے ساتھ جو کہ پانچ اقوام تھی اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. یہ آیتیں ہیں کتاب کے، صداقت قرآن. اور وقرآن مبین عاطفی تفسیری ہے، یعنی قرآن مبین. کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن مبین ہے. یعنی یہ آیتیں ہیں کس کی؟ قرآن مبین کی. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. یہ ربما تکثیر کے لیے ہے. اور یہاں سے اللہ تبارک و تعالی کفار کے حسرت کو بیان کرتے ہیں بوقت عذاب. یعنی کافر جب عذاب دیکھیں گے تو عذاب کے وقت جو ہے نا وہ کیا کریں گے؟ وہ حسرت جو ہے نا وہ کریں گے، اور بار بار کہیں گے، بار بار کہیں گے، زبان نہیں رکے گی. یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم مسلمان ہوتے. یہ حسرت کریں گے کافر جب وہ اپنی آنکھوں سے کیا کریں گے؟ عذاب کو دیکھیں گے. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ چھوڑیے ان کو، ان کافروں کو. یاکلوا ویتمتعوا، تاکہ دنیا سے کھاتے پیتے رہے اور فائدہ اٹھاتے رہے. ویلہہم العمل، اور غافل رکھا ان کے خیالی منصوبوں نے، جو ان کی امیدیں تھیں اور خیالی منصوبے تھے، انہوں نے کیا کر لیا؟ ان کو غافل کر دیا. کس سے؟ قبر سے، آخرت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے. فسوف یعلمون، اب مرتے ہی ان کو پتہ چل جائے گا، مرتے ہی ان کو پتہ چل جائے گا. وما اہلکنا من قریت الا ولہا کتاب معلوم. یہ حکمت امحال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مہلت دیتے ہیں، اور مہلت کے اندر حکمت ہوتی ہے. فوری عذاب گناہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نہیں بھیجتے ہیں بلکہ مہلت دیتے ہیں، اور جب مہلت کی گھڑیاں ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی عذاب کو بھیجتے ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ گناہ کے بعد ہمیں سوچنے کا موقع نہیں دیا گیا. اگر سوچنے کا موقع مل جاتا تو ہم توبہ کر لیتے، اور اس طریقے سے اپنی غلطی کا احساس اور ادراک کرتے، اور پھر جو ہے نا ہم واپس لوٹ آتے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی مہلت دیتے ہیں، اور مہلت کی گھڑیاں جب ختم ہو جاتی ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی عذاب بھیجتے ہیں. وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم. اللہ تبارک و تعالی کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے ہیں الا ولہا کتاب معلوم، لیکن ان کے لیے وقت جو ہے نا لکھا وہ ہوتا ہے. گناہ تو بہت پہلے کر چکے ہیں اور مسلسل گناہوں کے اندر جو ہے نا وہ مبتلا چلے آئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہلاکت کے لیے وقت جو ہے نا وہ لکھا وہ ہوتا ہے، اس لیے جب وہ وقت آتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، اس سے پہلے نہیں آتا. ما تسبق من امت اجلها وما يستاخرون. نہ سبقت کرتا ہے کوئی فرقے کی طرف عذاب جو ہے نا وقت سے پہلے. وما يستاخرون، اور نہ جو ہے نا وہ تاخیر کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو گھڑی، جو وقت موت کے لیے، عذاب کے لیے مقرر ہے ہر فرقے کے، تو نہ اس وقت سے پہلے جو ہے نا ان کی طرف عذاب آتا ہے نہ اس کے بعد. وقالوا یا ایھا الذین نزل علیہ الذکر انک لمجنون. احوال کفار بیان کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی اقوال کفار کو بیان کرتے ہیں. وقالوا یا ایھا الذی، اور یہ کافر جو ہے نا کافروں نے کہا، اے وہ ہستی، نزل علیہ الذکر، جس پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، انک لمجنون، آپ دیوانے ہیں. یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کافر کیا کہتے تھے کہ آپ دیوانے ہیں. یعنی وہ ہستی, وہ شخصیت جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو ذکر سے امراد کیا ہے, قرآن مجید ہے, انا نحن نزلنا ذکرا و انا لہ لحافظون, جس پر اللہ پاک نے قرآن مجید کو نازل کیا ان کے بارے میں یہ کیا کہتے تھے کہ انک لمجنون, تحقیق آپ دیوانے ہیں. لو ما تاتین بالملائکۃ ان کنت من الصادقین, کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس فرشتوں کو اگر آپ سچے ہیں. اگر آپ سچے ہیں تو فرشتوں کو جو ہے نا لے آتے ہمارے پاس, اور وہ فرشتہ آپ کی تصدیق کرتا کہ یہ اللہ کا نبی ہے. کیوں نہیں لے کے آتا اب ہمارے پاس فرشتوں کو. ما ننزل الملائکۃ الا بالحق, یہ جواب شکوہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم فرشتوں کو نازل نہیں کرتے ہیں مگر فیصلے کے لیے. فرشتے تو پھر تب آتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے جو مہلت کی گھڑیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے, تو پھر عذاب لے کے آتے ہیں فرشتے, فیصلے کے لیے آتے ہیں. وما کانوا اذن منذرین, اور جب فرشتے آتے ہیں وما کانوا اذن منذرین, پھر جو ہے نا ان کو مہلت نہیں دی جاتی ہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر گرا دیا جاتا ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, صداقت قرآن ہے کہ ہم ہی نے قرآن مجید کو اتارا ہے اور ہم ہی قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ دلیل ہے اعجاز قرآن کی کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے, اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا اور قرآن مجید کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے. یہی وجہ ہے ساری دنیا قرآن مجید کے خلاف ہے. دنیا ایک کفر تو ہے ہی خلاف, لیکن مسلمان حکمرانوں میں بھی اکثریت وہ قرآن مجید کے خلاف ہے, اور وہ دن رات لگے ہوئے ہیں کہ قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جو ہے اس کو کمزور کیا جائے, اس کو ختم کیا جائے, اور اسی پر ان کو آفریں ملتی ہے اور مال ملتا ہے, دباؤ جو ہے نا ان کے اوپر پڑتے رہتے ہیں. لیکن آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس نظام کا محافظ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہے, اس لیے دن بدن جو ہے نا یہ سلسلہ پھیلتا جا رہا ہے. ایک سال پہلے جس گلی کے اندر مدرسہ نہیں تھا آج وہاں 3 مدرسے کھل گئے. یہ نظام کا جو ہے نا پھیلنا ہے, اور دن بدن جو ہے نا قرآن مجید یاد کرنے والے بڑھتے رہتے ہیں, قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والے جو ہے نا وہ بڑھتے رہتے ہیں, اس لیے کہ اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے رکھی. اور کوئی بھی اسلامی ملک یعنی قرآن مجید کی جو پڑھنے پڑھانے کے ادارے ہیں ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتا, اور اس طریقے سے قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کے جو استاد ہیں اور طلباء ہیں ان کے ساتھ بھی تعاون, بلکہ رکاوٹیں جو ہے نا وہ کڑی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ جو ہے نا وہ آگے بڑھ رہا ہے. اور اس کے مقابلے میں وہ ادارے جن کو حکومتیں چلا رہی ہیں اور جن پر جو ہے نا حکومت کا پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ ٹوٹ پوٹ کے شکار ہوتے جا رہے ہیں, اور اس طریقے سے وہاں ہنگامے اور بلوے ہیں, اور وہاں تعلیم برائے نام ہے, اور یہاں تعلیم جو ہے نا ماشاءاللہ 100% جو ہے نا وہ اپنے مقاصد کے اندر یہ ادارے کامیاب ہے. اس وجہ سے دنیا کفر کے وانوں میں جو ہے نا ہلچل مچا ہوا ہے مدارس کے کامیاب سفر کو دیکھتے ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے اس نظام کی حفاظت اپنے ذمے لے رکھی, اور پھر ظاہر ہے جب حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود حفاظت کرنے کے لیے نہیں اترتا, بلکہ اللہ اپنے بندوں سے جو ہے نا انتخاب کرتے ہیں حفاظت کے لیے. تو وہ لوگ انتہائی خوش قسمت ہے جس کا چناؤ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے کرتے ہیں, اور اس دین کی حفاظت کے لیے اللہ پاک اس کا چناؤ کرتے ہیں, تو وہ بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ, اور یہ تسلی ہے پیغمبر کے لیے کہ بیچ چکے ہیں ہم اپنے رسولوں کو آپ سے پہلے, فی شیعہ الاولین اگلے فرقوں میں, وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون, اور جس قوم کے طرف نہیں آیا کوئی رسول, کسی بھی قوم کی طرف نہیں آیا کوئی رسول مگر اس قوم نے اس رسول کا مذاق اڑایا. یعنی ابتدا ہی سے جو ہے نا لوگوں کا برتاؤ رسولوں کے ساتھ کچھ اس قسم کا ہے. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں, چلاتے ہیں استہزاء ان مشرکین مکہ کے دلوں کے اندر. لا یؤمنون به, جو قرآن مجید کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں. وقد خلت سنۃ الاولین, اور دستور پہلو سے جو ہے نا یہ چلا آیا ہے. تو اس طریقے سے آئے روز یہ جہنم کی ایندھن جو ہے نا وہ بننے کے لیے تیار ہو رہے. ولو فتحنا علیہم باب من السماء, اب شدت منکرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں اور اس طریقے سے جواب شکوہ کے ساتھ جو ہے نا یہ مضمون متعلق ہے. اگر ہم ان کے اوپر کولے دروازہ آسمان کی طرف, یعنی ان کے شدت کفر کا یہ حال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے لیے ہم آسمان کی طرف کیا کرے دروازے کو کولے, فظلوا فیہ یعرجون, اور پھر سارا دن جو ہے نا یہ اس پر جو ہے نا کیا کرتے رہے, چڑھتے رہے آسمان کی طرف, آسمان کی طرف جو ہے نا چڑھتے رہے سارا دن اسی دروازے سے, تو پھر کیا کہیں گے؟ لقالوا انما سکرت ابصارنا, کہیں گے کہ ہماری جو ہے نا نظر بند کر دی گئی اور ہمیں جو ہے نا ایسا لگ رہا تھا کہ ہم جو ہے نا آسمان کی طرف چڑھ رہے ہیں, باقی یہ ہے کہ ہم آسمان کی طرف چڑھے نہیں بلکہ زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے. حقیقت کا پھر بھی جو ہے نا اقرار نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ ہماری جو ہے نظر بندی کر دی گئی تھی. بل نحن قوم مسحورون, بلکہ انتقال جو ہے نا کس کی طرف کریں گے, ترقی کی طرف کریں گے اور اس سے بھی بڑا الزام لگائیں گے کہ ہم تو کیا ہے ایسی قوم ہے کہ ہم پر جو جادو ہوا ہے, ہم پر کیا ہوا ہے جادو ہوا ہے اور ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم آسمان کے اوپر جو ہے نا وہ چڑھ رہے ہیں. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ, دلیل عقلی تفسیری نمبر ایک ہے, ہم نے آسمان کے اندر بڑے راستے بنائے ہیں. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ, اور ہم نے آسمانوں کو خوبصورت کیا ہے دیکھنے والوں کے لیے, اوپر ستارے ہیں اور سمائی دنیا سے جو ہے نا وہ تمام کے تمام ستارے نظر آتے ہیں. جہاں بجلی نہ ہو سہارا, آپ گھر کی چھت پہ جائے رات کو آسمان کا نظارہ دے کتنا خوبصورت لگتا ہے اور اتنا جو ہے نا مزیدار لگتا ہے, آدمی کا دل چاہتا ہے کہ ساری رات یہاں پڑا رہوں اور آسمان کی طرف جو ہے نا وہ دیکھتا رہوں. شہر کے اندر چونکہ بجلی کی روشنی زمین پر ہوتی ہے اس وجہ سے ہماری نظروں کو جو ہے نا روک لیتی ہے اور اوپر ستارے جو ہے نا وہ کم نظر آتے ہیں, لیکن جہاں نیچے روشنی نہ ہو پھر وہاں صحیح طریقے سے آسمان کے ستارے وہ نظر آتے ہیں. تو ہم نے جو ہے نا کیا کر دیا, آسمان کو ہم نے دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت کر دیا ہے. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ, اور ہم نے جو ہے نا حفاظت کی ہے آسمانی نظام کے ہر شیطان مردود سے. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمَعَ, مگر جو چوری سے جو ہے نا سن بھاگا, یعنی کوئی بات جو ہے نا سنی شیطان نے اور پھر جو ہے نا اس بات کو لے کے بھاگنے لگا, ایک بات لے کے بھاگنے لگا. فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ, تو ہم پیچھے لگاتے ہیں ان کے, کیا لگاتے ہیں؟ شعلہ لگاتے ہیں مبین, جو بالکل کیا ہوتا ہے روشن ہوتا ہے, اور وہ جا کر جو ہے نا شیطان کو لگتا ہے اور شیطان جو ہے نا وہ تہس نہس ہو جاتا ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. لیکن جس کو جو ہے نا ڈرانا مقصود ہو مارنا مقصود نہ ہو وہ بچ جاتا ہے, وہ بچ جاتا ہے. اور وہ ایک بات جو اس نے سنی ہے اس بات کو لے کے آتے ہیں زمین پر جو اس کے پیروکار ہوتے ہیں عاملین اور کوہان ان کو لا کر جو ہے نا وہ بات ان کے حوالے کرتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ سو جھوٹ ملا کر جو ہے نا پھر عوام میں بیان کرتے ہیں. تو وہ ایک بات سچی ہو جاتی ہے لوگ پھر اس ایک بات کو یاد کرتے ہیں اور اس کی جو سو باتیں جھوٹی ہوتی ہیں اس کو یاد نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے جو ہے نا پہنچے ہوئے لوگ ہیں, انہوں نے تو پہلے سے ہی کہا تھا کہ ایسا ہوگا اور ویسا ہو گیا. تو وہ ایک بات جو سچی بات ہوتی ہے جو شیاطین چوری کر کے لے کے آتے ہیں, کیونکہ دنیا دار الامتحان ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے اکا دکا جو ہے نا کوئی بات جو ہے نا کیا ہو شیاطین لے کے آ جائیں, ورنہ یہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نہ چاہے تو کوئی شیطان جو ہے نا وہ شائب ثاقب سے جو ہے نا بچ نہیں سکتا. لیکن اس طریقے سے ڈرانا, جس کو ڈرانا مقصود ہو, مارنا مقصود نہ ہو, تو وہ ایک بات لے کے آ کے جو ہے نا اپنے پیروکاروں کو دیتے ہیں اور پھر وہ ان کے ساتھ جھوٹ ملا کر جو ہے نا قوم میں بیان کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک مضبوط نظام ہے, اور اسی نظام وہ نظام جو ہے نا وہ انتہائی فعال ہوتا ہے. اور یہ جو شعب ہوتے ہیں تو ان سے مراد صرف شیاطین مرنا نہیں ہوتا, اس سے اور بھی بہت سارے جو ہے نا فوائد ہیں. والارض مددناها, اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا ہے اور کھینچا ہے. والقینا فیہا, اور اسی کے اوپر پہاڑوں کو جو ہے ہم نے ڈال دیا. والقینا فیہا رواسیا, پہاڑوں کو ڈال دیا. وانبتنا فیہا من کل شیء موزون, اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اگایا زمین کے اوپر جو ہے نا ہر چیز کو مناسب طریقے سے. جو بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں, اونچے پہاڑ ہوتے ہیں, سر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقتور درختوں کو جو ہے نا اگایا ہے. گاس کم, طاقتور درخت جو ہے وہ زیادہ ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا اونچا پہاڑ ہے اور بیچ میں جو ہے نا مٹی ہے, مٹی کے اوپر جو ہے نا پتھر, مٹی کے اوپر پتھر. تو اب ظاہر ان پہاڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے, یعنی پہاڑوں پر جو کیل اللہ نے لگائے وہ کیا ہے, وہ جنگلات ہیں. جنگلات سے جو ہے نا پہاڑ کیا ہو جاتے, مضبوط ہو جاتے ہیں, پھر وہ گرتے نہیں. اگر وہی جو ہے نا مٹی اور, یعنی ایک پہاڑ تو ہوتا ہے کہ جو صرف کیا ہوتا ہے پتھر کا ہوتا ہے, جیسے ہی جو آپ خنجراب کی طرف جاتے ہیں گلگت سے آگے, یہاں پہاڑوں کے اندر مٹی نہیں ہے. جو مٹی تھوڑی سی تھی وہ برف باری کے ساتھ وہ مٹی جو ہے نا وہ نکل گئی, اب صرف جو ہے نا پتھر باقی ہیں. اور اسی پتھر کے اوپر جو ہے نا برف گرتی ہے تو پتھر گستے رہتے ہیں, اور نیچے جو ہے نا ریت کے جو پہاڑ بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہی ریت جو ہے نا وہ پھر دریا کے ساتھ جو ہے نا بہتا ہے اور یہاں تک پہنچ جاتا ہے وہ ریت. یہاں جو ہے آپ یہاں کی دیکھیں, حیدرآباد کے پاس آپ کو ریت ملے گا, یہ وہ ریت ہے کہ جو خنجراب سے چلا ہے پانی کے ساتھ اور یہاں تک جو ہے نا وہ پہنچ جاتا ہے. تو یہ وہ پتھر ہے کہ جو برباری کے ساتھ گس جاتے ہیں, نیچے گر جاتے ہیں, ریت بن کے نیچے گر جاتے ہیں, پڑے ہوتے ہیں دریا میں, پھر بہ کے جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں جب گرمی کے زمانے کے اندر دریا سطح پڑ جاتا ہے. انہی پہاڑوں کے اندر سونے کی لکیریں بھی ہیں, تو ظاہر ہے جب پتھر گستا ہے تو وہ سونا بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ گستا رہتا ہے, اس سے سونے کی ذرات بھی نیچے آتے ہیں. اور پھر جو ہے نا ہمارا گاؤں بھی دریا سندھ کے کنارے ہے, تو ہمارے علاقے کے اندر کیری کے نام سے ایک قوم ہوتی تھی, اور وہ پھر جو ہے نا سردی کے زمانے میں عورتیں مرد اور بچے سارے جو ہے نا وہ جا کے دریا کے کنارے بیٹھ جاتے تھے اور ایک بڑا تخت جو ہے نا وہ لگاتے تھے, اور پھر وہ ریت مخصوص ریت جو ہے نکال نکال کر لا کے جو ہے نا اس پر جو ہے نا پانی ڈالتے تھے, اور ان کے پاس جو آلات ہوتے تھے اس کے ذریعے سے شام کو جب واپس جاتے تھے تو اتنا سونا جو ہے نا وہ نکال کے جو ہے نا وہ ساتھ جاتے تھے. تو یہ پہاڑوں سے جو ہے نا یہ پہاڑ جب گستے ہیں تو اسی کے ساتھ وہ جو سونے کے رگ ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ گستے رہتے ہیں, وہ بہ کے آ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زمین سے اللہ پاک نے کیا نکالا, جنگلات کو نکالا ہے, کھیتوں کو نکالا ہے, پودوں کو نکالا ہے, مناسب جہاں کے لیے جو چیز مناسب ہے. وجعلنا لکم فیہا معاشا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے جو ہے نا معاش کے سامان کو پیدا کیا ہے زمین کے اوپر, یعنی صرف روزی پیدا نہیں کی, رزق پیدا نہیں کیا, بلکہ معاش کے سارے سامان کو پیدا کیا ہے. آپ کے کپڑے جو ہے نا وہ زمین سے نکلتے ہیں, آپ کے پاس گھر میں یہاں جو کچھ ہے وہ سب کے سب زمین سے نکلا ہے. لوہا ہے زمین سے نکلتا ہے, سیمنٹ ہے زمین سے جو ہے نا وہ نکلتا ہے, یہ قالین ہے یہ زمین سے نکلا ہے, یہ ہمارے کپڑے ہیں زمین سے, آپ کے گھر کے اندر جو برتن ہے وہ اگر سٹیل کے ہے تو زمین سے, وہ چونے کے ہے تو زمین سے, اور پلاسٹک کے ہے تو زمین, ہر چیز جو ہے نا وہ زمین سے نکلتی. تو اللہ پاک نے تمہارے معاش کے سارے سامانوں کو کس سے نکالا, زمین سے نکالا. لستم لہو برازقین, اور تم جو ہے نا, ہاں, ومن لستم لہو برازقین, اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور اپنے اس مخلوق کو بھی اللہ رزق دیتے ہیں جن کو تم رزق نہیں دیتے ہو. یعنی کتنے کیڑے مکوڑے ہیں جن کو ہم رزق نہیں دیتے, ان کو رزق کون دے؟ اللہ. سمندر کے اندر مچھلیاں ہیں, سب سے زیادہ جاندار حیوانوں کی تعداد جو ہے نا وہ سمندر میں, سب کو اللہ رزق دیتے, کون جو ہے نا اس کو رزق دے سکتا ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے ایک مچھلی کی دعوت کی تھی, یعنی تمام مچھلیوں کی دعوت کی تھی, ایک مچھلی نے ان کی ساری دعوت کو جو ہے نا وہ کھا لیا تھا، اور ابھی جو ہے نا وہ بھوکی تھی. تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتے، لستم لہو برازقین، جس کو تم رزق نہیں، تم تو صرف اپنے بچوں کی فکر کرتے ہو اور اس کو جو ہے نا رزق آپ نہیں دیتے ہو. اللہ کا پیدا کردہ رزق آپ جا کے لے کے آتے ہو. جس طریقے سے آپ پیسہ کماتے ہو، آپ کا منا بچہ جو ہے نا دکان سے سامان اس سے خرید کے لے کے آتا ہے. تو ظاہر ہے رزق تو آپ کے بچے نے نہیں کمایا. اسی طریقے سے آپ اگر جا کے جو ہے نا محنت کرتے ہو، اس کے بدلے میں آپ کو پیسہ ملتا ہے، اسی پیسے سے جو ہے نا آپ رزق خرید، تو رزق تو اللہ نے دیا آپ کو، آپ صرف گھر تک لانے والے ہو. ظاہر ہے گھر تک لانے کے لیے محنت تو کرنی پڑے گی، تھوڑی سی مشقت اٹھانی پڑے گی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو. یعنی یہاں آپ کو جو کچھ نظر آئے گا تو یہ کوئی کم مقدار میں جو ہے نا اللہ نے پیدا نہیں کیا، ہر چیز کے اللہ کے پاس خزانے ہیں، خزانے ہیں، اور اللہ کے خزانے جو ہے نا وہ بڑے پڑے ہیں، اس کے اندر کوئی کمی نہیں آتی. وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، اور ہم نازل نہیں کرتے رزق کو لیکن معلوم مقدار کے اندر نازل کرتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی جتنے رزق کی ضرورت ہے، جتنی چیزوں کی ضرورت ہے، بس اسی کو ہم کیا کرتے ہیں، نکالتے ہیں اور پیدا کرتے ہیں. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم نے چلایا ہواؤں کو، لَوَاقِحَ وہ ہوائیں جو اوس سے بھری ہوئی ہے، فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، اور پھر اسی کے ساتھ ہم نے کیا کر دیا، اوپر سے بارش کو برسایا. انزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه، اور وہ پانی پھر ہم نے کیا کر دیا، وہ تم کو پلایا. وما انتم له بخازنین، اور تم جو ہے نا اس پانی کو تمہارے پاس پانی کی خزانے نہیں ہے، تم اس کو جمع کرنے والے نہیں ہو، بلکہ وہ پانی کیا ہو جاتا ہے، بارشوں کی صورت میں پانی گرتا ہے اور بہ کے چلا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو سٹور کرتے ہیں، کچھ زمین کے اندر، کچھ نالوں سے جو ہے نا بہ جاتا ہے دریاؤں کی طرف، اور دریاؤں سے بہ جاتا ہے کس کی طرف، سمندر کی طرف، یہاں جمع ہوتا ہے، سٹور ہوتا ہے سمندر کے اندر. کچھ کو اللہ پاک زمین کی گہرائی کے اندر جو ٹینگ ہے اس میں جو ہے نا سٹور کرتے ہیں، رگے جو ہے نا وہ بچی ہوئی زمین کے اندر، اس میں جو ہے نا وہ پھر چلتا رہتا ہے وہ پانی. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيدُ، اور ہم ہی جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، زندگی اور موت دیتے ہیں. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی پیچھے رہنے والے ہیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رہ جائے گی. کل شئ ہالک الا وجہ، سب مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، پیچھے اللہ رہے گا. تو کائنات کا جو حقیقی وارث ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وسعت علم باری تعالیٰ، ہم تم سے جو پہلے گزرے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں، جو بعد میں قیامت تک آنے والے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں. اور صرف یہ نہیں کہ ان کو جانتے ہیں، بلکہ ان کی عمروں کو بھی ہم نے مقرر کیا ہے، ان کی رزق کو بھی ہم نے مقرر کیا ہے، دنیا میں آنے کی تاریخ کو بھی ہم نے مقرر کیا ہے، میرے علم میں اور میں نے مقرر کیا. اور پھر یہ ہے کہ دنیا سے جانے کی تاریخ کو بھی ہم نے مقرر کیا ہے، اور ان کا نیکبخت ہونا بھی ہم نے لکھ دیا ہے، اور ان کا بدبخت ہونا بھی ہم نے لکھ دیا ہے. اور تقدیر مجبر نہیں ہے، مظہر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اختیار دیں گے ان کو، اور پہلے سے اللہ کے علم میں ہے کہ اختیار ملنے کے بعد کون ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا، کون گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا، یہ پہلے سے اللہ کے علم میں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم کے مطابق تقدیر جو ہے نا وہ تیار کر رکھی ہے. تو تقدیر مجبر نہیں ہے، مظہر ہے. تقدیر جبر نہیں، تقدیر کی وجہ سے کوئی آدمی مجبور نہیں ہوتا. تقدیر جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم محیط کی دلیل ہے، یعنی آدمی کے جو خصلتیں ہیں، آدمی کے جو عادتیں ہیں، وہ تقدیر جو ہے نا وہ واضح کرتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ یہ آدمی دنیا میں آئے گا تو اس کا رزق اتنا ہوگا، خصلتیں یوں ہوگی، عادتیں یوں ہوگی، اور اس کے اعمال یوں ہوں گے، یہ تقدیر بتاتا ہے. تو تقدیر کی وجہ سے کوئی مجبور نہیں ہوتا. اللہ، وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، تمہارا رب لوگوں کو کیا کرے گا، سب کو جمع کریں گے میدان محشر کی طرف. إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور وہ حکمت والا اور علم والا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ. یہ تتمی دلیل عقلی ہے. تحقیق ہم نے پیدا کر دی انسان کو من صلصالٍ بجنے والی مٹی سے, من حمائن گارے سے, مسنون بدبودار. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کا جو جد امجد اور اصل ہے آدم علیہ السلام, اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بجنے والی مٹی اور جو کہ گارا تھا اس سے پہلے اور بدبودار, سمجھے نا, جس کو کیا کہتے ہیں خمیری گارا, اسی سے اللہ پاک نے جو ہے نا ان کے دل کو تیار کیا اور پھر جو ہے نا اس کے اندر روح کو ڈال دیا. تو اس سے جو ہے نا ہم نے تمہارے جد امجد کو کیا کیا, پیدا کیا. ول جاننا, اور انسان سے بہت پہلے ہم نے جنات کو پیدا کیا. جنات کو خلق نہ ہو من قبل من نار سموم, یعنی انسان سے بہت پہلے جو ہے نا ہم نے جنات کو پیدا کیا کس سے, من نار سموم, یعنی اس آگ سے کہ جو لو کی مانند ہوتی ہے, یعنی اس میں دھواں وغیرہ نہیں ہوتا, وہ آگ, اس آگ سے اللہ پاک نے شیطان کو پیدا کیا. تو انسان کے فطرت کے اوپر مٹی غالب ہے اور شیطان کے فطرت کے اوپر جو ہے نا وہ کیا ہے, آگ کا غلبہ ہے. اور اس طریقے سے یہ مٹی سے اور وہ جو ہے نا آگ سے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا. انسان سب سے جونیئر ہے, یعنی تین ذوی العقول ہے, فرشتے ہیں اور جنات ہے, انسان ہے. یہ تین مخلوقات اللہ کی مخلوقات میں ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے عقل دی, اور اس کے علاوہ باقی جتنے مخلوقات ہیں اس کو اللہ پاک نے شعور تو دیا ہے, یعنی حواس خمسہ سے اپنے فائدے کی چیزوں کو دیکھنا اور اس طریقے سے راستے کو جو ہے نا دیکھنا اور چلنا پھرنا, اور اس طریقے سے کھانے پینے کی چیزوں کو جو ہے نا سمجھنا, اس کو استعمال کرنا, دشمن کو جاننا, دشمن سے بچنا, یہ شعور ہے, سمجھے نا, یہ عقل نہیں ہے. تو باقی مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی نے شعور دیا ہے, اور انسان کو, فرشتوں کو, جنات کو اللہ تبارک و تعالی نے شعور کے ساتھ عقل دی. یہ ایک اعزاز ہے جو اللہ کی طرف سے ان تین مخلوقات کو جو ہے نا وہ ملا ہے. اور پھر اس میں سب سے سینئر جو ہے نا جونیئر, یعنی فرشتے اور جنات, یہ دونوں کیا ہے, ذوی العقول کے اندر بہت زیادہ سینئر ہے انسان کے مقابلے میں, اور انسان جو ہے نا یہ کیا ہے, جونیئر ہے. لیکن زمین کی خلافت کے لیے اللہ نے انتخاب کس کا فرمایا, انسان کا فرمایا. اب فرشتے بھی انسان کی خدمت کر رہے, سمجھے نا, اور جنات بھی باوجود شریر ہونے کے انسان کی خدمت کر رہے, سب جو ہے انسان کے خادم ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, اور یاد کرو اس وقت کو جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے, انی خالق بشرن, میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو, من صلصال من حمائن مسنون, بجنے والی مٹی سے, من حمائن گارے سے, مسنون بدبودار, یعنی بدبودار گارے سے بجنے والی جو ہے نا مٹی, بدبودار گارے سے میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, جب میں اس کو جو ہے نا تیار کروں, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ, اور پھر جو ہے نا اپنی روح اس میں ڈال دو. میں نے پہلے کہا تھا کہ روح جو ہے نا اگر اسباب کے تحت جو ہے نا جسم کی طرف منتقل ہو جاتی ہے, پھر روح کی نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے, سبب کی طرف کی جاتی ہے. لیکن جہاں روح کا انتقال جسم کی طرف بغیر سبب کے ہو, تو پھر وہاں روح کی نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے, اللہ کی طرف. تو اسی طریقے سے جہاں, جس طریقے سے یہاں پر کہا نا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ, بالکل اسی طریقے سے یہی لفظ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مستعمل ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کے اندر اپنی روح کو ڈالا, تو عیسائیوں نے کیا کر لیا, زمین کو سر پہ اٹھا لیا اور کہنا شروع کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جز ہے, کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ خود کہتے ہیں کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی روح سے پیدا کیا, تو جز ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے روح سے تمام کے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے روح سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے. تو قانون یہ ہے کہ جب روح جسم کے طرف, یعنی وہ جو روح ہے آدمی کا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پہلے پیدا کیا عالم ازل کے اندر, وہ روحیں ہماری پڑی ہے، اس روح کو جب اللہ تبارک و تعالی سبب کے راستے سے منتقل کرتے جسم کی طرف تو وہاں نسبت سبب کی طرف ہے، بغیر سبب کی تو وہاں پھر نسبت اللہ کی طرف کی جاتی. تو یہاں بھی اللہ پاک نے بغیر سبب کے جو ہے نا آدم علیہ السلام کی جو روح تھی اس کی دڑ کو تیار کر کے اس میں ڈال دی اور اس کی طرف منتقل کر دی. تو اس لیے کیا کہا، میں روح ہی کہا. وقعوا له ساجدین، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ سجدے میں گر جائے، یعنی جب جسم تیار ہو جائے اور روح جو ہے نا اس کے اندر ڈالی جائے اور وہ کھڑا ہو جائے تو پھر آپ اس کے آگے جو ہے نا سجدے میں گرے. یہ آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا تھا. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، اور پھر جب آدم علیہ السلام تیار ہو گئے، اللہ نے روح ڈالی اور پھر امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا فرشتوں کا اور اس طریقے سے آدم علیہ السلام کا، علم برتری جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے فرشتوں کے اوپر جو ہے نا ظاہر کر دی تو اس کے بعد پھر فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا. فسجد الملائکہ، فرشتوں نے سجدہ کیا، کلہم سب نے، اجمعون تاکید کی لیے ہے سب کے سب نے، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس یہ فرشتوں کے صف میں تھا، ابا اس نے انکار کیا، ایکون مع الساجدین، کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے صف میں کیا ہو، شامل ہو، اس سے انہوں نے کیا کر لیا، انکار کر لیا. قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ابلیس ما لک اللہ تکون مع الساجدین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور زجر ابلیس سے فرمایا کہ ابلیس ما لک، کیا ہوا تجھے کہ تو جو ہے نا سجدہ کرنے والوں کے صف میں شامل نہیں ہوا، کس چیز نے آپ کو روکا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال، یا اللہ میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ میں نہیں ہوں کہ سجدہ کروں لبشر، انسان کو، خلقته من صلصال یعنی ایسے بشر کو جس کو آپ نے بجنے والی بدبودار مٹی سے جو ہے نا پیدا کیا، اور مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا، تو آگ جو ہے نا وہ مٹی سے افضل ہے، اس لیے کہ آگ کے مزاج کے اندر اوپر کی طرف جانا ہے، مٹی کے مزاج کے اندر پستی ہے، نیچے کی طرف جانا ہے. قال فخرج منہا، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ انجام ہے، اس تکبر کا انجام ہے. فخرج منہا، یہاں سے نکلو یعنی جنت سے نکلو، فانک رجیم، اس لیے کہ آپ مردود ہے، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہیں کی، اور جنت کے اندر نافرمانوں کے رہنے کے گنجائش نہیں ہے، یہ تو صرف فرمان برداروں کے لیے ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَ إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے اور استکبار کی وجہ سے تمہاری پیچھے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت لگی رہے گی، کب تک؟ قیامت کے دن تک. قال ربی فانذرنی الى یوم یبعثون، شیطان نے کہا کہ اللہ مجھے مہلت دے قیامت کی دوسرے مرحلے تک، دوسرا مرحلہ جب دوبارہ سور کے اندر پونکا جائے گا اور لوگ اپنے قبروں سے جو ہے نا اٹھائے جائیں گے، باہر آ جائیں گے، یہ قیامت کا دوسرا مرحلہ ہے، اور پھر وہاں سے میدان محشر کی طرف روانہ ہوں گے. تو یا اللہ مجھے قیامت کے دوسرے مرحلے تک جو ہے نا مہلت دے دے. قال فانک من المنذرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی درخواست کو قبول کر لیا اور فرمایا کہ آپ کو مہلت دی جاتی ہے الى یوم الوقت المعلوم، نفخ اولی تک، یعنی قیامت کے پہلے مرحلے تک جس میں کائنات تباہ ہو جائے گی، اس وقت تک جو ہے نا آپ کو مہلت دی جاتی ہے. قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض، یا اللہ اس وجہ سے، بسبب اس کے کہ آپ نے مجھے کیا کر دیا، بے راہ کر دیا انسان کی وجہ سے، تو لَأُزَيِّنَنَّ لَهُم مِّنَ الْأَرْضِ، میں روئی زمین پر انسانوں کے آگے معاصی کو کیا کروں گا، انتہائی خوبصورت کر کے پیش کروں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، اور میں انسانوں کو بیراہ کروں گا، اجمعین سب کے سب لوگوں کو کیا کروں گا، بیراہ کروں گا، جس طریقے سے انسان کی وجہ سے آپ نے مجھے بیراہ کر دیا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر وہ لوگ بچیں گے میرے بہکاوے سے جو تیرے چنے ہوئے لوگ ہیں، برگزیدہ لوگ ہیں، وہ بچ جائیں گے، وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. اور باقی یہ ہے کہ اکثریت جو ہے نا انسانوں کے وہ میرے بہکاوے میں آ جائے گی اور ان کو جو ہے نا میں بہرا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. قال هذا صراط علی مستقیم، آپ اللہ ارشاد خداوندی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ھذا صراط علیہ بمعنی الیہ، یہ ہے صراط مستقیم جو میرے طرف آتا ہے، لہذا جو صراط مستقیم پر چڑھے گا وہ میرے پاس آ جائے گا، اور جو صراط مستقیم سے نکلے گا وہ شیطان کا خوراک بن جائے گا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں کے اوپر آپ کو تسلط نہیں ہے، الا من اتبعک من الغاوین، ہاں جو آپ کا اتباع کرے گا تو وہ تیرے راہ جو ہے نا چلنے والا ہوگا، اور جو آپ کا اتباع نہیں کرے گا تو وہ تیرے راہ چلنے والا نہیں ہوگا. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور یہ تخویف اخروی ہے کہ جہنم کا وعدہ تم سب کے لیے ہے، یعنی شیاطین کے لیے اور شیاطین کا جو متبعین ہے اتباع کرنے والے ہیں سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے. کس کا؟ جہنم کا. لہا سبعۃ ابواب، اور جہنم کے ساتھ جو ہے نا وہ گیٹ ہے، لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر گیٹ کے لیے کیا ہے، ایک فرقہ جو ہے نا وہ بانٹا ہوا ہے، یعنی ہر فرقے کا الگ گیٹ ہے، ہر یعنی گناہوں کے جو ہے نا کیا ہے سات بڑے اجناس ہے، تو ہر فرقے کے لیے ہر گناہ کے جو مرتکبین ہے ان کے لیے الگ کیا ہے وہ گیٹ ہے، اور الگ جو ہے نا وہ دروازہ ہے. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں سب ابواب سے جو ہے جہنم کے سات طبقے مراد ہیں، سات دروازے مراد نہیں ہے بلکہ سات طبقے مراد ہے، جہنم کے جو ہے نا سات طبقے ہیں. عبداللہ ابن عباس نے جو ہے نا ان کا نام لیا ہے کہ ایک جہنم ہے، ایک سعیر ہے، ایک لذہ ہے، ایک حتمہ ہے، ایک سقر ہے، اور ایک جہیم ہے، اور ایک ہادیہ ہے، یہ سات طبقے ہیں جہنم کی، یہ مراد ہے. لکل باب منہم جزء مقسوم. ان المتقین فی جنات وعیون، اب بشارت ہے متقین کے لیے کہ متقین جو ہے نا یہ کس میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، یعنی باغات جہاں جو ہے نا رنگ برنگ چشمے ہوں گے، نہرے ہوں گے، اور ادخلوها بسلام، ان سے کہا جائے گا داخلے کے وقت جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے تو عمل استقبال کے لیے کڑا ہوگا. اور جس طریقے سے جہنمیوں کے جہنمی جب جہنم کے گیٹ پر پہنچ جائیں گے تو وہاں پر کیا ہوگا، یعنی جو عملہ کڑا ہوگا وہ ملامت کرے گا ان کو، اور جو جنتی ہوں گے جب یہ جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے تو یہاں جو عملہ کڑا ہوگا وہ استقبال کے لیے کڑا ہوگا، اور وہ استقبال کس کے ساتھ کریں گے، بسلام آمینین، یعنی سلام کے ساتھ، اور وہ جو ہے نا وہ کیا کریں گے، کہیں گے کہ آپ کے لیے جو ہے نا ہر اعتبار سے کیا ہے، امن ہے. ونزعنا ما فی صدورهم من غل، اور جنتیوں کے دلوں کے سینوں کے اندر، یعنی دل مراد ہے، یا ذکر صدر کا ہے، مراد کیا ہے، دل ہے، دل کے اندر جو کینہ وغیرہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے جنتیوں کے دلوں سے ہم سارے کے سارے بغض، حسد اور کینے کو کیا کریں گے، نکالیں گے، صاف ہو جائیں گے. جنت کے اندر پھر کسی جنتی کے دل کے اندر بغض، حسد اور کینہ نہیں ہوگا. من غل، یعنی جو کینہ وغیرہ ہے ہم کیا کریں گے، وہ جنتیوں کے دلوں سے نکالیں گے. اخوانا علی سرر متقابلین، جنت کے اندر پھر سارے کے سارے کیا ہوں گے، بھائی ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے ہوں گے، یعنی مجلس کے وقت ایسا نہیں ہوگا جس طریقے سے یہاں ہمارے حال ہوتے ہیں، کرسیوں کے پیچھے کرسیاں، کرسیوں کے پیچھے کرسیاں، ایسا نہیں ہوگا، جہاں بیٹھیں گے ملاقات ہوگی، تو بالکل تخت جو ہے نا آمنے سامنے، تخت آمنے سامنے، جو بہت ہی زیادہ خوبصورت منظر ہوتا ہے. لا یمسهم فیہا نصب وما هم منہا بمخرجین، نہیں لگے گی وہاں جنتیوں کو کسی قسم کی تکلیف، نصب تکلیف، وما هم منہا بمخرجین، اور نہ پھر جنت میں داخل ہونے کے بعد ان کو جنت سے نکالا جائے گا. نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم، ترغیب ہے، اے پیغمبر میرے بندوں تک یہ پیغام پہنچا دے، میرے بندوں تک یہ پیغام پہنچا دے کہ انی ان الغفور الرحیم، میں بخشنے والا مہربان ہوں، لہذا گناہوں کے بعد اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہو، گناہوں کے بعد اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبے کا دروازہ کھول رکھا ہے، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا توبے کا دروازہ کھلا ہے. آج بھی گناہوں کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو گے ندامت اور پچھتاوے کے ساتھ، تو تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے، نا امید نہ ہو، اللہ کی طرف جو ہے نا رجوع کر لے. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، لیکن یاد رکھ کے جو توبہ نہیں کرے گا، اپنے گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالی سے نہیں مانگے گا، اور گناہوں کے ساتھ، کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ اگر اس کی زندگی اختتام پذیر ہوگی، تو یاد رکھ کے میرا عذاب پھر بہت دردناک عذاب ہے، بہت دردناک عذاب ہے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اب یہ نمونے ترغیب ہے. اب آگے جو ہے نا ترغیب اور ترہیب کی جو ہے نا نمونوں کی ترغیب اور ترہیب کے نمونے جو ہے نا بیان ہو رہے. نبئہم عن ضیف ابراہیم، ترغیب اور ترہیب کا بیان اس سے پہلے ہو گیا، اب آگے جو ہے نا ترغیب اور ترہیب کے لیے نمونے بیان ہو رہے ہیں. تو پہلا نمونہ جو ہے نا وہ کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ہے. نبئہم عن ضیف ابراہیم، ان کو خبر دیجئے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں. اذ دخلوا علیہ، جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس داخل ہو گئے، فقالوا سلاما، مہمانوں نے کیا کیا، ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا. قال انا منکم وجلون، اور پہلے جو ہے نا گزرا ہے قال سلام، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا کیا، سلام کا جواب کس کے ساتھ دیا، سلام کے ساتھ دیا. قال انا منکم وجلون، یا انتصار ہے، ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں سے کہا کہ ہمیں تو آپ سے ڈر لگ رہا ہے، اس لیے کہ جب بچڑا بھون کے لا کر سامنے رکھ دیا مہمان ہے، اور وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے، تو اس علاقے کی عادت یہ تھی کہ جب کوئی کسی کے گھر نقصان پہنچانے کے لیے جاتا تھا، تو اس گھر سے کھانا نہیں کھاتا تھا، اس گھر سے پانی نہیں پیتا تھا، تو اس لیے ڈر لگا ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ دشمن تو نہیں ہے، تو اس لیے اظہار کیا انا منکم وجلون. قالوا لا توجل، انہوں نے کہا کہ آپ گھبرائے نا، انا نبشرک بغلام علیم، ہم تو آپ کی طرف آئے ہیں صرف خوشخبری دینے کے لیے، جانا ہے قوم لوط کی طرف، لیکن جو کہ آپ کا گھر راستے میں، اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں خوشخبری دینے کے لیے، پھر ہم نے جو ہے نا آگے جانا ہے. انا نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں ایک ایسے بیٹے کے جو کیا ہوگا، عالم، بہت بڑا عالم ہوگا، اسحاق علیہ السلام. قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون، خوشی کے وقت اس قسم کے کلمات جو ہے نا آدمی کے زبان سے نکلتے ہیں. فرمایا کہ آپ مجھے خوشخبریاں دیتے ہو جبکہ مجھے بڑھاپا لگ چکا ہے، تو مجھے کیا خوشخبریاں دیتے ہو، کس چیز کی خوشخبری دیتے ہو، مجھے تو بڑھاپا لگ چکا ہے، اب تمہیں جو ہے نا اولاد پیدا کرنے کا قابل نہیں رہا، اور اس طریقے سے بیوی کو بھی بڑھاپا جو ہے نا وہ لگ چکا ہے. قالوا بشرناک بالحق، فرشتوں نے کہا کہ ہم نے امر واقعی کا جو ہے نا آپ کی امر واقعی کی خوشخبری ہم نے آپ کو دی ہے. فلا تکن من الخانتین، لہذا اسباب عادیہ پر نظر کی وجہ سے آپ نا امید نہ ہو، آپ اپنے بڑھاپے کی طرف دیکھتے ہوئے، بیوی کی بڑھاپے کی طرف دیکھتے ہوئے اولاد سے نا امید نہ ہو، ہم نے جو خوشخبری دی ہے یہ امر ہو کر رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو جو ہے نا بیٹا دے گا، اور وہ بیٹا کیا ہوگا، بہت بڑا عالم ہوگا. خالا وَمَن يَقْنُطُ مِن رَحْمَتِ مِحْمِر رَحْمَتِ رَبِّ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بات کا مقصد یہ نہیں کہ میں نا امید ہوں، بلکہ فرمایا کہ اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، الا الضالون، مگر وہ لوگ نا امید ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں. میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے، کیونکہ ان کا یہ جملہ بطور استبعاد نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، بطور استعجاب ہے، یہ تو بڑا عجیب ہوگا، میں بڑا، میری بیوی جو ہے نا بڑی ہو گئی ہے، تو اس عمر کے اندر مجھے اولاد دینا تو بڑا عجیب معاملہ ہے. یہ نہیں کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، بطور استبعاد نہیں کہا، بلکہ بطور استعجاب کہا. اچھا، قال فما خطبكم ایها المرسلون، پھر کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن کیا مہم ہے تمہاری، کس مہم سے آپ آئے ہو اے اللہ کے بھیجے ہوئے بندو. قالو، انہوں نے کہا، انا ارسلنا الى قوم مجرمین، ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے ایک مجرم قوم کے طرف، ان کو تباہ کرنا ہے، لوط علیہ السلام کی قوم کو. تو الا آل لوط، لیکن لوط علیہ السلام کے جو خاندان ہے اور اس کا جو گھرانہ ہے ان کو تباہ نہیں کریں گے، وہ بچے گا. اِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم جو ہے نا ان سب کو جو ہے نا کیا کریں گے، بچائیں گے. اِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا، سوا ان کی بیوی کے، کیونکہ ہم نے تجویز کر رکھا ہے کہ اِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی اور وہ ہلاک ہوگی. باقی بیوی کے علاوہ لوط علیہ السلام کی جو بیٹیاں ہے اور گھرانہ ہے اور اس طریقے سے ان پر جو ایمان لانے والے ہیں وہ سب کے سب جو ہے نا وہ کیا ہے، ان کا اہل ہے، ان کو بچائیں گے. فلما جاء آل لوط، آل لوط المرسلین، جب آئے آل لوط علیہ السلام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بندے رسل، قال انکم قوم منکرون، نفل میں غیب ہے. انہوں نے کہا، ادھر بھی نفل میں غیب ہے، ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پہچانا اور کہا کہ انا منکم مجرون، ہمیں تو آپ سے ڈر لگتا ہے، ہمارا کھانا نہیں کھاتے ہو. اور یہاں پر بھی لوط علیہ السلام نے نہیں پہچانا، فرمائے کہ انکم قوم منکرون، تم تو اجنبی لوگ ہو. قالوا بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون، انہوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں اور ہم آپ کے پاس جو ہے نا وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس عذاب کے اندر آپ کی قوم جو ہے نا وہ شک کر رہی تھی، وہ عذاب ہم آپ کی قوم کی طرف لے کر آئے ہیں. وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے جو ہے نا آپ کو دی ہے یقینی چیز. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہیں. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ اپنے گھرانے کو لے کر جائیے رات کے بالکل آخری حصے میں. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ اپنے گھرانے کو آگے رکھ کے خود پیچھے چلے. جو امیر ہوتا ہے قافلے کا اس کو چاہیے کہ وہ آگے نہ چلے بلکہ وہ پیچھے چلے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے امیر کو کہ قافلہ آگے ہو، جماعت آگے ہو، امیر پیچھے ہو. تو لوط علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، آپ گھرانے کے لوگوں کی جو ہے نا پیچھے چلے اور اپنے گھرانے کے لوگوں کو آ کے رکھ کے اور یہاں سے نکلے شام کی طرف. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، پلٹ کر تم میں سے کوئی آدمی نہ دیکھے قوم کی طرف. وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور وہاں چلو جہاں جانے کا حکم ملا ہے، شام کی طرف چلو. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، ہم نے لوط علیہ السلام کی طرف بھیجا یہ حکم. ان دابر هؤلاء مقطوع وقضينا اليه، اور بھیجا ہم نے لوط علیہ السلام کی طرف. ذلك الامر، یہ حکم ہم نے ان کی طرف بھیجا. کیا حکم بھیجا؟ ان دابر هؤلاء مقطوع، یہ تفصیل ہے امر کی کہ ان لوگوں کے جو جڑ ہے وہ اب کٹے گی. مقتون، اب ان کی جڑیں جو ہے نا وہ کیا ہوگی، وہ کٹے گی. مصبحین، صبح ہوتے ہی ان کی جڑیں کٹے گی اور یہ ساری کی ساری رکوں کیا ہو جائے گی، ملیاں بیٹھ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. وجاء اہل مدینۃ یستبشرون، اور لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے شہر کے لوگ. یستبشرون، خوشیاں مناتے ہوئے، کیونکہ لوط علیہ السلام کی بیوی نے جا کر ان کو بتایا تھا کہ لوط علیہ السلام کے گھر خوبصورت نوجوان لڑکی آئے، تو ساری قوم جو ہے نا وہ دوڑتی ہوئی خوشیاں مناتی ہوئی ان کے گھر پہنچی. قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفزحون، لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے مہمان ہے، مجھے جو ہے نا رسوا نہ کر عوام کے نظروں کے اندر. واتقوا الله، اللہ سے ڈرو. ولا تخزون، اور مجھے رسوا نہ کر مہمانوں کے سامنے، قوم کے سامنے مجھے رسوا نہ کر، مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کر. پہلا جملہ قوم کے ساتھ رسوائی کے لیے ہے، قوم کے سامنے رسوائی کے لیے ہے، دوسرا جملہ مہمانوں کے سامنے رسوائی کے لیے. قالوا اولم ننهك عن العالمین، قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ آپ مہمانوں کو اپنے گھر نہ بلائیں، اور اگر آئیں گے تو پھر ان کی بےعزتی ہوگی. قال هؤلاء بناتی، لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں. ان کنتم فاعلین، اگر آپ اپنے خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہو تو جائے اس طریقے سے پورا کر لو، ان کے ساتھ نکاح کر لو، لیکن میرے مہمانوں کو معاف کرو. لعمرک، اب بیچ کے اندر جو یہ کیا ہے، ادخال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا، بیچ کے اندر اللہ پاک اپنے کلام کو ذکر کرتے ہیں، لعمرک تیرے عمر کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ لوگ اپنے مستی کے اندر مدہوش ہیں، فاخذتہم الصیحۃ مشرقین، اب یہ انجام ہے، پکڑ لیے ان کو چنگاڑ دیں مشرقین سورج نکلتے ہی، فجعلنا عالیہا اسافلہا، اور پھر ہم نے کر دیا اوپر کا سطح نیچے اور نیچے کا سطح اوپر، جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر دے دیا زمین کے اندر اور پورا شہر کو جو ہے نا پر کے اندر کیا کر لیا، اٹھا لیا پر کے اوپر اٹھا لیا اور پلٹ کر جو ہے نا مارا، تو اوپر کا سطح نیچے چلے گیا اور نیچے کا سطح اوپر آ گیا، اور اس طریقے سے تمام کے تمام لوگ کیا ہو گئے، وہ مر گئے جو شہر کے رہنے والے تھے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور پھر ہم نے کنکروں کی بارش ان کے اوپر برسائی، یعنی شہر کے آس پاس جو گاؤں بستیاں چھوٹے چھوٹے جہاں لوگ تھے تو وہ سارے کے سارے جو ہے نا پھر کنکریوں سے مرے، اور ہر کنکر کے اوپر جو ہے نا وہ نام لکھا ہوا تھا ہر جو ہے نا کافر کا، ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اس واقعے کے اندر کیا ہے عبرت ہے، کس کے لیے، للمتوسمین عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے، وَإِنَّهَا لَسَبِيلٌ مُقِيم، اور ان کی جو بستی تھی یہ بالکل سڑک کے کنارے آباد تھی، لَسَبِيلٌ سبیل راستے کو کہتے ہیں، مقیم آباد، یعنی ان کی جو بستی تھی وہ بالکل جو ہے نا وہ کیا تھے، یہ لوگ کیا تھے سڑک کے کنارے آباد تھے، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ان کے کنڈرات کے اندر کیا ہے عبرت ہے ایمان والوں کے لیے، کیونکہ جو قافلے حجاز سے شام کی طرف جاتے ہیں تو راستے کے اندر ان کے کنڈرات آتے ہیں، ان کے کنڈرات سے جب گزرتے ہیں ایمان والے تو اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ ہے گر ان لوگوں کے جو اللہ کے نافرمانی سے نہیں بچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا، وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور قوم شعیب جو کہ کیا تھے بن والی قوم تھے، لظالمین یہ کیا تھے یہ بڑے جو ہے نا یہ ظالم تھے، یعنی یہ سب کے سب کیا تھے بڑے مشرک تھے، فَانْتَقَمْنَا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا ان سے انتقام لیا، یہ دوسرا نمونہ تخفیفی دنیاوی کا، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے انتقام بدلے لیا، وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُبِينَ، اور یہ لوگ بھی کیا تھے بالکل شہر کے کنارے جو ہے نا ان کی بستیاں تھی اور وہاں جو ہے نا یہ لوگ آباد تھے، تو آپ جب وہاں سے گزرتے ہو تو تھوڑا جو ہے نیچے اترو گے تو وہاں ان کی بستیاں ہیں، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ، اور اسی طریقے سے جو ہے نا اصحاب ہجر جو سمود صالح علیہ السلام کے قوم ہے تو انہوں نے بھی تکذیب کیا، اصحاب ہجر نے، ہجر جو ہے نا ان کے علاقے کا نام تھا، المرسلین انہوں نے بھی انبیاء کی تکذیب کی، تو یہاں ذکر تو یعنی یہاں پر ذکر جمع کا ہے لیکن مراد کون ہے، صالح علیہ السلام ہے، کیونکہ ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کو نہیں بھیجا، ایک نبی کو بھیجا تھا صالح علیہ السلام، ان کی انہوں نے تکذیب کی تھی، وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، ہم نے جو ہے نا ان کو دیے تھے اپنے دلائل توحید، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، یہ جو ہے نا اس سے اعراض کر رہے تھے، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور یہ لوگ پہاڑوں کو تراشتے تھے، سردی کا گھر جو ہے نا وہ پہاڑوں کے اندر بناتے تھے، آمِنِينَ تاکہ امن سے وہاں رہے، اور زمین جو ہے نا اس پر جو ہے نا گرمی کے لیے گھر بناتے تھے تو گرمی کے لیے پھر نیچے زمین پر اتر آتے تھے، ان گھروں میں رہتے تھے گرمی کے زمانے میں، سردی کے زمانے میں پہاڑوں کے اندر جو بڑے بڑے گھر بنائے تھے پہاڑوں کو تراش کر اس میں چلے جاتے تھے، فَأَخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، صبح ہوتے ہی جو ہے نا ان کو چھنگاڑ نے پکڑ لیا، سخت آواز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بھیج دی، فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کام نہ آیا ان کے، مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو ہنر جو ہے نا انہوں نے دنیا کے اندر اختیار کیا تھا، جو ہنر اللہ نے ان کو دنیا کے اندر دیا تھا وہ ہنر ان کا کام نہیں آیا، اور اس ہنر کے ذریعے سے انہوں نے جو بڑے بڑے پہاڑ تراشے تھے اور اندر محفوظ گھر بنائے تھے ان گھروں کو کے اندر وہ نہیں بچ سکے اور وہ گھر ان کو نہیں بچا سکے، وہ کام نہیں آئے، وما خلقنا السماوات والارض، دلیل عقلی نمبر 3، ہم نے پیدا کیا ہے، ہم نے پیدا نہیں کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو، وما بینہما اور جو درمیان میں ہے الا بالحق مگر برائے اظہار حق, برائے الا بالحق برائے اظہار حق, کیوں؟ اس لیے کہ آسمان, آسمانی نظام, زمین اور زمین کی مخلوقات, زمین پر اگنے والے جو ہے نا جنگلات, پودے اور فصلیں, یہ سب کے سب جو ہے نا دلائل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کی. تو اظہار حق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تمام کے تمام مخلوقات کو, اوپر والی مخلوقات, نیچے والی مخلوقات, اوپر والے نظام, نیچے والے نظام. کیا آپ اس سے کیا کرے, استدلال کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کے اوپر, اور توحید کا عقیدہ ان چیزوں سے جو ہے نا وہ حاصل کرے استدلال کر کے. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ اور قیامت جو ہے نا وہ آنے والی ہے. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ خوبصورت طریقے سے جو منکرین ہے آپ درگزر کریں. خوبصورت طریقے سے درگزر کرنا کیا ہوتا ہے, یعنی وہ درگزر جس کے ساتھ عتاب نہ ہو, جس کے ساتھ عتاب نہ ہو. اس طریقے سے آپ کیا کرے, درگزر کرے. ان ربک هو الخلاق العلیم, اس لیے کہ تیرا رب خلاق ہے, سب چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے, العلیم اور سب چیزوں کو جاننے والا ہے. لہذا جن کو آپ نے دعوت دی ہے ان کو اللہ نے پیدا کیا, اور ان کی خسرتوں کو بھی اللہ جانتے ہیں, ان کی انکار کو بھی اللہ جانتے ہیں. یہ جو آپ کا استہزاء کر اڑاتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں. یہ جو آپ کو اذیتیں دیتے ہیں ان کو بھی اللہ جانتے ہیں. لہذا آپ ان سے جو ہے نا نہ الجھے, بلکہ آپ ان سے کیا کرے, درگزر کرے, اور خوبصورت طریقے سے درگزر کرے, اور ان کا جو ان کو سزا دینے کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے حوالے کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے ان کی ساری شرارتیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ خود جو ہے نا ان کو کیا دیں گے, سزا دیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي, اور اے پیغمبر ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ دی. تمام مفسرین کہتے ہیں کہ سبع المثانی سے مراد کیا ہے, سورہ فاتحہ ہے. ہم نے آپ کو فاتحہ کا وظیفہ دیا ہے. وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ عَطْفِ تَفْسِيرِ ہے, یعنی قرآن عظیم ہم نے دیا ہے. فاتحہ کیا ہے, قرآن عظیم ہے, اس لیے کہ فاتحہ کا ایک نام کیا, ام الکتاب, سارے قرآن مجید کا متن ہے, اور پورا قرآن مجید جو ہے نا یہ فاتحہ کا خلاصہ ہے. سورہ فاتحہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے مضامین بیان کیے ہیں فاتحہ ان تمام مضامین کے اوپر کیا ہے, مشتمل ہے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ, آپ نہ ڈالے نظرے ان چیزوں کے اوپر جو وقتی فائدہ اٹھانے کے لیے ہم نے ان کافروں کو دیے. ازواج منہم, مختلف قسم کے لوگوں کو جو ہم نے, ان میں سے جو مختلف قسم کے لوگوں کو ہم نے جو کچھ دیا ہے دنیا کا ساز و سامان, آپ ان کی طرف جو ہے نظر, آپ ان پر نظر نہ ڈالے. ولا تحزن علیہم, اور اس طریقے سے آپ ان کے دربارے میں غم زدہ بھی نہ ہو. واحفظ جناحک للمومنین, اور آپ اپنے بازو جو ہے جھکائے رکھے, کس کے لیے, ایمان والوں کی. چھوڑے, آپ نے دعوت دی ہے, اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ جو ہے نا غم نہ کرے. اور اسی طریقے سے ان کے پاس جو دنیا ہے تو ان کی دنیا پر نظر نہ ڈالے کہ اللہ اپنے دنیا ان کو بہت وافر مقدار میں دی ہے, اور یہ دنیا اور دنیاوی وسائل اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں, اور مسلمان دیکھتے ہیں کہ مسلمان تکلیفوں میں ہے اور وہ ادھر جو ہے نمازوں میں ہے. آپ ان کی طرف نظر نہ ڈالے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو سورہ فاتحہ دیا ہے, سات آیتوں پر مشتمل ہے, اور ان کے ساتھ قافلے سورہ فاتحہ کے ساتھ آیتوں کے مقابلے میں خس و خاشاک ہے. تو اعلیٰ رکھتے ہوئے ادنا کی طرف نہ دیکھے, اس کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے, اور ایمان والوں کو بھی یہی سبق سکھائے. باقی یہ ہے کہ واحفظ جناحک للمومنین, اپنا بازو ایمان والوں کے لیے جھکا کے رکھے. وقل انی انا النذیر المبین, اور یہ فریضہ رسول ہے, آپ کہہ دیجئے کہ میں کلم کلم ڈرانے والا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے. کما انزلنا علی المقتسمین, جس طریقے سے جو ہے نا یہ تخفیف دنیاوی ہے, ہم جو ہے نا تم, یعنی جو بھی انکار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر عذاب جو ہے نا بھیجیں گے, جس طریقے سے ہم نے عذاب کو بھیجا عل المقتسمین, اللہ کی کتاب کو حصوں میں بانٹنے والوں پر, یعنی جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو کیا کیا تھا, پارا پارے کیا تھا, اور جو باتیں ان کی مرضی کے مطابق ہوتی تھی ان کو مانتے تھے, جو باتیں ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی تھی ان کو نہیں مانتے تھے. اور یا یہ ہے کہ یہ اہل کتاب سے متعلق ہے, اہل کتاب نے اپنی جو ہے نا, اور یہاں پر جو ہے نا قرآن سے مراد کیا ہے, ہاں یہ اہل کتاب سے متعلق ہے. تو پھر یہ ہے کہ اہل کتاب نے کیا کیا تھا, وہ انہوں نے اپنے آسمانی کتابوں کو کیا کر دیا تھا, بانٹ لیا تھا, پارا پارا کیا تھا, اور اس کے جو ہے حصے بنائے تھے, کچھ کو ظاہر کرتے تھے کچھ کو چھپاتے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب سے دوچار کیا. الذین جعلوا القرآن عضین, جنہوں نے جو ہے نا یہاں قرآن سے مراد پھر کیا لیں گے, اگر اس سے مراد اہل کتاب ہے مطلق کتاب مراد لیں گے, کہ جنہوں نے کتاب کے ٹکڑے, جنہوں نے کیا کیا تھا, آسمانی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے جو ہے نا کیا کریں گے, پوچھیں گے, عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, جو کچھ یہ دنیا میں کر کے آئے ہیں تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَر, اب سنائے وہ پیغام جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب آپ کو حکم دیا ہے, یہ آپ کا فریضہ ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, اور نہ ماننے کی صورت کے اندر مشرکین سے کیا کرے, درگزر کرے. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ, اور مذاق اڑانے والوں سے ہم آپ کے لیے کافی ہے, ہم ان کو جو ہے نا کیا دیں گے, سزا دیں گے. الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بہت سارے جو ہے نا معبود پکڑ رکھے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شریک جو ہے نا انہوں نے ٹھہرا رکھے ہیں. فسوف یعلمون, ان قریب جو ہے ان کو پتہ چل جائے گا ان کے شرک کا اور ان کے کفر کا. ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون, تسلی ہے پیغمبر کے لیے, ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان کے باتوں سے, یعنی ان کی تکلیف دہ باتیں جب آپ سنتے ہو تو آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے, تو آپ ایسا کرے کہ فسبح بحمد ربک, بیان کرے اپنے رب کے جو ہے نا حمد کو. وکم من الساجدین, نمازیں پڑھے ان کی باتوں کی طرف دھیان نہ دے. وعبد ربک حتی یاتیک الیقین, دوام عبادت کا حکم ہے, اور دوام کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرے یہاں تک کہ موت آئے, دوام عبادت کا حکم. تو اس طریقے سے آپ کو تسلی, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے. آخر کے اندر آپ کو کہا تھا کہ پانچ تسلیات کا ذکر ہے, تو یہ پانچ بھی تسلی ہے. اللہم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء, اللہم اہدنا واہد بنا وجعلنا سببا لمن اہتدا, اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور, اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر بک نستعین. اللہم اغفرنا قبل الموت ورحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت, خدایا ہمارا بیٹھنا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما, خدایا ہدایت کا ذریعہ بنا اس درس میں شرکت کو, خدایا جو لوگ ہمارے ساتھ شریک ہے براہ راست نیٹ سے, مولا یا عز و جل سب کا بیٹھنا قبول فرما, اور سب کے بیٹھنے کو ان کے لیے ان کے اہل و عیال کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. خدایا قرآن مجید کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما, خدایا قرآن مجید ہمارا عقیدہ بنا, قرآن مجید ہمارا عمل بنا, خدایا قرآن مجید ہمارا زندگی بنا, خدایا قرآن مجید کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما, عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما, صحیح طریقے سے قدردانی کی توفیق عطا فرما, خدایا ہمارے شیخ کے درجات بلند فرما, جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما, حضرت مولانا شمس الرحمان عباسی صاحب کے بہن اور مولانا قاسم صاحب مولانا خالد صاحب کے والدہ انتقال کر گئی ہے کل بروز جمعہ, دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, درجات کو بلند فرمائے, جنت الفردوس اللہ ان کو عطا فرمائے, اور آنے والے مراحل سب ان کے لیے آسان بنائے, قبر کے اندر ثابت قدمی عطا فرمائے, اور جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے الہ العالمین سب کی مغفرت فرما, جو بیمار ہے یا رب العالمین سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شابس آ جائیں. دیکھو کل پرسوں سے یہ بات ابھی تھوڑا سا بات کو مختصر کر رہا ہوں, خلاصے کے طور پر جو ابواب ہے یہ سارے ہو جائیں. رت یہ حد تک سمجھایا گیا تھا کہ رت کے مسائل آپ کے چار قسم کیا جائیں گے. وجہ حسر یہ ہے کہ جو بھی جب بھی مسئلہ ردیہ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے ردیہ کیسے معلوم کرو گے, وہ بھی سمجھا دیا. ردیہ معلوم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے اصول اور ضابطے کے مطابق مسئلہ نکالو. کیا پتہ تو تب چلے گا کہ جب آپ کو مخارج الفروض کے ضابطے کے مطابق مسئلہ نکالو گے, نیچے حصے دے دو گے, حصے دینے کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ بھائی کچھ بچ گیا, یہی ہوگا نا. یا اس کو نکالنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے کہ حصے کم ہو گئے تو اور کرو گے, مال بچ گیا ہو تو رد کرو گے, برابر ہوا تو آرام سے بیٹھو گے. اور کوئی طریقہ نہیں ہے نا. یعنی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اصولوں کے باہر نہ جاؤ. سب سے پہلے آپ نے جب ذوی الفروض موجود ہے, اسبابی ساتھ ہے, صرف اسباب نہ ہو تو آپ نے مخارج الفروض کے ضابطے پہ چلنا ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ سب سے مضبوط بات یہی ہے. ابھی اس کے بعد کبھی یہ ہوتا ہے کبھی وہ, یہ کبھی کبھار کی بات ہے. کس کی بات ہے؟ اور اس دور میں یہ جو سائنسی تقسیمات ہیں اس میں اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, وہ تو ایک ایک پائی کا تقسیم ہوتا ہے. لیکن پھر بھی جو ایک مروج کتابیں ہیں جن کو مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے اور سالانہ امتحانات وفاق کے دینے پڑتے ہیں, تو کتابوں کے طرز پر یاد کرنا ضروری ہوتا ہے. تو میں نے رد کے بارے میں یہ سمجھایا تھا کہ چار قسم کے مسائل ہوں گے. وجہ حسر بڑا آسان, جب مسئلہ ردیہ ہو جائے. ردیہ کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کوئی بھی نہیں ہے. کیا؟ کوئی بھی نہیں ہے, صرف ذوی الفروض ہے. تو یہاں آپ پھر دو باتیں سمجھے کہ ان ذوی الفروض کے ساتھ جس پر رد کرو سے مل عورت بھی ہے کہ نہیں, اور مل عورت کیا کون مراد ہے سمجھے انشاءاللہ. کیا مراد ہے؟ اگر وہ نہیں ہے, مل عورت کو الگ کرو مولانا, دو حصے کٹ گئے, دو قسم کے مسائل کٹ گئے. کیا؟ صرف وہ لے رہا ہوں جو دو قسم ہے, جو میورت موجود ہے, مل عورت نہیں ہے. تو یہاں آپ کو دو ضابطوں کی ضرورت پڑے گی. پہلے یہ دیکھیں جنس واحد ہے کہ جنس الگ ہے. اگر جنس ایک ہے, جنس ایک ہے کا مطلب یہ ہے مولانا کہ جو ورثاء موجود ہیں وہ تعدد تو اس میں ضرور ہے لیکن ان کے حصوں میں فرق نہیں ہے. ایسے ایک حصے والے برابر حصے کے حقداروں کو جن سے واحد فی میراث کی اصطلاح میراث کہا جاتا ہے. تو آپ روس سے مسئلہ نکالیں. یہی ہوا تھا کل, آج یہ ہو جائے کہ اگر جنس الگ الگ ہو تو حصص سے نکالیں. مجموعہ حصص کتنے ہوتے ہیں چھوٹے کا اعتبار کریں. توجہ سے سنیں, ان میں جو چھوٹا ہوگا نا کیا, تو آپ مجموعہ سے ہم کتنا ہوتے ہیں اس سے نکالیں. بڑا آسان قانون. مثلا کیسے, ایک مسئلہ ایسا آیا ہے کہ نصف بھی ہے. کیا ہے بولو؟ نصف بھی ہے اور سدس بھی ہے. کیا؟ غور کرو. ایک مسئلہ ایسا آیا ہے کہ پینت بھی ہے اور ماں بھی ہے. ٹھیک ہے, سدس آ گیا تو ماں بھی ہے اور بینت بھی ہے, تو بین کا حصہ تو نصف ہے, نیچے نصف لکھ دو اور ماں کے نیچے کیا کر لو, ہاں سدس. تو نصف جمع ہوا سدس کے ساتھ, یہ پٹری نہیں چھوڑو گے. سب سے پھر یہ اسی پٹری پہ جانا ہے. تو ہم نے فوراً دیکھا نصف جمع ہوا ہے سدس ختم، مخرج کیا نکالوں؟ مخرج کی بات کروں، چھ مسئلہ کتنے سے ہوگا؟ چھ سے ہوگا، چھ سے نکال دیا، نصف ادھر دے دیا، کیا کدھر دیا؟ بیٹی کو، ماں کو کتنا دیا سدس؟ یہ کیا بچا؟ تو اب پتا چلا یہ مسئلہ کیا ہے، بولو، اسبا تو ہے ہی نہیں، ایک ماں تھی ایک لڑکی تھی، اس کو ہم نے ضابطے کے مطابق حصے دے دیے، تین ادھر آ گئے، ایک ادھر چلے گئے، دو حصے بچ گئے، بچ گئے نا، اور یہ جنس الگ الگ ہے کہ ایک جنس ہے؟ الگ ہے، وہ نصف ہے، یہ سدس ہے، کہاں نصف کہاں سدس؟ نصف میں تو تین سدس ہوتے ہیں، نصف میں کتنے سدس ہوتے ہیں؟ تین سدس ہوتے ہیں، تو ایک تین سدوں کا طلبگار ہے، دوسرا ایک سدس کا طلبگار ہے، تو کیسے اسے برابر ہو سکتا؟ اب آپ ایسا کریں، مولانا قانون سمجھا رہا ہوں، یہ کیا قانون آپ کو بتا رہا ہوں؟ ہاں، وسانی اجتماع فی المسرت جنسان او ثلاثہ اجناس مما یرد عند عدم من لا یرد، آگے نا، زوجین کو میں نے الگ کر دیا، پہلے جب زوجین نہ ہو وہ سمجھا رہا ہوں، اس میں یا ایک جنس ہوگا تو رؤوس سے مسئلہ نکلے گا، کس سے؟ بولو، اگر ایک جنس نہیں ہے تو اب آپ کو قانون سمجھا رہا، فجر المسرت من سہامہم، کیا سہام کو سمجھا دیا، سمجھا رہا ہوں، پھر بھی غور کرو، تھوڑا توجہ دو گے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. سہام کا معنی یہ ہے کہ بڑے سہام کو چھوٹے کے برابر کرو، پھر مجموعہ سے نکالو. نہیں سمجھ آ رہا ہے؟ یہاں نصف بھی ہے اور چھٹا بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا ہے؟ نصف بڑا ہے کہ سدس بڑا ہے؟ زور سے بول. اچھا دیکھ لو، نصف میں کتنے سدس ہیں؟ تین یہ ہو گئے، ایک وہ ماں والا ہو گیا، تو مجموعہ سے ہم کتنے ہو گئے؟ چار. تو رد الا اربع. نہیں سمجھے؟ اب مسئلہ چھ سے نہیں ہوگا، کینسل ہو گیا، ناحل ہو گیا، اب کس سے ہو گیا؟ تو کل مال کے چار حصے بناؤ، جو تین حصوں کا حقدار ہے ان کو تین دے دیں، اور جو ایک کا حقدار ہے اس کو ایک دے دیں، تو بچ گیا، ختم ہو گیا نا. یا ہم نے کس سے نکالا؟ سہام. لیکن لفظ پورا معنی نہیں ادا کر رہا ہے، نفس سہام مراد نہیں ہے، مجموعہ سہام مراد ہے. استاد کے بغیر تو سمجھ میں نہیں آتا ہے نا، جو طلباء سمجھتے کہ بھائی نیٹ سے سیکھیں گے، کس سے بولو؟ ہاں، ایسی تقریروں سے سیکھیں گے، وہ غلطی پر ہے. یہ منطق ہے اور یہ فلسفہ ہے اور یہ میراث ہے. یہ جب تک استاد کے سامنے نہیں بیٹھو گے نا، کبھی نہیں سمجھو گے، یاد رکھو. اور اللہ کی فضل سے ہم ایسے استادوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور ایسے استاد سے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو منور فرمائے. ان کا خلوص تھا یا ان کی جو ہے نا انتہائی محبت تھا، یہ اس میراث میں نے شیخ حسن جان شہید رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا. بتایا تھا آپ لوگوں کو، پڑا کہاں تھا؟ مسجد کے باہر اکوڑا خٹک میں، مسجد میں عصر کے بعد بورڈ لگا کر پورے مدارس والے کو بٹات پڑھتے پڑھاتے تھے، جو جو شریک ہونا چاہتے، پورا سہن بھرا ہوتا تھا. کس وقت؟ عصر کے بعد آدھا گھنٹہ پڑھاتے، جس میں آپ لوگوں کو آدھا گھنٹہ پڑھاتا ہوں، آدھا گھنٹہ مشق کے ساتھ پڑھاتے تھے. بس ہم اللہ کا فضل، اسکول ہم نے پڑھا تھا، اسکول والوں کو تو بڑا آسان ہوتا ہے، تو بس سیکھ گئے. اس کے بعد جو ہے نا کہیں نوبت نہیں آئی، فاروقیا میں دورہ حدیث میں تھوڑا سا جب سبق ہوتا تھا، ہاں لیکن وہ ہمیں آتا تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی. تو اس جب سے فارغ ہیں اللہ کے فضل سے پڑھا رہے ہیں، چالیس سال کے قریب عرصہ ہو. یہ ہوتا ہے استادوں کی محبت. کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں نا، میں نے نہایت آسانی کے ساتھ کہ آپ جو ہے نا زو اضافہ عقل نکالنا ہے، بھائی بڑے کو تقسیم نہیں کرنا پڑے گا، بڑے کو چھوٹے کے برابر لاؤ، تو حصے چھوٹے ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ لیکن چونکہ حصے تو برابر برابر ہے. کیا ہے؟ برابر. جس کا ڈبل ہے اس کو ڈبل دے دو. جیسے لڑکی وہ لڑکے کا کر رہے ہو, ایک طرف لڑکی ہو اور ایک طرف کیا ہو لڑکا ہو, تو لڑکی کو آدھا نہ بناؤ بلکہ لڑکیوں کو دو قرار دو. دو لڑکیاں ایک لڑکا برابر ہوتا ہے نا, تو برابری کا تو یہ بھی تو ایک طریقہ ہے کہ لڑکے کا آدھا رکھے اس کا پورا رکھے تو ڈیڑھ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ڈیڑھ ہو جائے گا. تو آپ یہ نہ کریں, آسانی کے لیے کیا کریں. غلط یہ بھی نہیں ہے, غلط یہ بھی نہیں ہے, تناسب تو برابر ہے. لیکن آپ ایک لڑکے کو دو کے برابر کرو تو ایک حصہ لڑکی کا ہو جائے گا, تو عدد برابر ہو جائے گا, کسر نہیں آئے گا. کیا نہیں آئے گا؟ یہاں بھی یہ کریں بھائی کسی, یہ تو آپس میں زم ہے زم. میں روز روز آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ دو سدس سے سلس بنتا ہے. بولو. اور دو سلس سلسان بنتا ہے. دو سلس برابر ہے. اور دو سلس سے سلسان بنتا ہے. یہ آپس میں ادغام ہے. کیا بولو؟ ادغام ہے. نیچے چھوٹا بڑے میں شامل ہے. چھ میں دو موجود ہے, چار میں دو موجود ہے, لیکن دو میں تو چار نہیں ہے نا کہ ہے. ہاں دو میں چار ہے, لہذا چھوٹی کی طرف آؤ گے بڑے کی طرف جاؤ گے. یعنی مجموعہ چھوٹے کی مناسبت ہے مناسبت سے یا بڑے کی مناسبت؟ نہیں نہیں, جو چھوٹا ہے اتنے حصے کرو. میں نے ایسا تو نہیں کیا کہ سود سے ہم نے سم نصف میں لایا, ایسا تو نہیں کیا نا, لیکن نصف کے سود اس نکالے. اب تو میرے خیال میں سمجھ میں آنا چاہیے. نصف کے کیا نکالو؟ سود اس نکالو. ایسے ہی سلسان ہے اور سود اس ہے. اب دیکھو کیا ہے, سلسان اور سدس. زور سے بولو, سلس نہیں کہہ رہا ہوں, سلسان اور سدس. تو سلسان کا مخرج کیا ہے؟ تین. اور سدس بھی ساتھ آ گیا ہے, جمع ہو گئے. اب کیا کریں گے؟ سلسان سدس جمع ہو جائے ایک نوا کے ہیں تو مخرج کیا بنے گا؟ ہاں آپ بھول گئے یار, ایک نوا کہیں جو چھوٹا ہوگا وہی مخرج بنے گا. بار بار کیوں بلا رہے ہو؟ چھ بنے گا. چھ کیوں تین؟ صرف سلسان ہو یا سرس ہو تو تین ہوگا. سلسان یا سرس کے ساتھ سدس آ جائے تو چھ کا اعتبار ہے. کس کا اعتبار ہے؟ تو سلسان بھی ہے, بنات ہے چار یا دو, اور ماں بھی ہے. ٹھیک ہے, تو ماں کا کتنا ہے؟ سدس. اور ان کا کتنا ہے؟ سلسان ہے نا. تو ایک مسئلے میں کون آ گیا؟ سلسان سدس جمع ہو گئے نا. کیا جمع ہو گئے؟ تو یہ نوا ثانی ہے, نوا اول ہے, ثانی ہے. تو نوا ایک نوا کی جب دو تین آ جائے تو چھوٹے کو دیکھا جاتا ہے نا. بار بار کہہ رہا ہوں, تو یہاں چھ کا اعتبار ہے, سدس کا اعتبار ہے. مخرج کیا بنے گا؟ چھ بنے گا. چھ کو بنایا, چار ادھر دے دیے, ایک ادھر دیا, ایک پھر بچ گیا. چار کس کو دے دیے؟ بیٹیوں کو. اور ایک ماں کو دے دیے. کیا بچ گیا؟ ایک بچ گیا نا, ردیا ہوا. اب ہم چھوٹے بنا دیں گے. چھوٹے کیا حصص بنا دیں گے. کیسے بنائیں گے؟ جو چھوٹا مخرج ہے اس کا مجموعہ نکالو. تو سلسان میں کتنے سدس ہیں؟ سلس میں کتنے ہیں؟ سلس میں سدس کتنے ہیں؟ یہ تجربہ تم لوگ نے بھی کیا, بیٹھو کہیں حساب لگاؤ. سدس کا معنی ہے چھٹا حصہ. سدس کا چھٹا حصہ کتنا, کون سا عدد ہے؟ ایک ہے نا، چھ کا چھٹا ایک ہے نا، کیا ہے؟ تو سلسان میں کتنے ایک ہیں؟ تو چار سدس ہو گئے نا، کیا ہو گئے؟ چار سدس ہو گئے، اور ایک سدس وہ ہے، مجموعہ نکالو کتنے ہو گئے؟ پانچ سے نکالو، مال کی چھ کے بجائے پانچ سے بناؤ، چار ادھر دے دو، ایک ادھر دے دو. نہیں سمجھے، تھوڑا حساب کرنا پڑے گا. یہ نصف میں کتنے ہیں، سلسان میں کتنے سدس ہیں، یا ربع میں کتنے سمن ہیں، یا نصف میں کتنا ربع ہے، یہ تو انگلیوں سے سیکھو نا، پھر جو ہے نا مسئلہ بنے گا. ضابطہ میں نے سمجھا دیا، جب الگ الگ ہو، من لیورت ساتھ نہ ہو، تو آپ کو کسی کاروائی کی ضرورت نہیں پڑے. سن لیا؟ دو قانون حل ہو گئے. جنس ایک ہے تو روس کے اعتبار سے نکالا جائے گا، جنس الگ الگ ہیں تو سہام کا جو مجموعہ ہوگا، مجموعہ ایسا بناؤ گے کہ بڑے میں جو چھوٹے ہیں اس کا تعداد دیکھو، اور ایک چھوٹا بھی ساتھ شامل کرو جو موجود ہے، یہ سارے مجموعہ کتنے ہو جائیں گے. ہاں، اگر سدس ہے نا، اگر سدس اور سلسان ہے تو سدس کی طرف آنا ہوگا، اگر سلس اور سلسان ہے تو پھر دیکھیں، دو سلس میں ایک سلس ہے نا، سلسان میں کیا ہے؟ سلسان میں ایک سلس ہے نا، تو اگر کہیں سلسان سلس جمع ہو جائیں گے تو تین سے کرنا پڑے گا. کیا؟ اس لیے کہ سلسان میں دو سلس اور ایک سلس ہی، تو کتنے سے کرنا پڑے گا؟ یہ ہو گیا مسئلہ. جی، کہتے ہیں تو آپ کو آسانی کے لیے سمجھا رہے ہیں، یعنی اسرین اذا کان فی المس سلسان، اگر دو سدس آیا ہو تو دو سے نکالو. کیا بولو؟ کتاب کو دیکھ، کتاب تو نہیں ہے ویسے، میں آپ لوگوں کے پاس نہیں، میرے سامنے. یا سلاست ان اذا کان فی سلس و سدس، اگر کسی مسئلہ میں سلس بھی آیا ہو اور سدس بھی آیا تو تین کو رد ہوگا، اس لیے کہ یہ سدس سلس کس میں؟ سلس میں دو سدس ہیں، سلس میں کتنے سدس ہیں؟ دو، اور ایک سدس ساتھ موجود ہے، تو سدس اور سلس جمع ہو جائے تین سے ہوگا. کس سے ہوگا؟ یا چار سے ہوگا. کیا بولو؟ میری طرف خیال کرو، سو نہیں، مطلب دس منٹ کا سبق ہے. نصف بھی ہے، سدس بھی ہے، تو نصف میں سدس تین ہے اور ایک اور ہو گئے، تو چار ہو گیا. رد کس کی طرف ہوگا؟ چار کی طرف. یا نصف اور سدس ہے، پھر بھی ہوئی ہے، اور پانچ سے ہوگا، اگر اس میں سلسان آ جائے اور سدس آ جائے تو سلسان میں تو چار ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اور پانچ ہو گیا. یہ ہو گیا، یا آگے چلا ہے، نصف سلسان ہو جائے پھر بھی پانچ بنے گا، اس لیے کہ نصف میں تین ہوگا اور دو سلسان ہو گیا، پانچ ہو گیا. یا نصف اور سلس ہوگا پھر بھی پانچ ہو جائے گا، اس لیے کہ نصف میں تین سدس ہو گئے اور سلس میں دو سدس ہو گئے، چھوٹے مخرج کی طرف لانا ہے، پھر بھی پانچ ہو گیا. تو رد کبھی پانچ ہوگا، کبھی چار ہوگا، کبھی تین ہوگا، کبھی دو ہوگا، دو بھی ہو سکتا ہے. وہ یہ کہ یہ بھی سدس مانگ رہا ہے، یہ بھی سدس مانگ رہا ہے، تو مار کے دو حصے کرو برابر برابر، ایسے ایک حصہ ادھر دو، ایک حصہ ادھر دو، کوئی بھی نہیں بچا. اگر ہم قانون کے مطابق چلیں گے تو پھر تو چھ سے نکالیں گے، اور چھ میں سے ہر ایک تو ایک ایک سدس دیں گے، چار سے بچ جائیں گے، وہ کدھر لے جائیں گے؟ کتنے بچ گئے بھائی؟ سدس سدس، دو سدس آئے نا، ضابطے پہ چلو گے تو کس سے نکالو گے؟ چھ سے. سدس کا مخرج چھ ہے، چھ سے نکالو گے تو ہر ایک کو ایک ایک دے دو گے، کیا بچ گیا؟ پورا چار بچ گیا. تو لہذا رد کرنا پڑے گا. کیا بولو؟ تو جب ہم نے حصوں کا مجموعہ دیکھا تو مجموعہ تو دو ہے، یہ بھی سدس ہے، وہ بھی سدس ہے، کیا ہے؟ تو کل مار کے چھ حصے نہ بناؤ، کتنے بناؤ؟ دو ہی بناؤ، ایک ادھر دے گو، ایک ادھر دے گو. حل ہو گیا مسئلہ. یہ کس وقت کی بات ہے؟ دو ہو یا ایک ہو، شاباش، من لے رد نہیں ہے. کیا نہیں ہے برو؟ مولانا تھوڑا سا محنت کرنا پڑے گا، سمجھ گئے نہیں؟ کہ وہ مشہور مثال ہے کہ وہ اتنا آسان نہیں ہے. مخصوص یہ ہے کہ اب تو وفاق نے شامل کیا ہے، جب میں پہلے یہاں ابتدائی سال میں میراث پڑھا رہا تھا تو مولانا مرحوم رحمت اللہ علیہ نے ایک دن مجھے بلایا, کہہ رہے بیٹے تھے ادھر, قصہ مجھے یاد ہے, میں ایسے جا رہا تھا. انہوں نے کہا میرے خیال میں بارش جیسا تھا, بیٹھایا پھر کچھ انعام بھی دیا تھا بارش میں آئے ہیں, تو ہم بیٹھے تھے اور اس نے مجھے بتایا میراث میں جا رہا تھا. تو اس نے کدھر کس چیز کا گھنٹہ ہے؟ میں نے کہا میراث کا گھنٹہ ہے جی. مرجان اتنے عرصے سے پڑھا رہے ہو تو تم نے کبھی مفتی نہیں بنائے, مجھے کہہ رہے کیا نہیں بنائے, مفتی نہ بنائے. تو میں نے کہا جی میں کیا کہوں, ہمارے طلباء, آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں, ویسے میں وہ کمزوری بتانا چاہتا تھا. اس وقت وفاق کے نصاب میں حساب نصاب نہیں تھا ہمارے مدرسے. میں نے کہا جی میں کیا کہوں, ہمارے طلباء بیچاروں کو دو جمع دو نہیں آتا ہے تو میں کیسے میراث سمجھاؤں. وہ بڑے ہنس پڑے کہ پھر کوئی استاد کو رکھنا ہوگا, ماسٹر کو رکھنا ہوگا, یہ لازمی ہے. اور یہی کمزوری کو دیکھتے ہوئے وفاق والوں نے ابتدائی درجوں میں آٹھویں حساب رکھا. ایسا ہے نا, آٹھویں کیا کون سا ہے لیکن حساب رکھا ہے نا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا, ابھی آپ کو اتنا آسانی سے کہہ رہا ہوں, اگر آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ دیکھو اگر من لورت ساتھ آ جائے, کیا آج معمول نہیں ہے, پریشان نہ ہو جاؤ, میں تو تکمیلے کے طور پر یہ چیزیں آپ کو سمجھا رہا ہوں. آج تو میں نے بتایا سب پر اٹھایا جائے گا, یہی بتایا نا, جب سب پر اٹھایا جائے گا تو ضرورت نہیں ہے ان ضابطوں کی. لیکن ان کتاب کے ضابطے کے مطابق تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ اگر من لا یرد بھی آ جائے, کیا آ جائے, تو آسان طریقہ ہے, من لا یرد کیا جو مخرج کا تقاضا ہے, ربع ہے تو چار سے نکالو, سمن ہے تو آٹھ سے نکالو, اس مخرج سے نکالو, پہلے من لا یرد کو فارغ کرو. کیا, کس کو کرو, من لا یرد کو فارغ کرو. من لا یرد کو فارغ ہونے کے بعد باقی جو بچا ہے یہ من یرد والا حصہ ہے. کس والا حصہ ہے؟ اب ضابطے آپ کے سامنے ہیں, یا تو بالکل برابر برابر ہوگا, کیا تین بہنیں ہیں ایک شوہر ہے, میاں ہے, کیا ہے, تو بہنوں کا ایسا کتنا ہے, سلسان, شوہر کا کتنا ہے, ربع, نہیں دو تو تین کو تو نہیں ہونا چاہیے, چار کا ہے, کیا مثال کیسے بنے گا, غلط بنے گا. پہلے شوہر کو ربع دے دے, کیا لڑکیاں کہیں لڑکے ہوں تو شوہر کا تو پھر ربع ہے نا, صحیح کہہ رہا ہوں, مثال غلط نہ ہو جائے, سوچ بچار سے مثال باندھنا پڑے گا. لڑکیاں ہوں تو پھر شوہر کا تو آدھا نہیں ہے نا, اولاد موجود ہے تو شوہر کا کتنا ہے, ربع ہے نا. اور تو شوہر تو من لا یرد ہے اور بنات مئی یرد ہے, جمع ہو گئے, کیا کہہ رہا ہوں, بنات مئی یرد ہے اور شوہر زوج, من لا یرد ہے, اب کیا کرو گے؟ میں نے کہا پہلے اس کو فارغ کرو. کس کو؟ شوہر کو فارغ کرو. شوہر کو آپ جب شوہر کو کیسے فارغ کرو گے, مال کے کتنے حصے بناؤ گے, کون سا حصہ دو گے, تو میں نے آپ کو بتایا جو مخرج من لا یرد کا ہوگا اسی کا اعتبار ہے. کس کا اعتبار ہے؟ من یرد کا نہیں ہے, یہاں من یرد کا تقاضا ہے کہ تین حصے بنائے جائیں, تین ہے سلسان ہے نا, اور ان کا کیا ہے ربع, تو پہلے اس کو فارغ کر. اگر باقی برابر برابر ہو جائے تو ٹھیک ہے, برابر برابر کوئی جھگڑا نہیں ہے, اگر نہیں ہے تو پھر وہی چیز دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کے اور ان کے حصے میں نسبت دیکھنا پڑتا ہے. تو اگر کس کا ہو توافق یا تداخل ہو, ان کا حکم ایک ہے تو وفق سے ضرب دینا پڑتا ہے, اگر تباین ہو تو کل سے ضرب دینا پڑتا ہے, تو تصحیح آ جائے گی. نہیں سمجھ گئے کیا بتایا میں نے؟ ہاں ہاں, یہ دو قاعدے ادھر ہو گئے, دو ادھر ہو گئے, کل کتنے ہو گئے؟ چار. اب میں تھوڑا سا عبارت پڑھتا ہوں کہ آپ کا دل پہ اعتماد ہو جائے. پھر مسئلہ نہیں ہوگا. دیکھیں کیا کہتے ہیں, والثالث ان یکون مع الاول من لا يرد علیہ, یعنی جنس تو ایک ہے, اول سے مراد جنس واحد اور دوسرا من لا يرد بھی ساتھ ہے. فآت فرض من لا يرد علیہ من اقل مخارجی ہی, اب جو من لا يرد کو دے دے. اقل مخارج کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اپنی مخرج کا اعتبار کیا جائے, دوسرے کے مخرج کو جمع نہ کیا جائے. کیا ربع ہو تو چار سے, سمن ہو تو آٹھ سے, کبھی زوجہ ہوتا ہے نا, زوجہ بھی تو من لا يرد میں شامل ہے. تو سمن ہو تو آٹھ سے, ربع ہو تو چار سے, اور نصف ہو تو دو سے. تو اس کے اپنے مخرج کا اعتبار ہوگا. اقل مخرج کا ترجمہ سمجھا دیا. فإن استقام الباقی, اگر باقی جو ہے وہ بالکل برابر برابر ہے تو پھر کیا ہے, فبہا, کیا بولو, چلو بہت اچھی بات ہے, مزید اپنے آپ کو زحمت میں نہ ڈالیں. کیا اچھا آگے کیا ہے, زوج وثلاث منات, جیسے کہ وہی مثال جو میں نے دیا سے وہی بھی ادھر آیا ہے اور میں نے آپ کو حل کیا. اگر برابر برابر نہیں ہو سکتا تو وفقرو, اس کو مخرج میں دیں. کیا ادھر اثر مسئلے سے ضرب دیتے تھے, ادھر اثر مسئلے سے مراد وہی من لا يرد کا مخرج معتبر ہے. کیا جو من لا يرد کا مخرج تھا چار, تو اس میں ضرب نہیں. اگر کیا نسبت تو سیام روس میں دیکھیں نا. جی وفق روس ہے. اچھا وفق تو ایسے نکالو گے نا, من لا يرد علی ان وافق روسهم, باقی کا زوج ست بنات, وإلا اگر مخرج نہیں ہے نسبت نہیں ہے تو کل روح سے ضرب دیا جائے. کیا بولو, بس حل ہو گیا مسئلے, تھوڑا نکالے کوشش کرے بیٹو کہ تو نکل جائے گا. اگر سمجھ میں نہیں آیا تو حاشیہ وغیرہ میں حل کیے ہیں, سمجھ گیا نا, کہ میں آپ کو بتاتا کہ اب یہ نکلا ہے اس میں تو اس میں تو حل ہو جاتا. قانون یہی ہے کہ پہلے اس کو فارغ کرنا پڑے گا. کیا من لا يرد کو فارغ کرنا پڑے گا, باقی جو کچھ ہے وہ سب ان کا ہے. بالکل پشتو والا سیدھی بات سمجھا رہا ہوں. جس کا حصہ ہے, جس مقرر حصہ ہے, اس کا تو مقرر ہے نا, اس کو تو پہلے دے دو. اس کے بعد جو بھی بچ گیا وہ سارا کس کا ہے, ان لوگوں کا ہے جو من يرد ہے. تو ان کو آپ ان پر برابر تقسیم کرو, کبھی برابر ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا, تو سی والا قانون کو لانا پڑے گا. کس کو, ہو گیا چھوٹا قانون یہ ہے. کیا بولو, چوتھا قانون یہ ہے, ان یکون مع ثانی, یعنی جہاں جمع ہو جائے دوسرے قسم کے ساتھ دوسرا وہ تھا جو اقسام جنسان مختلف تھے. کیا تھے, مختلف اجناس ہو, دوسرا بھی ساتھ جمع ہو جائے تو ماں باپ کیا کو من لا يرد پہ تقسیم کیا جائے. اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے, وہ ایک بات کہتے ہیں صحیح وہاں ہوگا. بولو, بڑا زبردست بات کر رہا ہے, کہہ رہا ایک صورت میں آپ کو زحمت نہیں کرنا پڑے گا. کیا, کہ من لا يرد والے ربا کا مستحق ہو. کیا, اور من يرد اثلاثاً یعنی تین کا مستحق ہو. یہ ایک صورت آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ جب ربع سے نکالو گے, چار سے نکالو گے, ربع ادھر جائے گا اور تین ادھر جائیں گے, تو رؤوس بھی تین ہیں, حصے بھی تین ہیں, کوئی جھگڑا نہیں. صاحب سرجی کہتے وذالک فی صورۃ واحدہ, یہ ایک ہی صورت میں آپ کو کبھی تقسیم نہیں کرنا پڑے گا, جب اہل رد اثلاثاً ہو. کیا بولو, اثلاثاً ہو, کہیں ثلث ہے اور کہیں ثلثان ہے. تو سلسان میں سلس آ گیا, دو آ گئے, ایک سلس آ گیا, تو تین سلس ادھر ہو گئے. کیا, تین سلس ہو گئے نا, اور ایک ربع کو نکالو تو تین سلس بچ گئے. سلس کو ایک دے دو, سلسان کو دو دے دو, یہ بھی حل ہو جائے گا. اگر تقسیم نہیں ہوتا ہے فضل جمیل مسئلہ من يرد علیہ فی مخرج من لا يرد علیہ, تو سارے مجموعہ کو آپ ضرب دے دیں. اس میں کس میں, من لا يرد کے مخرج میں. اب اس کے ایک دو مسئلے دیے کہ جیسا کہ یہ مسئلے آ گئے, بس پھر یہ کہتے ہیں اگر کسر آ رہا ہے، سراج جی والا خود کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے تو آپ کو ایک باب پڑھایا ہے، آپ اس کی طرف جاؤ گے، اور کون سا باب ہے؟ تصحیح والا باب. یعنی رد اور تصحیح آپس میں باندھے ہوئے ہیں. کیا باب ختم ہو گیا؟ لیکن میں آپ کو آخری بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے قوانین میراث سمجھنے ہیں. کیا آپ مدرس بننا چاہیں؟ اچھی بات ہے، لیکن میرے وہم میں بھی نہیں، اللہ معافی دے، بدگمانی نہ ہو جائے کہ آپ لوگوں کو استاد بننے کا کوئی شوق نہیں ہے. کہ ہے تمہارا اٹھنا بیٹھنا ظاہر کر رہا ہے، ادھر میں پڑھا رہا ہوں، کچھ پیچھے بیٹھے ہیں، ہاں جی کچھ ادھر بیٹھے ہیں. یہ تمہارا یہ ارادہ ہے کل ہم کسی کو پڑھائیں گے؟ ہاں ایک دو تین لڑکے سامنے روز میں دیکھتا ہوں، مستعدی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، انشاءاللہ ان کو کچھ فائدہ بھی ہو گیا ہوگا. صحیح بات بتائیں، جو روز پابندی سے بیٹھتے فائدہ ہوا نہیں ہوں. ہاں تو یہ بات ہوتی ہے. آپ نے اگر میراث، جی کیا کہہ رہے ہیں، میراث کے ضابطوں کو سمجھنا ہے تو جدید دور میں یہ بھی ضرور سمجھو، یہ بھی ضابطے ہیں، لیکن جدید دور میں جو ٹیکنالوجی ہے، جو حساب اور ریاضی کے مختصر قاعدے ہیں وہ سمجھیں گے. تو یہاں سے تو آپ نے قانون نکالنا ہے کہ وارث ہے یا نہیں، اور حصہ کتنا ہے، کتنا. یہ میراث ہے، آپ نے دو چیزوں کو نکالنا ہے. کیا؟ کہ یہ وارث ادھر وارث شرعی وارث ہے یا محجوب ہے، اور اس کا حصہ کتنا ہے. تقسیم تو آپ حساب سے کرو گے. تقسیم کیا ہوگا؟ حساب سے ہوگا. تو جو آپ کو تقسیم کے قاعدے آتے ہیں تو انشاءاللہ آپ جو ہے نا کسر کو بھی ختم سمجھ سکتے ہیں، جو چیک باب تھے، جو مسائل تھے، اور رد کو بھی سمجھ سکتے ہیں، اور اس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں. مقصد آپ کا یہ ہے کہ ہر وارث کو پورا کا پورا حصہ ملے. بس اب سننے، اب میں باب مختصر کر رہا ہوں. اگلا باب ہے مناسخہ اور مقاسمہ. کیا؟ مقاسمہ. اور اس کا میں خلاصہ پیش کروں گا. جمعرات تک کو نمٹا رہا ہوں، بدھ تک نا، سمجھ گئے نا. مولانا سے بات ہوئی تھی، میں نے کب تک گرا وغیرہ، بھائی بدھ جمعرات تک ہے، تمہیں بتایا نہیں؟ بتایا. ہاں تو مجھے بھی بتایا کرو نا کہ میں ایسے ادھر ادھر کی باتیں کروں، کتاب ختم ہو جائے، ضابطے پورا ہو جائے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ کے تفریعات. کیا بولو؟ مثلا اگلا باب جو ہے مقاسمہ، یہ ہمارے امام صاحب کے مسلک کے موافق نہیں. کیا؟ مسلک کے موافق نہیں ہے. مقاسمہ کا معنی یہ ہے کہ بھائی بھی موجود ہیں، جد بھی موجود ہیں، تو ان کے حصے کیسے بناؤ گے؟ اگر بڑھو گے تو مجھے کل بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، مطالعہ کرو گے. مقاسمہ یعنی باہمی حصے معلوم کرنا جد اور بھائیوں کے درمیان. کیا؟ کہ بھائیوں کی موجودگی میں جد کا کو کون سا حصہ دو گے؟ تو امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَبَنُ الْعَيَانِ وَالْعَلَاتِ، ضابط اور قانون سمجھے، حقیقی بھائی اور الات بھائی، لا يتوارثون مع الجد وبه يفتى. کیا معنی ہوا؟ جی لا يتوارثون مع الجد، جد کے موجودگی میں حقیقی بھائی، الاتی بھائی وارث نہیں بن سکتے ہیں. وہ بھی یفتا، اور اسی قول پر فتویٰ ہے. کیا معنی ہوا؟ جد موجود ہے تو یہ وارث ہی نہیں ہے. جو وارث نہیں ہے تو تقسیم کدھر سے آیا؟ کیا وارث ہی نہیں ہے تو تقسیم کہاں سے؟ نہیں سمجھ گئے. ہاں تو پورا باب. ہاں لیکن سید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مسئلہ ہے جس کو کتابوں میں ذکر کیا جاتا ہے. یہ مقاسمہ کا خلاصہ ہے کہ بھائی کبھی یہ دو کبھی وہ دو. جو میں کل اس کا اختصارا بیان کروں گا، ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد مناسخہ. مناسخہ کا بھی خلاصہ سمجھیں. مناسخہ کیا ہوتا ہے؟ مناسخہ یہ ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے پٹھانوں میں ہوتا ہے, پنجاب کو تو مجھے نہیں پتا, کراچی میں نہیں ہوتا ہے, یہاں بڑی صحیح طریقے سے میراث تقسیم کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے پٹھانوں میں ہوتا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے نہ اس کے قرض کا خیال ہے, نہ اس کے دیون کا خیال ہے, نہ اس کے اور حقوق کا خیال ہے, رسی لے آتے ہیں. جتنے بھائی ہیں, بہنوں کا تو تصور بھی نہیں ہے, بیٹیوں کا تو تصور بھی نہیں ہے, جتنے بھائی ہیں رسی سے اس کو تقسیم کرتے ہیں. سن لیا؟ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے, بڑا زبردست مصالحت ہوتا ہے. ہاں موریوں سے پوچھ, وہ بھی کہتے ہیں کیا کیا جائے, وہ مانگتے نہیں, وہ معاف کر لیتے ہیں. جب اللہ نے معافی کا اختیار ہی نہیں دیا ہے تو اب کیسے معاف کرا دیتے ہیں. خیر چلتے چلتے درمیان میں کوئی مولوی بن گیا, جیسا ہمارے جو ہے نا عرفان آ گیا ہے, کراچی میں سیکھ لیا, میراث سیکھ لیا, تو وہاں گئے, نہیں نہیں یہ تقسیم غلط ہے, ہم شرعی تقسیم کرتے ہیں. تو اگر شرعی تقسیم کرنا ہو تو 100 سال پہلے کیوں نہ ہو وہاں سے کرنا ہو, یعنی جو مورے سے اول ہے وہیں سے کرنا پڑے گا. کیا جب سے تقسیم شرعی نہیں ہوا ہے مولانا, بہت بڑا انقلاب برپا ہوگا. 100 سال پہلے سے آپ تقسیم کر رہے ہو تو بندہ مرا ہے اس کی بیٹیاں بھی ہوں گی, ان کی نسل کدھر ادھر گئی ہوگی اور ان کی نسل کدھر ادھر گئی ہوں گی, ہے یا نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں آپ جو ہے نا ابتدا سے شروع ہو جاؤ اور پہلے اول مورث کے حصوں کو تقسیم کرو, پھر ہر حصے کو ان کے اپنے ورثاء بھی تقسیم کرو, ایسے چلتے چلتے الی الان. اس کو مناسخہ کہتے ہیں. کیا مناسخہ؟ نسخ سے ہے. نسخ کا معنی ہے کہ منسوخ ہونا. اب آپ تو سمجھ جاؤ, منسوخ کا معنی یہ ہے کہ ایک بندہ مر گیا تھا, اب اس کی میراث 4 بھائی اس کے ہیں, 4 لڑکے ہیں, 1 بہن ہے یا 2 لڑکیاں ہیں, تو اب صحیح تقسیم تو یہ ہے کہ آپ اس کے مال کو لڑکیوں اور لڑکوں میں تقسیم کرو گے نا. کیا؟ لیکن اسی دوران ایک بھائی لڑکا مر گیا, آپ تقسیم نہیں کیا, تو یہ تقسیم منسوخ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب کیا کرو گے؟ ہاں بیدار بیٹھے نا. جب بندہ مر گیا اس کے 4 لڑکے 2 لڑکیاں تھی اور کوئی نہیں, تو اب تقسیم, اب شرعی تقسیم کیسے کرو گے؟ بولو نا بھائی. تو لڑکوں اور لڑکیوں میں تقسیم کرو گے نا, سادہ جملہ پوچھ رہا ہوں. کیا 4 لڑکے ہیں اور 2 لڑکیاں ہیں, تو ان 6 بیٹے 6 اولاد اس میں تقسیم کرو, اور تو کوئی ہے ہی نہیں. تقسیم تم نے نہیں کیا ہے کہ ایک لڑکا مر گیا, اب کیسے کرو گے؟ اب تو یہ تقسیم تو ختم ہو گیا, اب تو ورثہ 4 نہیں بچ گئے, 3 لڑکے بچ گئے. کیا 3 بچ گئے, تم نے پھر بھی نہیں کیا ہے, درمیان میں 2 لڑکیاں بھی مر گئی. ایسے مرتے 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 مرتے, تو جیسے بعد میں مرتے جاتے ہیں تقسیم نہیں ہوتا, تو پہلے تقسیم منسوخ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے اس کو مناسخہ کہتے ہیں. مناسخہ کا مطلب کیا ہوا؟ جب ایک شرعی تقسیم نہ ہوا ہو, اور اسی طرح جب آپ رسوں سے کرو گے, غیر شرعی تقسیم کرو گے, یاد رکھو مولانا اس تقسیم کا اعتبار نہیں ہے. اب تو سمجھ گئے نا کس کا تقسیم شرعی تقسیم ہونا چاہیے. کل پرسوں میں نے بتایا تھا کسی بات پر کہ شرعی اعتبار نہیں ہے اس کا, کس بات پر بات کیا تھا؟ جو کوئی قانون سمجھا رہا تھا کہ موجود تو ہے لیکن شرعی اعتبار نہیں ہے. تو بعض اوقات کسی چیز ہوتا ہے, آپ کہتے تو ہیں کہ بھائی تقسیم ہوا ہے, ہمارے ہاں پٹواری کے اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یہ خانگی تقسیم ہوا ہے. کیا خانگی تقسیم؟ کیا ہوتا ہے؟ آپس میں ہم نے تقسیم کیا ہے, اچھا تقسیم کیا ہے, کچھ ورثہ کو باہر کر دیے ہیں اور کچھ ورثہ کو مال دیا ہے, اور کہہ رہے ہم نے آپس میں کیا ہے. یہ آپس والا معتبر نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب مولانا یہ ہے کہ ایک وارث مر گیا ہے, اس کے شرعی تقسیم آپ نے نہیں کی, وقت گزرتا گیا اور ورثہ کیا ہو گئے؟ بولو, مر گئے. اور پیدا بھی تو ہوتے گئے نا, ایسا بھی تو ہوتا ہے, کوئی اکیلا مرنا تو نہیں ہے نا, اور بھی تو معاملہ بڑھتا جائے گا. تو بہرحال تو ہر تبدیلی کے ساتھ وہ پہلا تقسیم منسوخ ہوتا ہے, اس لیے شرعی تقسیم جب کرو گے تو ابتدا سے اٹھاؤ گے. کیا کرو گے؟ تو یہاں لمبے چوڑے مسائل نکالے ہیں. بعض اور کتابوں میں مناسخہ کا باب ذکر بھی نہیں ہوتا, جو مفید الوارثین ہے دیوبند سے چھپا ہوا ہے بہت زمانہ سے, یہ پہلے جاب میں یہ باب نہیں رہتا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ طلبا ویسے پریشان ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ جب آخر ہوتا ہے تو اس کو یہ جو طریقہ لگا کہ اس کا نسبت دیکھو اس کا نسبت دیکھو, ایسے جنجال ہے. وہ سیدھا سیدھا مسئلہ ہے, پہلے وہ مورث اول کا وراثت نکالو, پھر ثانی کا نکالو, سارس کا نکالو, خود بودھل ہو جائے گا, یہ اس کا طریقہ ہے. لیکن بعد میں چونکہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات جب ایک کتاب آپ پڑھا رہے ہیں پن پڑھا رہے ہیں, آپ کسی باب کو غیر ضروری سمجھتے ہوئے آپ اس کو کیا کرتے ہو بیان نہیں کرو گے تو ایک قسم کا دل میں بھی خلجان پیدا ہوتا ہے, تسلی نہیں ہوتی ہے یار یہ چیز رہ گیا, تاکہ وہ نہ رہ جائے. کیا لہذا میں دونوں پر تھوڑا سا بات کر لوں گا, پھر اس کے بعد ہے ذوی الارحام, بس یہ تین چار دن میں ختم کرنا ہے بس. دعا کریں. آمین. الحمدللہ الحمد شاکرین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی وصحبی اہل بیت اجمعین برحمت. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.